بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
إن الحمد والنعمة لك لا شريك لك، لبيك حجا حقا تعبدا ورقا، لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك، لبيك ذا النعماء والفضل الحسن، لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل، لبيك ذا المعالج، لبيك ذا الفواصل، لبيك إله الحق لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما. آمين اللهم آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید اور دعا ہے آپ سب خیر عافیت سے اور ایمان اور تقویٰ کے بہت اچھے درجے پر ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کی ہر طرح سے حفاظت فرمائے. جہاں بھی ہوں آپ نیک عمل اچھے اعمال کی طرف بھاگے دوڑے، اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کی شر سے آپ کو محفوظ رکھے اور ہر برائی سے آپ کو اپنے ایمان میں رکھے. آمین اللہم آمین. جی کیسی چل رہی ہے آپ کی کلاس؟ سورت یوسف آپ کی مکمل ہوتی ہے، اگلی سورت آپ کی رعد، سورت رعد ہے، اور بہت سے میسیجز ہیں اس سورت میں، ہمارے لیے عمل کے بہت سارے کام ہیں. کیا سیکھا آپ نے اور کیا شیئر کر چاہتے ہیں؟ کچھ لکھیے، کچھ بتائیے جو ان دنوں میں عمل کر رہے ہیں آپ. اور سورت اتنی اچھی ہے ہماری اور اتنی خوبصورت ہے کہ ہر چیز لگتا ہے جیسے ریلیٹ کرتی ہے ہمارے ساتھ. ہاں جی، کیا سیکھا آپ نے تھوڑا سا بتائیے. اچھا یہ بتائیے کہ کوئی نئی بات اپنے عمل میں لائی ہے؟ روز ہم ایک بات سنتے ہیں، بہت سارے میسیجز ہمارے لیے ہڈن میسیجز بھی آتے ہیں، تو کئی دفعہ ہوتا ہے کسی کا کوئی کہا ہوا جملہ کلک کرتا ہے، کہیں پر کوئی سنی ہوئی بات کلک کرتی ہے، کہیں کچھ آپ ریڈ کرتے ہیں آپ کے دل کو لگتا ہے اور پھر آپ اس کو عمل میں لے کے آتے ہیں، کچھ لے کے آتے ہیں یا پھر لیٹ گو کرنے والی بات کرتے ہیں، بس سن لیا، ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے نکال دیا. ہاں سوچ رہے ہیں، ٹھیک ہے. کئی دفعہ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ساتھ کچھ ایسے سچویشنز کچھ ایسی چل رہی ہوتی ہے، کبھی کچھ پریشانی آتی ہے یا کبھی کچھ ایسا دکھ ضرور آتا ہے کہ اندر ہی اندر نا ہمیں کاٹتا رہتا ہے اور جیسے تنگ کرتا رہتا ہے. اور مکمل سکون تو انشاءاللہ انشاءاللہ جنت میں ہی ملے گا سب کو، लेकिन फिर क्या वजह होती है कि परेशानियों के बावजूद और डिप्रेशन के बावजूद एक मायूसी दिल और दिमाग पर घेरा तंग करती है? होता है ऐसा? इन्होंने लिखा है ट्राई बेस्ट ऑन एप्लीकेशन और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और लिखिए, सब लिखिए प्लीज, अपना अपना कुछ ना कुछ शेयर जरूर लिखा कीजिए ताकि मुझे अंदाजा हो कि आप कुछ कर भी रहे हैं या सिर्फ सुन रहे हैं या कहीं सो तो नहीं गए हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि जब हालात ऐसे आते हैं और कुछ करना चाहते हैं लेकिन उसके बावजूद कुछ कर नहीं पाते, और उसके पीछे कुछ रीजंस होते हैं जिसमें से हमने भी ये एक देखा कि कोई ना कोई चीज ऐसी है जो बॉदर कर रही है। हाँ जी, वेरी गुड 03, आपने बिल्कुल सही बात की है जी। तो इसका क्या है कि इतनी तंगी होती है, और हाँ जी दुआ भी बिल्कुल, तो क्या किया जाए ना इस सूरत हाल में? तो इस पर देखिए कि तवक्कुल इलल्लाह, अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा। हाँ, तवक्कुल। और तवक्कुल जब तक नहीं करेंगे तो हम कोई काम भी अल्लाह पर नहीं छोड़ सकेंगे। फिर हम कहते हैं लेकिन हम कर नहीं है। इन्होंने लिखा है ये जब काम होते हैं अल्लाह की तरफ से, जब डिप्रेशन होता है, और इन्होंने नादिया उस्मान ने लिखे बिफोर कुरान, यस आफ्टर कुरान क्लास वॉजिंग एनीथिंग जस्ट अल्हम्दुलिल्लाह मन अब्सॉर्ब कर रहे हैं। हाँ, लेकिन देखिए कि हमारा तवक्कुल ये नहीं होता कि बस हाथ पे हाथ रखे बात करवाए तब ये अल्लाह मालिक है। तवक्कुल ये होता है कि हम हर पॉसिबल एफर्ट करें, अपने तरीके से तमाम असबाब इस्तेमाल करें, अल्लाह ताला ने रास्ते सारे हमारे लिए बना दिए। फिर उसके बाद जैसे इन्होंने लिखा कि दुआ करें, क्योंकि दुआ की जो बहुत कबूलियत के औकात है, ढेर ढेर सारी दुआएं करें और यकीन के साथ कीजिए। और जब दुआ करते हैं ना इंसान, उस वक्त फिर रिलैक्स होता है, क्योंकि जब दुआ का टाइम होता है उसमें दुआ करके और उसके बाद आप टोटल छोड़ दीजिए अल्लाह ताला के ऊपर कि वो अल्लाह ताला ने क्या करना है। और जिसे कहते हैं ना अपने पास से जो मुसीबतें हमने उठा के रखी हुई है, जो सोच हमारे पास है, उसको फेंकिए और उसको बस अल्लाह के हवाले कर दीजिए, और फिर जो भी अल्लाह ताला फैसला करेंगे उसे कबूल कीजिए। अक्सर ये देखा गया है कि लोग सिर्फ असबाब अपनाते हैं और पर जोर नहीं देते, ऐसा भी होता है, या फिर कोशिश खाली सिर्फ दुआएं मांगते रहते हैं और जिसके मायने और होते हैं और हमारा गौर उस पर नहीं होता। तो ये डिप्रेशन और तवक्कुल के जो कॉन्टेक्स्ट में बहुत खूबसूरत एक दुआ सूरह तौबा के एंड में सिखाई ना अल्लाह ताला ने हमें, वो क्या है? हसबी अल्लाह, अल्लाह ताला पर छोड़ दीजिए, क्योंकि ला इलाहा इल्ला हु, वही इलाह है, और उसके ऊपर छोड़ दीजिए। और क्योंकि तवक्कल तो उस पर मैंने तवक्कल किया। हाँ, और जब हम तवक्कल करते हैं अल्लाह पर तो अल्लाह ताला हमारे लिए सारे रास्ते की आसानी फरमाते हैं। क्यों? कि वो रब है अर्शे अजीम का, वहुवा रब्बुल अर्शिल अजीम, अल्लाह ताला ही रब है अर्शे अजीम का। और जब से आप एक बार ये दुआ कहते हैं ना कि अल्लाह ताला हस्बी अल्लाह ताला काफी है मेरे लिए, तो आपको फील होना चाहिए, और ये वाकई में ट्रू है कि हमारी हमारे अंदर की फीलिंग्स जो है ना वो चेंज हो जाती हैं, क्योंकि अल्लाह ताला इस चीज को फिर हैंडल करते हैं। और सबसे बेहतरीन वकील वही है आपका। आप परेशान हैं तो आप अपनी परेशानी को उतार। फिर एक और बहुत अच्छी दुआ है जिससे बहुत ज्यादा दिलों को सुकून मिलता है, और वो जब आप दिल से मांगे तो अल्हम्दुलिल्लाह कुल्ली हाल, ठीक है, कि हर हाल में अल्लाह का शुक्र है, और जब ये मांगेंगे तो देखिए और कैसे सुकून मिलता है, आपके इमोशंस चेंज हो जाते हैं। सिर्फ रब को ना बताइए कि मेरी परेशानी बहुत बड़ी है, बल्कि परेशानी को भी अच्छी तरह समझा दीजिए कि मेरा रब कितना अजीम है, और अल्लाह ताला अपनी रहमत के सदके हम सब के मसाइल और परेशानियां दूर कर दें। आमीन। तो आज के बाद परेशान नहीं होना, ठीक है, अपनी परेशानियों को फेंक दीजिए, बिल्कुल हसबी अल्लाह, कुछ भी काम हो हसबी अल्लाह, अल्लाह ताला काफी है, अल्लाह ताला ने संभालना है, लेकिन मैं छोड़ूंगी तो अल्लाह संभालेंगे ना, इसका एक हिस्सा मैं पकड़ के रखती हूँ, इस वजह से मैं भी नहीं छोड़ती हूँ, तो अल्लाह ताला के सुपर, ठीक है। लेकिन आप दुआ करते रहेंगे, असबाब ढूंढते रहेंगे, और अल्लाह ताला रास्ते की आसानी फरमाएंगे। इन्होंने लिखा है, आई बिलीव नो वन हेल्प यू, इफ सम वन हेल्प दे एक्सपेक्ट समथिंग बैक बट नॉट अल्लाह। ठीक है, चलिए हमारे साथ अपनी अटेंडेंस लेते हैं पहले, और फिर उसके बाद अपनी प्यारी सिस्टर को लेंगे जो हमारे साथ आया शेयर करेंगी, और फिर उससे अपने लिए हम अमल का पॉइंट लेंगे। चलिए आप लोग अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए, लबैक लगा दीजिए, हम शुरू करते हैं। अतीबा एजाज, हाजरा आसिफ, अबी याकूब, फरीहा इकबाल, कुरतुल्लैन इकबाल, निकत इकबाल, शराज अफगैन, अमतुल बसीर फरहीम, सुमेरा जीवा, फिरोजा सनाउला, मारिया उमर, मरियम बीबी, नादिया नाज, फातिमा रमला खतीब, सबीन आबिद, कुदसिया इमरान, सालिहा बेगम। और अगर मैं किसी का नाम भूल गई हूँ तो आप प्लीज अपने नाम के सामने लबैक लगा दीजिए, अपने स्टैम्प्स लगा दीजिए, ताकि ये अल्फाज भी एक दिन बोलेंगे कि आपने इन दिनों में अपनी लबैक अल्लाह के सामने हाजिर की थी इंशाअल्लाह ताला। और जी अब बताइए, हमारे साथ हमारी सिस्टर है, आई थिंक 05, शराज आपने आना है, आपने शेयरिंग करनी है, आप प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए। और अगर आप हैं, ओके रिकॉर्डिंग है, चलिए ठीक है, तो फिर मैं माइक रिलीज करती हूँ, आप प्लीज इनकी रिकॉर्डिंग प्ले कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आज मेरी शेयरिंग आयत की बारी है, और मेरी शेयरिंग आयत सूरत इंफाल की आयत नंबर 42 का आखिरी हिस्सा है। लियहलिका मन हलका अम बय्यिनतु व यहया मन हय्या अम बय्यिना, जिसका तर्जमा है कि जो जीता है वो भी, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो जो मरे बसीरत पर यानी यकीन जानकर मरे, और जो जीता रहे वो भी बसीरत यानी हक पहचान कर जीता रहे। तो हमारा ईमान है कि हमारा जीना मरना और हमारी फतह शिकस्त सब अल्लाह के हाथ में है, लेकिन जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे नाकाम रहेंगे। अल्लाह सुबहान ताला ने हम सब अल्लाह सुबहान ताला हम सबसे चाहते हैं कि हमारा जीना मरना दलील के साथ हो, यानी जिंदगी का एक मकसद जरूर होना चाहिए। बेमकसद की जिंदगी में परेशानियों के सिवा कुछ नहीं। सबसे पहले मैं खुद से सवाल करती हूँ, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है? क्या मैं अपने ओहदे और काम से मोहब्बत करती हूँ? दीन और दुनिया दोनों को साथ लेकर चलती हूँ, बगैर सोचे समझे लोगों की तकलीफ तो नहीं करती? अपने जीने की दलील ढूंढे और इस पर संजीदा हूँ। अल्लाह अल्लाह की तौफीक से हम सब ही कुरान पढ़ते हैं, लेकिन इल्म ही काफी नहीं जब तक अमल ना हो। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। और फिर ये तो वो और फिर ये भी तो है कि अल्लाह के जो भी दुनिया में आया अल्लाह सुबहान तआला ने उसे भी मकसद पैदा नहीं किया, यहाँ तक कि हमारे नबियों से भी काम लिए गए। फरमाया अल्लाह सुबहान तआला ने अपने नबियों से कि जो इल्म मैंने तुमको दिया है अब इस पर अमल करना है और दूसरों तक पहुंचाना है, यही तुम्हारा मकसद हयात होना चाहिए। तो इसलिए इस आयत में मेरे लिए अमल का नुक्ता ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे एक बेटी, बहन, बीवी और माँ बनाया, और सबसे बढ़कर ये कि मुझे मुसलमान घराने में पैदा किया, पैदा करके फिर मुझ पर चंद जिम्मेदारियां भी डाल दी, और इनको एहसन तरीके से निभाना मेरी जिम्मेदारी है। और फिर ये कि कुरान को सीखने का मौका दिया, मैंने अपने जीने की दलील बना ली इसे, और अपने आप को खुशकिस्मत समझते हुए कि अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल समझा, अपनी दुनियावी जिम्मेदारियों को निभाते हुए दीन के काम में भी आगे बढ़ने की कोशिश करूंगी, और यही मेरा मकसद है। आप सब आ, 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 हम सबको इस बात की खुशी होनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें ऐसे टीचर्स के जिम्मे लगा दिया जिन्होंने हमारी ऐसी तरबियत की कि आज हम इस काबिल हो गए हैं कि कुरान की किसी एक आयत को दूसरों के साथ शेयर कर सके, वरना हम तो किसी भी काबिल ना थे अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत और दिल की गहराइयों से दुआएं हम सब की अपने टीचर्स के लिए जिन्होंने हमें जीने की दलील दे दी। अब पहले खुद को सिखाना है और फिर दूसरों को सिखाना है। जो लोग बेसोचे समझे काम करते हैं, दूसरों को फॉलो करते हैं, चलो उधर जी की हवा हो, तो याद रखें ऐसे लोग बगैर दलील के जीते हैं। अल्लाह सुबहान तआला फरमाते हैं, अगर तुमको इस बात का यकीन है कि अल्लाह ताला ने तुमसे ये काम खैर का लेना है, तो फिर इसको अपने लिए ऑनर समझो। खुद से पूछें, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है? मैं माँ हूँ, सास हूँ, बहू हूँ, टीचर हूँ। दलील के साथ बात करनी है हमें, और दलील के साथ जीना है हमें। और हमें याद रखें और हमें और हमेशा याद रखें कि खुद को खुशकिस्मत ही समझें। अल्लाह ताला ने आपको इस काबिल समझा के काम दिया, आपको ये टीचर्स दिए। आज करें इंशाल्लाह ताला दुनिया भी समेटेंगे और आखिरत भी। अल्लाह की खुशी में जीने की जो लज्जत है वो किसी और चीज में नहीं। अल्लाह की खुशी में जो मौत की लज्जत है वो किसी और चीज में नहीं। आखिर में इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला कि अल्लाह करे कि हमारे जीने जीना और मरना अल्लाह सुबहान ताला की खुशियों पर हो, और यही हमारा मकसद है हयात। सुमानी
ओपनिंग मुहासबा पॉइंट थे, ठीक है, इनको लिखिए अपने पास। और वाकई में मकसद नहीं है तो जिंदगी बेकार है। आज इस दुनिया में थोड़ी सी जो दुनिया छोटी सी जिंदगी हमें मिली, इसको बाकायदा मकसद को पाने के लिए काम करेंगे। और जैसे इन्होंने कहा कि माँ हूँ, बहन हूँ, बेटी हूँ, बीवी हूँ, सारे रिश्ते अल्लाह ने पास, तो कैसे हमने निभाना है, ये हमने कुरान पढ़कर समझकर और उस पर अमल करके निभाना है ये सारा। और बेशक जैसे किसी के सही है ना कि आप एज अ माँ जब आप नेशन को संभालते हैं, गिव मी गुड मदर्स आई गिव यू गुड नेशंस, हाँ, तो एक माँ ने नस्ल को तैयार करना, और जब माँ ही आज हिकमत वाली नहीं है और वो नहीं समझ सकती तो कैसे आगे बच्चे तैयार करेगी। माँ को जो अल्लाह ताला ने क्वालिटीज दी है वो शायद बाप में भी नहीं है, बाप में डिफरेंट क्वालिटीज है, बेशक दर्जा भी एक ऊंचा है बाप का, लेकिन जो माँ में अल्लाह ताला ने हिकमतें रखती है ना वो किसी और में नहीं है। तो मैं बहुत सी चीजों को साथ लेके, और ये हिकमतें समझ आती हैं कुरान पढ़कर। अब देखिए हजरत यूसुफ की स्टोरी पढ़ के हमें क्या कुछ समझ नहीं आया, मुझे तो पूरी बात का एक ही खुलासा नजर आता है, मैयत्तकी वस्बिर, जो डरता है तकवा रखता है और सबर करता है, फइन्नल्लाह ला युदीउ अजर अल मुहसिनीन, तो अल्लाह ताला जाया नहीं करता अजर उसका नेकी करने वालों का। बहुत ही डीप पॉइंट्स हैं इनकी आया शेयरिंग के, अपने पास जरूर लिखिए। और इंशाल्लाह हम जजाकिल्ला खैरा सिस्टर, और इंशाल्लाह हम अपनी तजवीद की तरफ चलते हैं, और सिस्टर हिना हमारे साथ हैं। आप इन सारी बातों को जहन में रखकर और आगे तजवीद के लिए रेडी रहिए। इंशाल्लाह चलते हैं अपने अगले सेशन की तरफ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी मैं भी खैरियत से हूँ। जी इंशाल्लाह हम शुरू करते हैं अपनी रीडिंग। आई थिंक सूरतुल मआरिज शुरू करनी है आज, थोड़ा मुझे रिमाइंड करा दीजिए प्लीज। या लास्ट पार्ट ऑफ अल हाक़। अच्छा 42 तक किया था, ठीक है, यानी इसका मतलब है आखिरी हिस्सा जो है वो हमारा रह गया है। इंशाल्लाह सूरत अल हाक को हम करते हैं कंटिन्यू, आई नंबर 43 से लेकर आई नंबर 52 तक। जी मैं माइक छोड़ती हूँ, फर्स्ट सिस्टर आप पढ़िए।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.
سبحان ربي العظيم. جي جزاك الله خيرا بارك الله فيكم. ما شاء الله اتس جود. کچھ چیزوں کے اوپر تھوڑی پریکٹس کی ضرورت ہے. ایک تو یہ جو ورڈ ہے سما, کچھ صفات کے اوپر سما میں جو سا ہے اس میں ہمس اینڈ رخاوا تھوڑا ویک تھا تو اس کی ساؤنڈ نا نیزل ساؤنڈ دے رہی تھی لائک سما اور کوئک فنش ہو گئی نا تو اس پہ تھوڑا سا سو سرکل بنا کے ساؤنڈ کو بھی رن کریں اور اس میں ایئر بھی بلو کریں سوم اور پھر آپ نے اس کو میم کے ساتھ جوائن کرنا ہے سوم پھر اسی طرح آیا 45 میں جو ورڈ ہے لآخذنا اس میں خو کا جو رخاوا ہے ہم سے وہ تھوڑا ویک تھا لآخذنا ٹھیک ہے اس کے اوپر تھوڑی آپ نے پریکٹس کرنی ہے پھر 48 میں تذکیر زال کا جو رخاوا ہے لیٹر زال کے اوپر رخاوا ہے تو اس کو بھی آپ نے تھوڑا ٹائم دینا ہے یہ بھی جلدی ساؤنڈ تھوڑی ختم ہوگی یعنی بیسیکلی جو رخاوا والے لیٹرز ہیں نا ان کو دھیان میں رکھیں زال کے اوپر رخاوا ہے مگر ایئر نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس چیز کا دھیان رکھیں گے کہ اب اس میں جہر کے ساتھ آپ رخاوا کریں گی لیٹر لیکن باقی جو لیٹرز میں نے مینشن کیے جیسے لآخذنا پھر اسی طرح سے ثم لحسرہ یہ بھی رخاوا کے لیٹرز ہیں تو ان میں ٹائم تھوڑا سا اور ہونا چاہیے رخاوا والے لیٹرز کا ٹائم تھوڑا آپ کا کم تھا باقی ماشاء اللہ اچھی ہیں ریڈنگ جی نیکسٹ آپ انہیں آیات کو پڑھیے 43 سے اینڈ تک جزاک اللہ خیر
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزیل من رب العالمین فَلَوْ تَقَوَّلَيْنَا بَعْدَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينِ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ عن أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن من وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سبحان ربي العظيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جی ما شاء اللہ تبارک اللہ. اوکے کچھ چیزوں کے اوپر پریکٹس کی ضرورت ہے. ایک تو مد میں ہی جیسے آیا نمبر 49 ہے نا, اس میں تھوڑا ہو گیا تھا. اس میں اب دو انا ان انا یعنی دو ورڈ آ رہے ہیں, انا الف مدیہ کے ساتھ ہے اور انا منکم یہ بغیر الف کے ہے. تو اس میں آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ جو فرسٹ ون ہے وہ اسٹریچ ہوگا ٹو حرکات, اور جو سیکنڈ ہے وہ اسٹریچ نہیں ہوگا. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ. پھر اسی طرح سے جو کم یعنی یہاں پہ جو غنہ ہائیسٹ غنہ آپ نے کرنا ہے, یہ بھی تھوڑا آپ کا کم تھا. پھر 47 میں بھی نا عَنْهُ حَاجِزِينَ, یہ اس میں ہا جو ہے وہ ہم اسٹریچ نہیں کریں گے, بالکل ون حرکہ ہوگا. فَمَا مِنْكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ, اور دونوں ہا اینڈ ہا آپ نے ڈسٹنکٹ رکھنے ایک دوسرے سے. عَنْهُ حَاجِزِينَ ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہیوی لیٹرز ہیں ان کے اوپر پریکٹس رکھیں. جیسے بعض تو ہیوی لیٹرز ایسے ہوتے ہیں نا کہ اگر آپ ان میں سے ہیوینیس نکال دیتے ہیں تو وہ لحن خفی رہ رہی ہے, لیکن بعض میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ کسی دوسرے لیٹر سے ریزیمبل کرنے لگ جاتے ہیں. جیسے سواد ہے, آپ ہیوینیس نکال دیں گے تو وہ سین بن جائے گا. یہاں پر بھی یہ جو آپ کا یعنی 44 میں جو با ہے, اب یہ بہت لائٹ تھا اور تھوڑا اس کا مخرج بھی ٹپ سے آ رہا تھا, تو اس لیے اس کی ساؤنڈ بہت زیادہ دال کی طرف چلی گیا. با دل نہیں, با بو با بول اقویل. پھر پیچھے والا ورڈ بھی تقو تقولا یعنی تقولا نہیں قا نہیں ٹھیک ہے, قو کہہ کے پھر آپ واو سے ملائیں گے تقولا. صحیح. پھر اسی طرح سے نا کسرہ کے اوپر بھی تھوڑی سی پریکٹس کریں. کسرا کے لیے جو لوور جا ہے اس کو تھوڑا اور ڈاؤن پش کریں, یعنی جیسے فسبح باسم ربک, تو اب یہاں پر اگر ہم اس کو بولتے ہیں فسبح بہ بھی اگر کہتے ہیں بے, تو یہ تھوڑی ویک ہے کسرا, یعنی کمپلیٹ بی کی ساؤنڈ ہونی چاہیے. فسبح باسم ربک العظیم ٹھیک ہے. تو تھوڑا سا جو کسرا ہے جیسے لتذکرۃ للمتقین, یعنی لتذکیرہ یہاں پر بھی اور للمتقین یہاں پر بھی, اس کو تھوڑا سا مزید شارپ کرنے کی ضرورت ہے. کسرہ کے اوپر بھی آپ نے پریکٹس کرنی ہے. پھر اسی طرح سے عین کے اوپر تھوڑی پریکٹس کریں, یعنی لیٹر عین کا مخرج تھوڑا ویک تھا, عین اینڈ ہا ان دو لیٹرز کے اوپر تھوڑی پریکٹس کریں. ہا کا پھر بہتر آ رہا ہے, بس اس میں تھوڑا یہ ہے کہ وہ لائٹ مزید ہو, لیکن عین جو ہے وہ تھوڑا ویک ہے. جیسے ایون استعاذہ میں اعوذ باللہ, تو عین کے مخرج کے اوپر تھوڑی پریکٹس کریں انشاءاللہ. جی جزاک اللہ خیر. نیکسٹ سٹار پڑھیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل من رب العالمين. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.
جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
آمين وياكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. جی اوکے ایک تو یہ کہ جیسے کچھ لیٹرز آپ کے اسٹریچ ہوئے تھے 45 میں من ہو بل یا مین یہاں پر من ہو تھوڑا لمبا تھا 47 میں ان ہو ہا جی زین یہ تھوڑا اسٹریچ ہو رہا تھا اس کے علاوہ نا ایک آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ جیسے یہ اسمال آیات ہے نا کوشش کریں ایک اسٹریچ میں پڑھیں جیسے اب 49 میں نا منکم مکذبین اب وہ دو پارٹس ہو گئے اب ایون لائک اگر آپ رکتے ہیں نا ان منکم تو پھر مکذبین کو الگ کرنے کی بجائے ان سے ہی دوبارہ اسٹارٹ لے کر تو اس کو کنیکٹ کر لیں ٹھیک ہے یعنی یہ جو ہے اس کے اوپر آپ نے تھوڑی پریکٹس کرنی ہے کہ اسمال آیات ہیں کوشش کریں ایک اسٹریچ میں پڑھیں لیکن اگر ان کیس ان لائک کسی کمپلڈ سچویشن کی وجہ سے آپ رک رہے ہیں تو اس میں پھر آپ پیچھے سے پل جائیں ٹھیک ہے پھر یہ جو جتنی بھی آیات ہیں نا ان سب کی اینڈنگ میڈیم لیٹرز کے اوپر ہیں نون ہے میم ہے لام ہے یہ تین لیٹرز آ رہے ہیں یہاں پر ان سب میں نا آپ کا جو لاسٹ لیٹر ہے وہ پرومیننٹ نہیں ہو رہا جیسے مات سوری یہاں سے تھا نا رب العالمین ہٹ کریں نون کی آواز آخر میں آنی چاہیے جیسے بول یوں نہیں ختم کریں گے کہ ویل یعنی یوں نہیں ٹھیک ہے اس کو ہٹ کریں اس کی ساری کوالٹیز کو پورا کریں زیادہ نہیں رکھیں گے مگر لیٹر کی اپنی ڈسٹنکشن آنی چاہیے بالیمین الوتین حاجزین ٹھیک ہے یعنی یہ جو ایک لیٹر کی ساؤنڈ آ رہی ہے ڈسٹنکٹ یعنی چاہیے سعادہ بسم اللہ میں بھی تھوڑی مسنگ تھی یعنی من الشیطان الرجیم ٹھیک ہے منہ کو لپس کو بند کر کے میم کی پراپر ساؤنڈ آ رہی ہے اس کے اوپر آپ نے تھوڑی پریکٹس کرنی ہے پھر اسی طرح سے مخارج میں جو لیٹر ہیں جیسے میں آپ کو جو پریکٹس کرنے کے لیے دیتی ہوں یہ لسویہ لسویہ کے اندر بھی خاص طور پر زال اینڈ ضا اس میں نا آپ کی تھوڑی بزنگ اور ایری ساؤنڈ ہے زال اینڈ ضا دو ایسے لیٹرز ہیں جن میں ایئر نہیں آتی جیسے اب جب پڑھتے ہیں نا اعوذو تو یہ اعوذو ایسی آواز زو کی آواز بالکل نہیں آنی چاہیے اس میں کچھ چیزوں کو آپ نے چیک کرنا ہے ایک تو یہ کہ جو آپ کی ٹپ ہے وہ اوپر ان ایجز کے اوپر لگنی چاہیے دوسرا یہ کہ کوئی بھی پارٹ آف ٹنگ آپ کا دانتوں کی انر پلیٹس یا اوپر گم ایریا کو نہ لگے ٹھیک ہے اور بہت سافٹ سا ہٹ ہو دو دانتوں کے کنارے استعمال کریں اور بہت سافٹ ٹچ ہو کے ایئر باہر کی طرف نہ آئے اعوذ باللہ جیسے لاسٹ میں بھی آ رہا تھا ربک العظیم تو وہ ये जो साउंड्स हैं ये आपने इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है. फिर हैवीनेस के ऊपर भी आपने थोड़ी प्रैक्टिस करनी है कि मुंह में प्रेशर को बिल्ड करें. तको तको वाला. फिर बाय बोल को वील. ठीक है, हैवीनेस के लिए भी कि मुंह में आपका प्रेशर बिल्ड हो. जी इंशाल्लाह, जजाकल्लाह हो खैर. नेक्स्ट स्टॉप पढ़िए.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تنزيل من رب العالمين. ولو تقبل علينا بعض الأقابيل لأخذنا منه باليمين. ثم لقطعنا منه الوتين. فما منكم من أحد عنه حاجزين. وإنه لتذكرة للمتقين. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ. وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ. وَإِنَّهُ لَحَقٌّ اليقين. فسبح باسم ربك العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جي كل ما شاء الله. یہاں یہ آیا 44 میں نا, یہاں پر آپ کی تھوڑی لینتھ مد کی تھوڑا سا ضرورت ہوگی. وَلَوْ اس کو بھی نا ان بٹوین ون اینڈ ٹو رکھیں, تھوڑا سا زیادہ شارٹ تھا. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ. عَلَيْنَا کا جو الف ہے یہ بھی آپ کا تھوڑا کم ہو گیا تھا. پھر اسی طرح سے ایک دو جگہ کے اوپر آپ کے غنہ کی ٹائمنگز مجھے تھوڑی کم لگی, جیسے 49 میں مکذبین. یہ جو ہے یہ یہاں پر غنہ کی ٹائمنگز آپ کی پراپر ہونی چاہیے. پھر ٹھیک ہے, جیسے اب یہ ایننا بہت زیادہ آ رہا تھا نا کچھ آیات میں, جیسے 48 سے اسٹارٹ ہو کر کہیں وہ ایننا آ رہا ہے, کہیں وہ ایننا آ رہا ہے. اس میں ای جو ہے اس کو تھوڑا سا اور شارپ کریں. وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ. ٹھیک ہے, یعنی تھوڑا سا ای کی ساؤنڈ مزید شارپ ہونی چاہیے. پھر 50 میں جو ورڈ تھا لَحَسْرَةٌ, اس میں نا سین آپ کا ایک تو تھوڑا کم ٹائم تھا, دوسرا ہلکا سا ہلکی سی اس میں نا ایٹ دی اینڈ موومنٹ آ رہی تھی. یعنی حس یہ یہ ساؤنڈ نہیں آنی چاہیے. لحسرتن یعنی سائلنٹ کر کے فوراً را کو بولیں گے. لحسرتن علی الکافرین. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ایک لیٹر جس کے اوپر آپ کو تھوڑی زیادہ پریکٹس کی ضرورت ہے وہ ہے تا. آپ کا تا اتنا شدید ہے کہ اس میں ایئر نہیں آ رہی, یعنی تن یعنی بہت نا تا تا آواز ہے. تا کی جو آواز ہے یہ جب تا آتی ہے تو عموماً چونکہ ہم اردو میں اس طرح سے بولتے ہیں تا کو, اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کی نا ٹپ نہیں لگتی, مطلب بہت ٹاپ آف ٹنگ اوپر ٹچ ہو رہا ہوتا ہے, بہت گم لائن کو بھی ٹچ نہیں ہو رہا ہوتا. تو اس میں آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ تھوڑا ٹپ کو یوز کریں اور گم لائن کے اوپر لگائیں. تا 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 یعنی تا تا نہیں تا تا ایئر کے ساتھ. تنزیل تقول. اس کے اوپر آپ نے تھوڑی پریکٹس کری ان شاء اللہ. جزاک اللہ خیر. جی نیکسٹ آپ پڑھیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تنزيل من رب العالمين. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. ثم لقطعنا منه الوتين. فما منكم من أحد عنه حاجزين. وإنه لتذكرة للمتقين. وإنا لنعلم أن منكم مكذبين. وإنه لحسرة على الكافرين. وإنه لحق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوکے جی سر ماشاء اللہ تبارک اللہ. مخرج میں آپ کو نا جس لیٹر کے اوپر پریکٹس کرنی ہے وہ آئین ہے. آئین کا مخرج بہت زیادہ مڈل سے نہیں آ رہا, تھوڑا ڈاؤن جا رہا ہے. اعوذ میں بھی کمبینیشنز بھی ایسے ہیں, یعنی حمزہ عین آئین ہے. اعوذ تو میک شیور کہ دونوں لیٹرز کلیئرلی ڈسٹنکٹ ہوں. اسی طرح سے ربیل آ, یہاں پر بھی آئین کا بہت اچھا ہٹ نہیں تھا. ربیل عالمین, ٹھیک ہے, آئین کو آپ نے تھوڑا پریکٹس کرنا ہے. علینا بعض, یعنی آلموسٹ تمام جگہ کے اوپر مجھے تھوڑا اس کے اندر ویکنیس لگی نا. لقطعنا, اس کے علاوہ ایک بہت کامن چیز جو میں دیکھ رہی تھی کہ جہاں ہیوینس آ رہی ہے نا وہاں آپ کا پیچھے والا لیٹر یا آگے والا لیٹر افیکٹ ہو رہا ہے. جیسے بول اقویل, اب آپ اس میں دیکھیں کہ با یہ بالکل ایکسٹریملی لائٹ. اب آپ کا اس میں نا با بول تھوڑی ہیوینس آ گئی, یعنی با بول. پھر آپ دیکھیں لام بالکل لائٹ ہوگا. اکو 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 کر کے نہیں, او نہیں, ٹھیک ہے. آ کو ویل, یہ اس طرح سے آپ نے الگ الگ رکھنا ہے کہ ہیوی لائٹ ایک دوسرے کے اوپر افیکٹ نہ ڈالیں. با بول اکو ویل, جیسے لا خوز نا, اس میں لا او خوز او خو او کی آواز آ رہی تھی, او نہیں, لا آ لا آ, پھر خو حمزہ جو ہے وہ بالکل لائٹ ہوگا. لا خوز نا, پھر لا کو پو نا, اب اس میں آپ کا پو آئین آپ کا موٹا تھا. لقطعنا, اس میں آئین کو لائٹ کریں گے, ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سے جی ہاں جی یہاں پہ جو لاسٹ ٹائم آ رہا ہے ورڈ ربیکل عظیم, اس میں بھی عظیم او ساؤنڈ آ رہی تھی. تو یہ آپ نے پریکٹس کرنا ہے اوور آل کہ جہاں پر بھی ہیوی لیٹر آ رہا ہے اس کے جو نیبرنگ لیٹرز ہیں وہ افیکٹ نہ ہو, یعنی اگر وہ لائٹ ہیں تو وہ لائٹ رہیں, اگر وہ ہیوی ہیں تو پھر آپ نے ان کو ہیوی کرنا ہے, ٹھیک ہے انشاءاللہ. باقی ماشاءاللہ اٹس گڈ, ٹھیک ہے انشاءاللہ یہیں تک آج رکھتے, نیکسٹ پھر انشاءاللہ اس سے کنٹینیو کریں گے. بارکم اللہ فیکم. سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد ان لا اله الا انت, نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا كثيرا سيستر هنا, بارك الله فيك. إن شاء الله هم آگے بڑھتے ہیں. کیسے آپ سب لوگ؟ چلیے آپ لوگ بتا دیجئے. Everyone is okay, ماشاء الله. خوبصورت دنوں میں خوبصورت چیزیں لے رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ الحمدللہ. اینڈ ماشاء اللہ الحمدللہ, اتنا خوبصورت قرآن ماشاء اللہ آپ لوگ سب پڑھتے ہیں, اور اتنی خوشی ہوتی ہے آپ سب کو سن کے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, کس طرح سے آپ محنت کر رہے ہیں. الحمدللہ, کیپ ورکنگ آن اٹ ان شاء اللہ. ٹھیک ہے, چھوڑنا نہیں ہے اس کو, اپنی محنت کو چھوڑنا نہیں ہے, کیونکہ آپ نے ادھر چھوڑا اور یہ غائب ہوا. ٹھیک ہے, سو ناٹ ٹو لیو, دس از ناٹ سم تھنگ وچ وی کین لیفٹ بیہائنڈ. بلکہ آج سبحان اللہ آپ کی کلاس سے پہلے یہی لیکچر لگا ہوا تھا کہ قرآن کو چھوڑنا نہیں ہے, کیونکہ قیامت کے دن وہ شکایت کرے گا کہ یہ ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا. تو ہم نے تو مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا ہے انشاءاللہ. اور ون آف دا شفاعت کرنے والا انشاءاللہ اپنے اس قرآن کو بنانا ہے. ٹھیک ہے, عمل تو کچھ ہے نہیں, تو انشاءاللہ ایسی کچھ چیزیں ہی جمع کر لیں کہ جو ہمارے لیے شفاعت کا باعث بن جائے. ٹھیک ہے, چلیے انشاءاللہ خلاصہ قرآن کی طرف بڑھتے ہیں. آج آپ کا جو 13 پارٹ 2 ہے, ٹھیک ہے, اور سورۃ الرعد کی ہم نے آیا 18 کرنی تھی, انشاءاللہ آیا نمبر 19 سے شروع کرتے ہیں. اور سبحان اللہ آج ہم سورہ ابراہیم بھی شروع کریں گے. ٹھیک ہے, سو اپنے مصحف اوپن کر لیجئے, انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. بسم اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد, فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورة الرعد کی آیت نمبر 19 سے دیکھیں گے. افمن يعلم انما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى انما يتذكر اولو الالباب. بھلا یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ شخص جو تمہارے رب کی اس کتاب کو جو اس نے تم پر نازل کی ہے حق جانتا ہے, اور وہ شخص جو اس حقیقت کی طرف سے اندھا ہے, دونوں یکساں ہو جائیں؟ امپوسیبل ہے. قرآن پڑھا ہوا اور قرآن نہ پڑھا ہوا دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے, لیکن نصیحت تو دانش مند لوگ ہی قبول کیا کرتے ہیں. ہم سب اس آیت کے آئینے میں خود کو دیکھیں. قرآن پڑھنا, حق کو ماننا اور دوسروں کا فرق ہے, یا ہم پڑھ کے بھی دوسروں کی طرح ہیں؟ اب ہوتے کون ہیں یہ تو ذکر اولو الالباب والے لوگ, یعنی اولو الالباب کون ہیں؟ فرمایا, الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق. اور ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں, اسے مضبوط ماننے کے بعد توڑ نہیں ڈالتے. ان کی روش یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے جن رابطوں کو برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے ان کو برقرار رکھتے ہیں, یعنی توڑ کے نہیں رکھتے, کٹتے نہیں, اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ کہیں ان سے برا حساب نہ لیا جائے. ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنے رب کی رضا کے لیے صبر سے کام لیتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں, ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے اعلانیہ اور پوشیدہ طور پر خرچ کرتے ہیں, اور برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں. یہی ہیں وہ لوگ, اولئک لہم الدار, جن کے لیے آخرت کا گھر ہے. کیسا ہوگا؟ جنات عدنی یدخلونہا, ہمیشگی کی جنتیں جو ان کی ابدی قیام گاہیں ہوں گی, وہ خود بھی اس میں داخل ہوں گے, اور ان کے آبا اجداد اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو صالح ہیں وہ بھی ان کے ساتھ وہاں جائیں گے. ملائکہ ہر دروازے سے ان کے استقبال کے لیے آئیں گے اور ان سے کہیں گے, تم پر سلامتی ہے. کیوں؟ بما صبرتم. سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. تم پر سلامتی ہے, تم نے دنیا میں جس طرح صبر سے کام لیا اس کی بدولت آج تم اس کے مستحق ہوئے ہو, بس کیا ہی خوب ہے یہ آخرت کا گھر. ہم ذرا ان آیات کو, ان صفات کو اپنے اندر ڈھونڈ کے دیکھیں. ایسے لگتا ہے کہ یہ آیات جہاں تک میں نے ساتھ پڑھی ہیں یہ ایک فل پیکج ہے. مثال ہے کہ بعض لوگ شادی کے لیے کال لیتے ہیں, پھر وہ کہتے ہیں اچھا آپ کو اور کیا چاہیے, ڈیکوریشن بھی کرانی, اچھا اسٹیج بھی سجانا ہے, اچھا آپ نے برتن بھی ادھر سے ہی لینے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت کا ایک فل پیکج دیتے ہیں اور اس کی ریکوائرمنٹس الذین یوفون سے لے کر والذین صبروا اور اس کے بعد یدرون بالحسن سیہ پہ رکتی ہیں. یہ چند کام کر لے تو گارنٹی ہے جنت میں گھر کی. جنت عدن کون سی؟ جس کو اللہ نے خود اپنے ہاتھ سے بنایا. حدیث میں آتا ہے کہ جنت عدن کی ایک اینٹ سبز مسمرد کی ہے اور ایک سرخ یاقوت کی اور ایک موتی کی. اللہ نے اس کو اپنے ہاتھ سے بنایا, کیا خوبصورت ہوگی. کچھ مشکل ہے؟ صبر, اللہ کی اطاعت پہ صبر, نافرمانیوں سے رکنے کا صبر, اپنے کردار کو خوبصورت کرنے کا صبر, ٹھہراؤ پیدا کرنے کا صبر, اپنی زبان کے اوپر قابو پانے والا صبر, اپنے وقت کو صحیح استعمال کرنے کا صبر. یہ سب کچھ کریں گے تو بہتری ہوگی. لیکن اس کے برعکس ایک دوسرا پیکج بھی ہے. وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ, رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں, جو ان رابطوں کو کاٹتے ہیں جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا, اور جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور لعنت کے مستحق ہیں, اور ان کے لیے تو آخرت میں بہت برا ٹھکانہ ہے. اللہم لا تجعلنا منہم. ایسے لگتا ہے کہ خوبصورت اخلاق کے لوگ اس دنیا میں بھی اچھے ہیں, وہاں بھی اچھے ہو جائیں گے, اور جو یہاں قطع رحمی کرنے والے, رشتوں کو توڑنے والے, وہ وہاں بھی مارے جائیں گے. ہاں, قطع رحمی اور صلہ رحمی کی بات ہوئی تو سمجھ لیجئے کہ کسی کو اپنے دنیاوی اغراض اور مقاصد کے لیے کاٹنا, بھائی بہنوں کی ناراضگی ہے کیونکہ رشتہ نہیں لیا, رشتہ نہیں دیا, اور فلاں ہے اس نے جائیداد پہ قبضہ کر لیا, یہ ہے قطع رحمی. دین کی بنیاد پہ اگر آپ اپنے دین کو بچانے کے لیے کسی کو ایسی بات کہتے ہیں کہ جو اس کے اندر درست نہیں ہے, تو آپ کبھی بھی قطع رحم نہیں ہوں گے. اس پہ ہم بات ڈیٹیل سے کر چکے ہیں, لیکن بعض دفعہ ہوتا ہے کہ دین پڑھنے والوں کو ایک تانا بہت ملتا ہے کہ اچھا جی, پھر دین رشتہ داریوں کو ملانے کا حکم نہیں دیتا, اب آپ کو تو بس ایک ایک بات ساری وقت اچھی لگتی ہے, جی ہم قرآن پڑھتے ہیں. تو ایسی بات نہیں ہے, کوشش کرنی چاہیے کہ ایسی نوبت نہ آئے. لیکن اسلام جس کو صلہ رحمی کی خوبصورت تصویر کہتا ہے, وہ کیا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو بھی اسی بات کی دعوت دو جو تمہیں اچھی لگی ہے. لوگوں کو برائیوں سے روکنا, اچھی بات کا حکم دینا, یہ ان سے وفاداری کی دلیل ہے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء, اللہ جس کو چاہتا ہے رزق کی فراخی بخشتا ہے, اور جسے چاہتا ہے نفع تلا رزق دیتا ہے. یہ لوگ دنیا کی زندگی میں مگن ہیں, حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک متاع قلیل کے سوا کچھ بھی تو نہیں. کیا ہے؟ ہمارے پاس فون میں ایک الارم جو بجتا ہے دن میں, جب بھی بجتا ہے تو اتنا احساس نہیں ہوتا جو صبح فجر سے پہلے کے لیے بجتا ہے. ایک عربی کا سانگ ہے سعد الغامدی کا کہ انما دنیا فنا. یقین کریں جب بندہ آنکھ کھولے اور اس کے جملے لگے ہوتے کہ دنیا فنا ہونے والی ہے اور دنیا کچھ نہیں, تو واقعی مجھے لگتا ہے کہ یہ بیسٹ ٹائم ہوتا ہے اس بات کو سننے کا. لاشعور میں انسان نیند اور بیداری کی حالت میں ہوتا ہے نا, تو پہلے جملے ہر رات صبح اٹھتے یہی آتے ہیں. پھر اکثر جب شعور سے میں ذرا اپنی آنکھوں کو کھولوں دیکھوں, تو میں پھر اس وقت اپنی ایک ایک چیز کو سوچتی ہوں. عموماً دیکھیے کہ ہم دنیا کے غموں میں جیتے ہیں نا, تو کہتے یہ چیز یہ فنا ہونے والی ہے, یہ چیز یہ فنا ہونے والی ہے, تو ایسے لگتا ہے کہ بندے کا دل ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے. یہ دنیا مل جائے یا چلی جائے, دونوں ایک برابر ہے. یہ دنیا فنا ہوگی اور اس کے بعد جو اصل چیز ہے وہ انسان کے پاس ہوگی, جو اسے کبھی ختم نہیں ہوگی. لیکن لوگوں کو یہ باتیں سمجھ نہیں آتی. اللہ کے نبی کی زبان سے جب یہ باتیں ہوتی تھی تو لوگ آگے سے بہانے کیا بناتے تھے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ, یہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ کی رسالت کو ماننے سے انکار کر دیا, کہتے ہیں کہ اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری. کہو, اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور اپنی طرف آنے کا راستہ صرف اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے. اس کو ہائی لائٹ کر لیں. یہدی الیہ من اناب, یہ ہے منیب ہونا نوب سے, کہ جو خود آئے گا اللہ بسم اللہ کر کے اس کو بلائے گا, اور جو نہیں آیا اس کو اللہ نہیں بلاتا. تم روٹے ہم چھوٹے, ہماری بھی جان چھوٹی. یہ کون لوگ ہیں؟ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ, ایسے ہی لوگ ہیں وہ جنہوں نے اس نبی کی دعوت کو مان لیا ہے اور ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان نصیب ہوتا ہے. خبردار رہو, اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوا کرتا ہے. پھر جن لوگوں نے دعوت حق کو مانا اور نیک عمل کیے وہ خوش نصیب ہیں اور ان کے لیے اچھا انجام ہے. یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اطمینان قلب کی بات کی. کل ہم نے اپنی کلاس میں بہت ڈیٹیل سے بات کی کہ اصل میں سکون کب آتا ہے. ہم جب اپنے آپ کو نارمل پوزیشن میں رکھتے ہیں نا تو ہم تھکتے نہیں ہیں, جائیں تو ہم تھکنے لگتے ہیں. بالکل اسی طرح جب ہم فطرت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں نا, جو اللہ نے کہا ہے وہ فطرت کا حصہ ہے, ہم وہ کرتے ہیں تو ہم بہت مطمئن رہتے ہیں, سکون ملتا ہے. یہ قرآن پڑھ کے اطمینان کیوں ملتا ہے؟ کیونکہ یہ ہمیں ایک بیلنس لائف کی طرف بلاتا ہے, اور اس سے دوری صرف گلٹ کو پیدا کرتی ہے. تو دلوں کا اطمینان پیس باہر سے نہیں آئے گا, اندر سے آئے گا. آپ بڑی بڑی کانفرنسز کر لیجئے, بڑے بڑے فورم بنا لیجئے. آج پیس لفظ بہت معروف ہے, آپ ٹی وی چینلز بنا لیں, یا آپ کی کوششیں بہت اچھی ہیں, لیکن یاد رکھیے انسانیت کو اطمینان کب آئے گا؟ جب وہ دل میں اللہ کی یاد رکھے گا. ہر چیز کی ایک جگہ ہوتی ہے نا, جیسے آپ کے اسکول میں ہر کمرے کی ہر جگہ کی کوئی خاص حیثیت ہے, اسی طرح ہمارے اس 5 سے 6 فٹ کے جسم میں دل کے اندر اللہ کی یاد ہے, یہ اللہ کا گھر ہے. جیسے سمجھنے کے لیے کہہ لیجئے کہ ہمارے جسم میں دل اللہ کا کمرہ ہے, وہاں اللہ رہتا ہے. جب اس دل کو ہم دنیا کی چیزوں سے بھر لیتے ہیں, یہاں کے غم, یہاں کی خوشیاں, یہاں کی حرص, تو اللہ چلا جاتا ہے. اللہ خالی دل میں رہتا ہے, بھرے ہوئے دل میں نہیں اللہ رہتا. جب دل میں اللہ آتا ہے تو پورے جسم میں اطمینان کی ایک ایسی خوبصورت روح پڑتی ہے کہ جو انسان کو پرسکون کر دیتی ہے, اور یہی جنت میں ہوگی. پا لینے کا احساس معرفت کی بات ہے, اس کے علاوہ صرف ڈھگوسلے ہیں. اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ مخاطب کرتے ہیں, کذالک ارسلناک فی امت قد خلت من قبلها, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اسی شان سے ہم نے تم کو رسول بنا کر بھیجا ہے ایک ایسی قوم میں جس سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی ہیں, تاکہ تم ان لوگوں کو وہ پیغام سناؤ جو ہم نے تم پر نازل کیا ہے, اس حال میں کہ یہ اپنے نہایت مہربان خدا کے کافر بنے ہوئے. اس کو ہائی لائٹ کیجئے گا کہ وہم یکفرون بالرحمن. کسی نے بہت ہی خوبصورت کوٹیشن بھیجی, مجھے یاد نہیں کہ کس کا کال تھا, کسی امامی کا تھا, کہ اس شخص پہ تف ہے جو بڑے رحم دل انسان کو بھی غصے پہ لانے کا سبب بنے. مطلب کیا ہے کہ اللہ اپنی ذات سے الرحمان ہے, لیکن وہ انسان انتہائی بد قسمت ہے کہ اللہ پھر اس کے لیے القہار اور الجبار بن جائے. ایک شخص ہے اس کو غصہ ہر وقت آتا ہے, تو آپ کہتے چھوڑو ان کی تو عادت ہے, ہر وقت غصے میں آتے ہیں یا بات پہ بات غصے میں آتے ہیں. اور ایک ایسا ٹھنڈے صبح کا آدمی ہے کہ جس کو غصہ نہیں آتا, پھر جس دن اس کو غصہ آئے گا تو آپ کہیں گے نا کہ آج تو کسی نے حد کی ہوگی تبھی اس کو غصہ آیا. تو وہم یکفرون بالرحمن, ان سے کہو قل ہو ربی لا الہ الا ہوا, ان سے کہو وہی میرا رب ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں, اسی پر میں نے بھروسہ کیا, اور وہی میرا مل جاؤ ماوا ہے, یعنی اپنی مشکلات میں اسی کی طرف رجوع کرنے والا. باقی رہ گئی بات کہ ان لوگوں کو اثر نہیں ہو رہا تو ان کو نہیں ہونا, کیونکہ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ, اور کیا ہو جاتا اگر کوئی ایسا قرآن اتار دیا جاتا جس کے زور چلنے لگتے, یعنی اس قرآن کی آیتیں پڑھتے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہلنے لگتے, یا زمین شق ہو جاتی, یا مردے قبروں سے نکل کر بولنے لگتے. مراد یہ ہے کہ اس طرح کی نشانیاں دکھا دینا کچھ مشکل نہیں, بلکہ سارا اختیار ہی اللہ کے ہاتھ میں ہے. پھر کیا اہل ایمان ابھی تک کفار کی طلب کے جواب میں کسی نشانی کے ظاہر ہونے کی امید لگائے بیٹھے, اور وہ یہ جان کر مایوس نہیں ہو گئے کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے ہی انسانوں کو ہدایت دے دیتا؟ یہاں آپ دیکھیے کہ مکہ والوں کو اگر اللہ کے نبی ایک پیغام دیتے کہ لوگوں میرے اوپر ایک ایسی کتاب نازل ہوئی جس کی آیتیں پڑھو تو تمہیں جاب مل جائے گی, فلاں آیت پڑھو تو تمہاری بیٹیوں کے رشتے ہو جائیں گے, اور فلاں آیت پڑھو گے نا تو تمہارے رکے ہوئے کام ہوں گے. کوئی ایک بندہ بھی پورے مکہ میں ایسا تھا کہ جو آپ کی اس دعوت کا انکار کرتا؟ کہتے بھائی چلو فائدہ ہی ہے نا, کیونکہ میں نے تو ہندوؤں کو بھی مسلمانوں کے جنتر منتر کرتے دیکھا ہے, قبروں پہ جا کے دیے چڑھاتے ہوئے دیکھا ہے کہ چلو بھائی کوئی نہیں, مشکل میں پڑے ان کے بابے کی قبر پہ دیپ جلا لیتے ہیں, کوئی بات نہیں شاید ہمارا کام بن جائے. کیا مشکل لگا لوگوں کو؟ یہ قرآن اگر سارے شعبے دے دکھاتا کسی کو قرآن ماننا مشکل نہ تھا. ان کی مشکل کیا تھی؟ کہ یہ قرآن اس لائف سٹائل کو بدلاتا تھا, اس کلچر کا خاتمہ ہوتا ہوا ان کو دکھ رہا تھا جو باپ دادا کے نام سے چل رہا تھا. آج بھی لوگوں کا یہی مسئلہ ہے, وہ اس کتاب کو کتاب ہدایت نہیں بنانا چاہتے, ان کو اپنی زندگی میں اپلائی نہیں کرنا چاہتے ویسے آپ اس کی آیتیں حفظ کرا لیں، یاد کرا لیں، اس کو شعروں کی صورت میں پڑھا لیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان چیزوں کے لیے نہیں آیا. لیکن حقیقت کیا ہے کہ بل اللہ الامر جمیع، سارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں، اللہ جو چاہے کرتا ہے. افلم یأس الذین آمنوا اللہ یشاء اللہ لہدی الناس جمیع، یعنی اللہ کو کیا مشکل ہے ہدایت دینا؟ بالکل مشکل نہیں ہے. لیکن بات کیا ہے کہ ولا یزال الذین کفروا تصیبهم بما صنعوا قارۃ او تحل قریبا من دارهم حتى یاتی وعد اللہ، جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کیا اور ان پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آفت آتی ہی رہتی ہے یا ان کے گھر کے قریب کہیں نازل ہوتی ہے. یہ ہوتا رہتا نا، آج وہاں سونامی آ گئی، وہاں ہریکین آ گیا. کہا یہ سلسلہ تو چلتا ہی رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ ان پورا ہو. یقیناً اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. اور اللہ کے نبی کو اب تسلی دی جا رہی، کوئی بات نہیں، دین کے نام پہ مذاق اڑایا جا رہا ہے، اڑوا لیں. کیونکہ وَلَقَدِ اسْتُخْزِيَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جاتا رہا مگر میں نے ہمیشہ منکرین کو ڈھیل دی. اس کو ہائی لائٹ کریں، یہ جو لفظ ہے نا فَأَمْلَيْتُ، میں اس کو پڑھتی ہوں تو دل چاہتا ہے کہ فوراً چپکے سے آگے گزر جاؤں، کیونکہ یہ واحد متکلم کا صیغہ نا. اللہ کہتا ہے میں نے ڈھیل دی ہے، ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بالکل کہیں قریب ہے. اور آخر کار ان کو پکڑ لیا، پھر دیکھ لو کیسی تھی میری سزا. افمن ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت، پھر کیا وہ جو ہر ایک نفس کی کمائی پر نظر رکھتا ہے اس کے مقابلے کی یہ کوششیں کر رہے ہیں؟ اللہ ہر بندے کے عملوں کو دیکھ رہا ہے، اس کی سوچوں کو، اس کی نیتوں کو دیکھ رہا ہے. کیا لوگ اس کا مقابلہ کریں گے کہ لوگوں نے اس کے کچھ شریک ٹھہرا رکھے ہیں؟ اے نبی ان سے کہو اگر واقعی وہ اللہ کے اپنے بنائے ہوئے شریک ہیں تو ذرا ان کے نام لو کہ وہ ہیں کون. کیا تم اللہ کو ایک نئی بات کی خبر دے رہے ہو جسے وہ اپنی زمین میں نہیں جانتا، یا تم لوگ بس جو ہی جو منہ میں آتا ہے کہہ ڈال دیتے ہو؟ حقیقت یہ کہ جن لوگوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کیا ان کے لیے ان کی مکاریاں خوبصورت کر کے دکھائی گئیں اور وہ راہ راست سے روک دیے گئے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ، پھر جس کو اللہ گمراہی میں پھینک دے اس کو کوئی راہ دکھانے والا نہیں. دعا کیجئے کہ کسی کے ساتھ یہ معاملہ نہ ہو جائے کہ اللہ ہی نہ اس کو ہدایت پہ آنے دے. لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ، ایسے لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی ہی میں عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ ہے. دیکھیے جس دنیا کو بچانے کے لیے اللہ کو ناراض کیا تھا وہاں پھر بھی عذاب ہے. وہی مال اور دولت ان کے گلے کی پھانس بن جاتا ہے، وہی اولاد، وہی کیریئر اور وہی سٹیٹس ان کے لیے گھن بن جاتا ہے جس کو پانے کے لیے اللہ کو ناراض کیا اور آخرت کا عذاب پیچھے. وما لهم من اللہ من واق، کوئی ایسا نہیں جو ان کو اللہ سے بچانے والا ہو. اس کے برعکس مثل الجنت التی وعد المتقون، اس کو ہائی لائٹ کر لیں، اللہ کا وعدہ اور اللہ وعدوں کے خلاف نہیں. اللہ سے ڈرنے والے انسانوں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی شان تو یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اس کے پھل ہمیشہ رہنے والے ہیں اور اس کا سایہ کبھی ختم نہ ہوگا. یہ ہے انجام تقویٰ والوں کا. اور حق کا انکار کرنے والوں کا انجام کیا ہے کہ ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے. یہ بھی بہت ڈرانے والی بات ہے کہ وہ اقبل کافرین النار، عربی زبان میں جس جملے میں کم سے کم لفظ ہونا وہ بہت خوبصورت مثال ہوتا ہے بلاغت کی. یہ بالکل اسی طرح کا جملہ، یہ کہنا جائے کہ کافروں کے لیے آگ تیار کی ہے. وہ اقبل کافرین النار، اللہ زینہ بھی اس میں نکل گیا، ہاں وہ عدت کا لفظ بھی نکل گیا. آپ اگر ایک ایک لفظ کو دیکھیں نا، اقبل کافرین النار، تین لفظ ہیں، انجام کافروں کا آگ ہے. تو زور پیدا ہوتا ہے نا کہ بس آگ کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے ان کا نصیب. والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک، اے نبی جن لوگوں کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس کتاب سے جو ہم نے آپ پر نازل کی خوش ہیں، اور مختلف گروہوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کی بعض باتوں کو نہیں مانتے. آپ ان کو صاف کہہ دیجئے کہ مجھے تو صرف اللہ کی بندگی کا حکم دیا گیا اور اس سے منع کیا گیا کہ کسی کو اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤں. پس میں اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے۔ اسی ہدایت کے ساتھ ہم نے یہ عربی کا فرمان آپ پر نازل کیا ہے۔ اب اگر آپ نے اس علم کے آنے کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کے مقابلے میں آپ کا نہ تو کوئی حامی ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا، اور کوئی اس کی پکڑ سے آپ کو نہیں بچا سکتا۔ ولا واق، اللہ کا نام ہے الواق، نام ہے کہ نہیں، اللہ کی صفت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی کو پکڑتا ہے نا تو پھر کوئی اس کو بچا نہیں سکتا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، آپ سے پہلے بھی ہم بہت سے رسول بھیج چکے اور ان کو ہم نے بیوی بچوں والا ہی بنایا تھا، اور کسی رسول کی بھی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی نشانی خود لا دکھاتا۔ ہر دور کے لیے ایک کتاب ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے، کیونکہ ام الکتاب تو اسی کے پاس ہے۔ اس آیت میں تقدیر کے بارے میں بات ہے، اللہ نے اب تقدیریں لکھ دی اور اب ان تقدیروں کو مختلف انداز میں دنیا میں پیش کرتا ہے۔ دو طرح کا لکھا ہے، ایک وہ ہے جو مٹ سکتا ہے، بدل سکتا ہے، اور ایک وہ ہے جو نہیں مٹ سکتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ موت بھی دعا سے ٹل جاتی ہے، اسی طرح روایت میں آتا ہے کہ صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں سے اچھا سلوک، اگر آف کورس اللہ کی حدوں کے مطابق ہے تو یہ برکت کرتا ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے۔ اسی طرح انسان جب نیکی کا حکم کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو یہ سب معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو رکھ کر ہم سب کو اپنی بے بسی بتائی۔ اور اصل بات یہ ہے کہ جب لوگ اللہ کے لکھے کو نہیں مانتے تو پھر وہ صرف پچھتاتے ہیں۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اور اے نبی، جس برے انجام کی دھمکی ہم ان لوگوں کو دے رہے ہیں، اس کا کچھ حصہ خواہ ہم آپ کے جیتے جی ان کو دکھا دیں یا اس کے ظہور میں آنے سے پہلے ہم آپ کو اٹھا لیں، بہرحال آپ کا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہے اور حساب لینا ہمارا کام ہے۔ یہاں کس دھمکی کی بات ہے؟ کفر کا مغلوب ہونا اور اسلام کا غالب ہونا، یعنی چاہے یہ آپ کے دور میں مغلوب ہو جائیں، بکر اور عمر کے دور میں مغلوب ہوں، یہ ہو کے رہیں گے۔ اللہ نے اس کا فیصلہ کر لیا ہے اور اللہ کو حساب چکاتے کوئی دیر نہیں لگتی۔ اور بات کیا ہے کہ کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ہم اس زمین پر چلے آ رہے ہیں اور اس کا دائرہ ہر طرف سے تنگ کرتے جا رہے ہیں؟ اس آیت کی دو تین مختلف معنی کیے گئے، عام معروف معنی تو یہ ہے کہ کفر دب رہا ہے اور اسلام آ رہا ہے۔ قل جاء الحق وزهق الباطل، یہ تفسیر تو ہوگی اللہ کے نبی کے دور کے ناطے سے۔ آج اس کو سائنس کی روشنی میں دیکھیں تو زمین پر پانی بھر رہا ہے اور خشکی کم ہو رہی ہے، یعنی کناروں سے زمین کٹتی جا رہی ہے اور پانی ہو رہا ہے۔ اور تیسری تفسیر کی گئی کہ دنیا میں فاصلے کم ہو رہے ہیں، گلوبل ویلج بن رہی ہے دنیا، جہاں آپ کو کئی مہینوں کے سفر سے پہنچ سکنا ہوتا تھا وہاں آپ چند گھنٹوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ تینوں معنی اپنے حساب سے ٹھیک ہیں۔ واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اللہ تعالیٰ حکومت کر رہا ہے اور کوئی اس کے فیصلوں پر نظر ثانی کرنے والا نہیں، کہ وہ کسی کو بیٹی دینا چاہے اور کوئی بابا جی آ کے اس کو بیٹے میں بدل دیں، یہ نہیں ہو سکتا، اور اسے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ وقت مکر الذین من قبلہم، ان سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں وہ بھی بڑی بڑی چالیں چل چکے ہیں، مگر اصل فیصلہ کن چال تو پوری کی پوری اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جانتا ہے کہ کون کیا کمائی کر رہا ہے، اور ان قریب یہ حق کا انکار کرنے والے دیکھ لیں گے کہ انجام کس کا بخیر ہوتا ہے۔ یہ منکرین کہتے ہیں کہ تم اللہ کے بھیجے ہوئے نہیں ہو، یعنی خود ہی نبی بن کے آگے ہو، تو کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے۔ ومن عنده علم الكتاب، اور پھر ہر شخص کی گواہی جو کتاب آسمانی کا علم رکھتا ہے، یعنی اللہ بھی گواہ ہے اور صاحب علم بھی گواہ ہے۔ پتہ کیا چلا کہ یہ سورت اس دور میں نازل ہوئی جب اللہ کے نبی کی مخالفت تھی، جھٹلا رہے تھے، راہ جاتے کا بیر پال رہے تھے اللہ کے نبی سے، آپ ان کو کچھ نہیں کہتے تھے لیکن وہ بلوانا چاہتے تھے کہ یہ کچھ بولیں تاکہ ہم ان کے خلاف باتیں کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان کے دلائل کو رد کرنے کا طریقہ سکھا دیا۔ اگلی سورت بھی ایک سورت ابراہیم نبی کے نام پر ہے، سورت رات بیچ میں دوسری تھی، پیچھے سورت یونس دیکھی، یوسف دیکھی، اور اب سورت ابراہیم، انبیاء کرام کے نام پر سورتوں میں سے تیسری سورت، سورت یونس بھی گزر گئی۔ بہرحال یہ کہ انبیاء کرام کے نام پر یہ سورتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را حروف مقطعات کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربهم الی صراط العزیز الحمید ہائلائٹ کریے یہ ہے مقصد نزول قرآن قرآن پاک میں 20 آیات ہیں جو قرآن کے نزول کا مقصد واضح کرتی ہیں لیکن جس خوبصورت طریقے سے یہ آیت بیان کرتی ہے کوئی اور آیت نہیں کر سکتی اور وہ کیا کہ محمد یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آؤ ان کے رب کی توفیق سے اس رب کے راستے پر جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ تاری آ گیا ہے اور زمین و آسمان کی ساری موجودات کا وہ مالک ہے ویل ہے کافروں کے لیے شدید عذاب کی یعنی تباہ کن سزا ہے حق کو قبول نہ کرنے والوں کے لیے کون ہے وہ لوگ جن کا حال کیا ہے الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الاخرہ جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں اور دوسرا ان کا جرم جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک رہے ہیں اور چاہتے کیا ہیں کہ یہ راستہ ان کی خواہشات کے مطابق ٹیڑھا ہو جائے یہ لوگ گمراہی میں بہت دور نکل گئے بڑی خوبصورت آیتیں ہیں قرآن کا مقصد اندھیروں سے نکال کے روشنیوں میں لے جاؤ لوگ کہاں اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں لا علمی جہالت ایک اندھیرا حدیث میں آتا ہے ظلم جو قیامت کے دن اندھیرے بنیں گے حق نہ دیا جائے تو لوگوں کو انصاف نہیں ملتا تو کتاب کا اصل مقصد ترجمہ یاد کرانا نہیں اس کی قسمیں کال تعویذ بنانا بیٹیوں کی شادیوں پہ سر سے گزارنا نہیں بلکہ لتخرج الناس من الظلمات اور آپ دیکھیں یہ نہیں کہا کہ لوگ خود ہی نکل آئیں تخرجہ کا لفظ گرامر کے اعتبار سے یہ بتا رہا ہے کہ نکالنا پڑتا ہے کوشش کرنی پڑتی ہے کچھ لوگوں کو نکالنا پڑے گا اور آپ دیکھیں جن کو اندھیرے میں سونے کی عادت ہو جاتی ہے ان کو روشنی اچھی نہیں لگتی آپ کہتے ہیں لائٹ جلاؤ صبح ہو گئی وہ کہتے ہیں بند کر دو لائٹ اور رضائی منہ پہ لے لیں گے یہی دنیا میں خواہش پرست لوگوں کا حال ہوتا ہے وہ اچھی بھلی اپنی مزے میں سو رہے خواب غفلت میں اپنی مرضی سے سوئے جاگے شادیاں منگنیاں جوڑے بنائے کیا کوئی مر گیا تو جا کے کچھ پڑھ پڑھائے پھر جمعے کو گئے مسجد میں آخری وقت میں دو فرض پڑھ کے آگے وہ بڑے خوش تھے آپ نے جا کے بیچ میں ایک ایسی روشنی جلا دی کہ ان کو اندر پڑی ہوئی دھول بھی دکھنے لگی وہ کہتے ہیں نہیں لائٹ ڈم کر دو تاکہ ہمیں اپنی خامیاں نہ دکھیں لوگ ڈم لائٹ میں خوش رہتے ہیں رومانٹک لگتی ہے اور گند بھی نہیں دکھتا جو مرضی کھا جو پتہ نہیں چلتا اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کیسے لوگوں کی زندگی میں جب قرآن کا نور آتا ہے تو پھر ان کی راتوں کی بھی نیند چھوڑے دن کا چین رخصت ہو جاتا ہے کہ اللہ ہم اتنے گندے تھے اور حیات دنیا کی جو حب ہے نا اور یسدون عن سبیل اللہ اور اس کے اندر ٹیڑھ پن پیدا کرنا یہ چل ہی نہیں سکتا قرآن کی روشنی میں سچا قرآن کسی کے افکار اور کسی کے نظریات سے پاک جب آپ سنیں گے تو آپ کو اس کے اندر کوئی امینڈمنٹ کرنے کی اجازت یہ نہیں دے گا پھر فرمایا وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ہم نے اپنا پیغام دینے کے لیے جب کبھی کوئی رسول بھیجا تو اس نے اپنی قوم ہی کی زبان میں پیغام دیا تاکہ وہ انہیں اچھی طرح کھول کر بات سمجھائے تو ہمیں اب کس زبان میں سیکھنا اپنی زبان میں سیکھنا وہ عرب تھے انہوں نے عربی میں پڑھ لیا ہم اردو میں تو ہمیں اس کو اردو میں سمجھنا پڑے گا پھر اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے یعنی کوئی عربی سمجھنے والے بھی بھٹک کے اس کو نہ سن سکے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے وہ بالا دست اور حکیم ہے یعنی یہ نہیں ضروری کہ قرآن سمجھ آ جائے تو بندہ بدل بھی جائے ترجمہ پڑھ کے بھی سمجھ آ جائے تو بات نہیں بنتی جب تک دل کے تار نہ ہلے پھر موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا نَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ دیکھیے گا اس آیت میں بالکل وہی مقصد ہے جو میں قرآن کا بیان کیا گیا ہم اس سے پہلے موسیٰ کو بھی نشانیوں کے ساتھ بھیج چکے اسے بھی ہم نے حکم دیا تھے لاؤ اور انہیں تاریخ الہی کے سبق آموز واقعات سنا کر نصیحت کرو ان واقعات میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو بہت صبر کرنے والا بہت شکر کرنے والا ہو یہ دو درجے ہیں صبار اور شکور کے آدھا دین صبر سے مل جاتا ہے آدھا شکر سے ملتا ہے بنی اسرائیل کو تورات میں بھی یہی پیغام دیا گیا تھا جو آج ہمیں قرآن میں دیا گیا کہ اٹھو اندھیروں سے نکلو روشنی میں جاؤ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے اس نے تم کو فرعون والوں سے چھڑایا جو تم کو سخت تکلیفیں دیتے تھے، تمہارے لڑکوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ بچا رکھتے تھے۔ اس میں تمہارے رب کی طرف سے تم پر بڑی آزمائش تھی، اور یاد کرو تمہارے رب نے خبردار کر دیا کیا؟ لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر شکر گزار بنو گے تو میں تم کو اور زیادہ دوں گا، اور ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو میری سزا بڑی سخت ہے۔ خوبصورت ترین آیت ہے سورت کی۔ اس سورت میں اور بھی بڑی پیاری آیتیں آنے والی ہیں آگے، ایسے لگتا ہے موتیوں جیسی آیتیں ہیں۔ اصل بات ہے شکر گزار بندہ خیر ہی خیر پاتا، نہ قدرہ نہ شکرہ بندہ سیلف پٹی کا شکار، سیلف بلیمنگ، ہمیشہ دوسروں کو کہے گا کہ یہ میرے اوپر ظلم کرتے ہیں، یہ مجھے خوش نہیں دیکھنا چاہتے، یہ عورت جب سے گھر میں آئی ہے میرا گھر برباد ہو گیا، یہ ہو گیا وہ گیا، یہ نہ شکری کے رویے ہیں۔ شکر سے نعمت بڑھتی ہے، جیسے آپ کسی کا کھانا کھا کے کہیں بہت اچھا تھا، آپ کی چیز کھا کے بہت اچھا لگا، تو لا محالہ وہ چاہے گا کہ جب بھی آئندہ پکائے آپ کو ضرور دے۔ چاپلوسی نہیں ہونی چاہیے، لیکن خوشگواری کے ساتھ آپ اچھے جذبات کے ساتھ کر دیں۔ اور اگر کوئی آپ کو کھانا دے اور آپ کہیں ہم تو کھاتے ہی نہیں، پڑا ہوا ہے سڑ رہا ہے کوئی کھاتا ہی نہیں، بچے تو بس میرے ہی ہاتھ کا کھاتے ہیں، تو اگلی دفعہ آپ کو کوئی نہیں بھیجے گا۔ بالکل اللہ کا معاملہ بھی ہمارے ساتھ یہی ہے، نعمت لیتے جائیں گے، شکر کرتے جائیں، اس کا حق ادا کرتے جائیں، شکر بالقلب، شکر باللسان اور شکر بالجوارح کرتے جائیں، پھر نعمتیں سنبھالتے نہیں تھکیں گے۔ آپ تھک جائیں گے لیکن نعمتیں بارش کی طرح آپ پہ برسیں گی، اور صرف اگر محرومیاں پالیں گے تو آپ دنیا سے محروم چلے جائیں گے۔ محروم کو تو شاید قبر بھی نہیں اپنی پسند آئے گی، اس کو اگر تھوڑی ہوش ہو تو وہ کہے گا ہائے قبر بھی سخت مٹی کی ملی ہے، مجھے تو یہ بھی پسند نہیں تھی۔ تو ناشکری کے رویوں کو بدلیں، آپ دنیا میں آ جائیں گے، آپ کی زندگی خوشگوار ہو جائے گی۔ وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا، اور موسیٰ نے کہا اگر تم کفر کرو اور زمین کے سارے رہنے والے کفر کرو تو اللہ بے نیاز ہے اور اپنی ذات سے آپ محمود ہے، یعنی اللہ کی کرسی ہمارے ووٹوں پہ نہیں چلی ہوئی، سارے جو چلے جاؤ۔ بڑی پیاری حدیث ہے، قدسی حدیث میں آتا ہے، ساری دنیا کے لوگ اللہ کا کفر کر دیں اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور ساری دنیا کے لوگ اللہ کی تعریفیں کر کے مومن ہو جائیں اللہ کو کوئی نہیں فرق پڑے گا، کیونکہ وہ غنی اور حمید ہے، اس کو کیا پرواہ۔ لیکن انسان شروع شروع میں ہوتا ہے نا، کوئی اس کی تعریف کرے اس کو اچھا لگتا ہے، لیکن جب ساری تعریف کرنے لگے نا تو پھر وہ بے نیاز ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے چھوڑو اب یہ تو سب کہہ ہی رہے ہیں۔ الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود، کیا تمہیں ان قوموں کے حالات نہیں پہنچے جو تم سے پہلے گزر چکی، قوم نوح، عاد، ثمود اور ان کے بعد آنے والی بہت ساری قومیں جن کا شمار اللہ ہی کو معلوم ہے، ان کے رسول جب ان کے پاس صاف صاف باتیں اور کھلی کھلی نشانیاں لیے ہوئے آئے تو انہوں نے اپنے منہ میں ہاتھ دبا لیے حیرت سے اور کہا کہ جس پیغام کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے، اور جس چیز کی تم ہمیں دعوت دیتے ہو ہم اس کی طرف سے بہت زیادہ اضطراب پیدا کرنے والے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ رسولوں نے کہا کیا تم اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے، وہ تمہیں بلا رہا ہے تاکہ تمہارے قصور معاف کر دے اور تم کو ایک مدت مقرر تک مہلت دے۔ انہوں نے جواب میں کہا تم کچھ نہیں ہو مگر ہم ہی جیسے ایک بشر ہو، تم ہمیں ان ہستیوں کی بندگی سے روکنا چاہتے ہو جن کی بندگی ہمارے باپ دادا کے دور سے ہو رہی تھی، اچھا تو لے آؤ کوئی کھلی دلیل۔ ان کے رسولوں نے ان سے کہا ان نحن الا بشر مثلکم، واقعی ہم کچھ نہیں مگر تم جیسے ہی انسان ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے، اور ہمارے اختیار میں یہ نہیں کہ ہم تمہیں کوئی دلیل یا سنت لا کر دکھائیں، کیونکہ سنت اللہ کے حکم سے آتی ہے اور اللہ ہی پر ایمان والوں کو توکل کرنا چاہیے، اور ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ کریں جبکہ ہماری زندگی کی راہوں میں اس نے ہماری رہنمائی کی، اور جو اذیتیں تم ہمیں دے رہے ہو ہم اس پر صبر کریں گے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے بھروسہ کرنے والوں کو۔ جن کو نہیں ماننا ہوتا نا وہ نبیوں سے بھی اکڑیں گے۔ میں سوچتی ہوں بعض لوگوں کی ضرورت، بالکل ادب سے کورے ہوتے ہیں، خالی ہوتے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ ایسے لوگوں کی زندگی میں اگر نبی بھی آ جائیں گے نا تو وہ ان کے ساتھ یہی بات کریں گے، انجام ان کا کیا ہوا کچھ اگلی بات میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں سن کے سنا کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا آپ سب کو آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک الحمد للہ. ٹھیک ہے الحمد للہ. چلیے جی, کیسی تھی آج کی سورت؟ نئی سورت اسٹارٹ کیا سورہ ابراہیم, اور پچھلی سورت کا آپ نے لاسٹ آیات پڑھی, کیسی لگی آپ کی سورت؟ آپ کو آج کی سورت اور سورت ابراہیم میں تو بہت خوبصورت آیات ہیں ابھی ہم جو پڑھ رہے تھے, اور بھی دیکھتے ہیں انشاءاللہ, ایک دفعہ ریویو کرتے ہیں کچھ الفاظ کا اور ساتھ میں پھر سورت کو بھی دیکھ لیتے ہیں, اور اس آیت کو بھی دیکھیں گے جو کہ ون آف دا بیسٹ آیات ہے انشاءاللہ تعالی. چلیے, سورت رات کی ہم نے آیت نمبر 19 سے سٹارٹ کیا تھا. ایک سیکنڈ, شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بہت اچھی سورت ہے الحمد للہ. کچھ الفاظ کو دیکھ لیجیے. آیت نمبر 22 کو دیکھیے. سورت رات, یدرعون, اس کا روٹ لکھیے یدرعون. آیا 22, جی سب لکھیے. دال, ر, حمزہ, ویری گڈ ماشاء اللہ. اور اس کا کیا مطلب ہے؟ ید رعون کس کو بولتے ہیں؟ دور کرنا. ٹھیک ہے, ویری گڈ الحمد للہ. اچھا, یقطعون, آیا نمبر 25 کو دیکھیے. یقطعون قطع, قاف, ط اور عین, اور میننگ کیا ہے اس کا؟ روٹ سے پتہ چل رہا ہے, ایزی ہے. قطع کرنا, کاٹنا, ویری گڈ الحمد للہ الحمد للہ. اچھا جی, عناب کس کو بولتے ہیں؟ آیا نمبر 27 میں دیکھیے. من عناب, اور عناب اتنا پیارا لفظ ہے یہ, اور روٹ لکھیے اور اس کا مطلب بھی لکھیے. نوب سے نون, وا اور با, اور کیا مطلب ہے اس کا؟ رجوع کرنا. جی ٹھیک ہے, رجوع. اور توبہ کس کو بولتے ہیں؟ واٹ از توبہ؟ جی, توبہ کس کو بولتے ہیں؟ تو وا اور با. ٹھیک ہے, اور میننگ اس کا کیا ہے؟ خوشخبری, خوشحالی, خوشی. ٹھیک ہے, اور اب آگے دیکھیے. سیرت, آیت نمبر 31 کو دیکھ لیجیے. سیرت, اور سیرت کا مطلب لکھیے. سین یا اور را, ہاں جی, اور اس کا مطلب ہے چل پڑتے. ہاں چلنا. ٹھیک ہے, اوکے الحمد للہ. اور سنعو, سنعو آیت نمبر 31 کو دیکھیے. بیما سنعو قاریعہ, صاد نون عین. چلو آگے آ جائیے. ایک لفظ ہے آئی نمبر 34 کو دیکھیے, اشق, اور اسی آیت میں آگے دیکھیے واق. الفاظ ملتے جلتے لیکن ڈفرینٹ ہیں میننگ, اور روٹ بھی بالکل ڈفرینٹ ہیں. جی, شق, اشق کس کو بولتے ہیں؟ شین, قاف, قاف, ویری گڈ, نہایت سخت. ٹھیک ہے, और वॉक क्या है? वॉक और इसका रूट बचाने वाला और ठीक है बचाने वाला है और आगे आइए एक मिनट में देखो अपने यम्थू का रूट लिखिए I-39 यम्थू मीम है और वाओ अच्छा सूरत इब्राहिम को देखिए आयत नंबर 1 में बताइए कि यहाँ पर ये बात है लितुखरिजु अन्नास मिनज़ुलुमात इलन नूर किस चीज के बारे में बात की गई है यहाँ पर कुरान की बात ठीक है और कुरान कुरान की क्या बात है किस चीज के बारे में बताया गया आई मीन क्या पर्पस है कुरान का मकसद नुज़ूल वेरी गुड माशाल्लाह अच्छा ये बताइए कि एक वर्ड है यहाँ पर दलालिन बईद बईद किसको बोलते हैं बईद दूर बहुत दूर की ठीक है अच्छा ये बताएं कि जी सूरत इब्राहिम जब आप स्टार्ट कर चुके हैं ना तो इसको आयात लिखिएगा ठीक है कुछ आयात बहुत खूबसूरत है इसकी जिनमें से जैसे होते हैं ना कि आप कोई चीज सोचते हैं तो आपके जहन में एक इमेज आता है सॉरी जब आया नंबर शुक्र की आयत को जब आप सोचते हैं ना तो एकदम कौन सी सूरत आती है सूरत इब्राहिम या सूरत इब्राहिम को सोचते हैं तो शुक्र की ये आयत जहन में आती है ठीक है एक इमेज जहन में आ जाता है ला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम बड़ा बड़ा अपने कंप्यूटर के ऊपर ना लिख कर लगा दीजिए और बताइए कि आपको शुक्र कैसे फील होता है और क्या शुक्र क्या चीज है आपके जहन में इसकी क्या मिसाल आती है जल्दी से लिखिए और फिर बस हम यहीं पर रुकेंगे लेकिन आप लोग लिखेंगे आपको शुक्र क्या फील होता है शुक्र गुजारी और अगर आपसे कहें कि आप अल्लाह का शुक्र अदा करें तो किस तरह करेंगे सब अपने अपने जो दिल के जज्बात है ना वो लिख दीजिए आप नेमतों पे शुक्र करेंगे ठीक है ठीक है यानी कि आपको शुक्र का वर्ड सोचकर फील क्या होता है किस चीज की शुक्र गुजारी उसकी दी हुई नेमतों की कदर करके आपको शुक्र होगा F1004 को और हिदायत की कदर करेंगे आप अच्छा 03 ने लिखा है कि नमाज का शुक्र है सिस्टर ने लिखा है स्वीटनेस ऑफ ईमान है शुक्र है ओके ये सारी चीजें आप लोगों की ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन व्हाट इज बेसिकली शुक्र आपके जज्बात क्या कहते हैं शुक्र को सोचकर कुरान से जुड़ने का शुक्र है जी ठीक है ऐसा नहीं लगता कि ये शुक्र का जो वर्ड है ना ये महसूस करना है ठीक है कि एक चीज का एहसास दिलाना एक होता है आप किसी को शुक्र करते हैं शुक्र क्या है किसी को कहते हैं जो इंसान जैसे समझता है और फिर वैसा ही वो करता है यानी बेशुमार चीजें हमने जैसी सीखी हुई होती है ना हम अपनी नस्लों तक वही चीजें देकर जाते हैं कंफर्ट फील होगा जी अच्छा इन्होंने विजाई की में लिखा है ईमान बूस्ट होगा शुक्र से और कंफर्ट फील होगा बिल्कुल एग्जैक्टली और यही चीज है शुक्र क्योंकि शुक्र गुजारी का हमने एक अलग कॉन्सेप्ट लिया ना लाइक आप कहते हैं नमाज पढ़ते हैं उसके बाद आप उंगलियों पर अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप पढ़ते जाते हैं 101 दफा पढ़ देंगे आपको समझ नहीं आया आपने क्यों पढ़ा ना क्या ये हाल है शुक्र का या फिर आप किसी से पूछते हैं आपका क्या हाल है तक बुरे अंदाज से इंसान का जवाब आता है शुक्र है अल्लाह का और चाहे दिल में पता नहीं क्या क्या हो लेकिन بھولے ایک خاص ایک انداز ہے کہ شکر، یہ ایک کامن جملہ ملتا ہے نا، دکھتا ہے. اور کیا تسبیح پڑھ لینا 33 ٹائمز شکر کہلاتا ہے. برے دل سے الحمدللہ کہنا کیا یہ شکر ہے؟ دیکھیے ایک مثال ہے کہ کسی نے بڑی اچھی مثال شیئر کی ہے. آپ اپنے بچے کو کہتے ہیں کہ آپ بہت اچھے لگ رہے ہو، ہاں آپ نے اس کی تعریف کرنی ہے، اور آپ اس کو کہتے رہے کہ تم بہت اچھے لگ رہے ہو، 101 دفعہ کھڑے ہو کر کہتے رہے تم بہت اچھے لگ رہے ہو، اور بچے کو کوئی فرق پڑے گا؟ شاید وہ تھوڑا سا خوش ہوگا، لیکن جب آپ اس کو پکڑ کر ہگ کریں گے، اپنے ساتھ لگائیں گے اور اسے کہیں گے تم بہت اچھے لگ رہے ہو، ہاں تو پھر اس کو کیسا فیل ہوگا؟ تو اثر کس بات کا زیادہ ہوگا، آپ بتائیے، پہلی بات کا یا دوسری بات کا، 101 دفعہ کہنے کا یا ہگ کرنے کا؟ ہاں ہگ کر کے آپ نے اس کو محسوس کروایا نا، تو سمپل ہی بات ہے، شکر محسوس کرنا. ٹھیک ہے، اللہ کی نعمتوں کو، اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو محسوس کر کے اللہ کا شکر ادا کرنا. اور دیکھیے کہ یہ بہترین سچ ہے آج کا. ٹھیک ہے، اور یہ کہ آپ کے احساسات سے یہ شکر ہو، آپ کے ایکشن سے یہ شکر ہو، آپ کے دل سے یہ شکر ہو، یہ اصل میں شکر ہے. اور اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ میں تیری شکر گزار بندی ہوں، یہ محسوس کروانا ہے، تو یہ شکر ہے. انہوں نے لکھا جو دل سے نکلی ہو اس میں احساس ہوتا ہے، بالکل سوچ کے شعور کے ساتھ. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس شکر کو محسوس کرنے والا بنائے، اور قرآن کو اسی طرح اور اسی جذبے کے ساتھ عمل کرنے والا بنائے. آپ سب اپنی بریک کا ٹائم لیجئے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا بریک کا سیشن ہے، بلکہ شاید میرا ٹائم اوپر ہو چکا ہے، مجھے معاف کیجئے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
لا إله إلا الله، الله لبيك لا شريك لك لبيك
الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. Welcome back. الحمد لله رب العالمين. ایک بڑا پیارا سا احساس آیا جب لبیک کہہ رہے تھے، شاید آپ سب کے دلوں میں بھی آیا ہو کہ سبحان اللہ، کچھ لوگ ہیں جنہوں نے لبیک پکارا اور اللہ سبحان و تعالیٰ کے گھر پہنچ گئے، رائٹ، اور آج وہ وہاں پہنچ کے لبیک پکار رہے ہیں. تو کیا پتا آج ہم یہاں پکار رہے ہیں، نیکسٹ ایئر اللہ سبحان تعالیٰ ہماری لبیک قبول کر لے اور ہمیں وہاں بلا لے اور ہم وہاں ہوں، انشاءاللہ، ہے نا. اللہ سبحان تعالیٰ سے ہمیشہ اچھے اچھے گمان رکھنے چاہیے، اچھے اچھے دعائیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ سبحان تعالیٰ ہمارے گمان کے مطابق ہوتے ہیں، رائٹ. تو کتنی دفعہ ہم یہ چیز پڑھ چکے ہیں نا. تو ہمیں اسباب کی ضرورت ہوتی ہے اور اللہ کو اسباب کی ضرورت نہیں ہوتی، رائٹ. وہ مسبب الاسباب ہے، ہم نے اس سے مانگنا ہوتا ہے، سبب پیدا کرنا اس کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے، وائس لو ہے؟ ٹھیک ہے، وائس اوکے بتائیے. اچھا ٹھیک ہے، الحمدللہ رب العالمین. ٹھیک ہے انشاءاللہ، چلیے آگے بڑھتے ہیں. وائس اوکے، الحمدللہ. ٹھیک ہے، او سسٹر نگت، آپ کے ٹیکسٹ کو دیکھ کے یاد آیا کہ سبحان اللہ، آیا شیئرنگ میں جو ہمارا یہ والا راؤنڈ چل رہا تھا اس میں آپ کی ٹرن رہ گئی ہے، تو اگر تھرسڈے کو آپ ٹرن لینا چاہیں تو موسٹ ویلکم انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اوکے انشاءاللہ. سو وتھ دیٹ انشاءاللہ ہمارا یہ راؤنڈ کمپلیٹ ہوگا، اور عید کے بعد سے انشاءاللہ ہم ایسا کریں گے کہ کسی کو بھی ہم پکاریں گے، کسی کا بھی نمبر، ٹھیک ہے، تاکہ آپ سب الرٹ رہیں کہ آپ جو بھی آپ پڑھتے ہیں اپنے لیسن میں سے اور اپنی فیوریٹ آیا کو مارک کرتے ہیں، تو اینی ون کین بی ریڈی آن اینی ٹائم، رائٹ. تھوڑا سا اس سے کیا ہوگا، اپنے ذہنوں کو ایکٹیو رکھیں گے اور ایکٹیو ہو کے کلاس میں بیٹھیں گے، رائٹ. اور ماشاء اللہ مجھے یہ آئیڈیا پتہ ہے کیسے آیا، جیسے سبحان اللہ آج سسٹر شیراز کی ہم نے شیئرنگ سنی، اٹس سو امیزنگ، سبحان اللہ. کل شام میں مجھے ایک دم سے یاد آیا، اور دیٹ واز مائی مسٹیک کہ ان کو پہلے نہیں بتایا، لیکن جس طرح سے انہوں نے کتنی پیاری آیا شیئر کی اور کس طرح سے اس کے اندر سے ایکسٹریکٹ نکالا، امیزنگ امیزنگ پوائنٹ، رائٹ. اسی لیے میں کہتی ہوں کہ ہم لوگ قرآن لائک سیم آیات ہم سب سن رہے ہوتے ہیں، رائٹ، لیکن ہم سب الگ الگ ماحول کے حساب سے سن رہے ہوتے ہیں اور ہر چیز ہمیں الگ الگ اٹریکٹ کرتی ہے. ایک ہی لیسن ہوتا ہے لیکن اس میں کون کس چیز کو پک کر لیتا ہے، کون سی چیز کس کے دل پہ اثر کر جاتی ہے، اور کس طرح سے وہ لے کے اس کو سامنے لاتا ہے، سبحان اللہ، اٹس سچ این امیزنگ ایکسپیرینس. الحمد للہ اللہ سبحان تعالیٰ آپ سب کے علم عمل میں بہت برکات عطا فرمائے. کیپ آن ڈوئنگ انشاءاللہ. اور جس طرح آپ لوگوں نے یس کہا ہے، دیٹ مینس کہ آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ الرٹ رہیں اور اس چیز کو اتنے ہی اچھے سے کریں، ٹھیک ہے. سو انشاءاللہ عید کے بعد ٹیوزڈے والی کلاس میں نہیں، بٹ تھرسڈے والی اس کلاس سے انشاءاللہ آپ سب ریڈی ہوں گے، کسی کا بھی نام پکارا جائے گا، اینڈ انشاءاللہ شی ول کم آن مائک، ٹھیک ہے. الحمد للہ. سو آپ سب اپنی فیوریٹ آیا کے لیے ریڈی رہیں گے انشاءاللہ. بارک اللہ فیکنا، الحمد للہ الحمد للہ. چلیے ہم اپنی تجلیات نبوت کی بک میں چلتے ہیں اپنے نیکسٹ ٹاپک کی طرف، ٹھیک ہے. اور آج ہمارے سامنے ہے اسلام کی اعلانیہ تبلیغ. اٹ کڈ بی لائک آپ سب سیم لیسن پڑھ رہے، رائٹ، اور آپ سب اپنے حساب سے مارک کرتے ہیں نا اپنی فیوریٹ آیا کو، تو جو بھی جس کا نام پکارا جائے گا ان شاء اللہ شی ول بی ریڈی ٹو ڈو دا فیوریٹ آیا، ٹھیک ہے. الحمد للہ، چلیے اوکے. मेरे पास है पेज नंबर 74, और आई थिंक जिनके पास अगर पुरानी बुक्स हैं एडिशन पुराना तो उनके पास पेज नंबर है 35। आप लोग सब ओपन कर लीजिए, इंशाल्लाह शुरू करते हैं हम तजल्लियात नबुवत का सेशन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم سیرت النبی کے اگلے سلسلے کا آغاز کریں گے ابھی تک جہاں ہم نے بات چھوڑی تھی وہ یہ تھا کہ نبوت کے پہلے 3 سال جو خفیہ یا ون آن ون بیس تبلیغ پر تھے اور مسلمان چونکہ بہت زیادہ نہیں تھے اس دور میں تو مکہ والوں نے اس کو زیادہ اہم نہ سمجھا گویا کہ آپ کہہ لیجئے کہ انہوں نے بہت زیادہ تھریٹ فیل نہیں کیا اور ایسے ہی ہوتا ہے کوئی بھی چیز جب چھوٹی ہوتی ہے نا تو چھپ جاتی ہے مثلا اگر آپ دیکھیں کہ آپ اپنی کوئی پکچر کھینچے دور کی ہو چھوٹی سی پکچر ہوگی نا تو آپ کو بہت لگے گا کہ میرا رنگ صاف ہے بہت اچھی سکن ہے لیکن آپ اس پکچر کو جب بڑا کرتے جاتے ہیں نا تو چہرے کے مسام تک کھلتے جاتے ہیں بالکل اسی طرح کوئی بھی چیز دنیا کا ہو یا دین کا ہو جب ابھی اتنا زیادہ عام نہیں ہوا ہوتا تو لوگ اس کے اوپر بہت زیادہ فکر نہیں کرتے منی میٹرز ہوں کوئی بھی پتہ نہیں چلتا لیکن جب کوئی چیز مسلسل خرابی کا شکار ہو جاتی ہے نا تو پھر وہ نمایاں ہوتی ہے تو اب ہوا کیا کہ 3 سال تو خیر سے گزر گئے چونکہ اس میں بہت ایکسپوجر نہیں ملا لہٰذا اس میں بہت زیادہ ریئیکشن بھی نہیں تھا اب آج ہم دیکھیں گے کہ اسلام کی تبلیغ آپ کہہ لیجئے کہ اب 4th سال شروع ہو گیا اب یہ سال اس طرح نہیں کہ بالکل ون آن ون بیس پہ ایک سال کا دن ختم ہوا تو اگلے سال سے یہ کام شروع ہو گیا یہ بانٹ ایک قسم کی آپ یہ کہہ لیجئے کہ ایک اندازن بانٹ ہوتی ہے کہ جب تقریباً 3 سال ہو گئے اکا دکا لوگ جو تھے خاموشی سے اسلام کی تبلیغ کرتے رہے چھوٹی کوششیں ہوتی رہیں قریش اور دوسرے قبیلوں کے کچھ اچھے اچھے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور اس طرح اسلام کی اعلانیہ تبلیغ کے لیے حالات میں تھوڑی گنجائش پیدا ہو گئی یعنی تھوڑا سا لوگوں نے اس چیز کو قبول کر لیا کہ اب یہ کام ٹھیک ہے یہ ہو سکتا ہے اور ظاہر ہے کہ 3 سالوں میں ان لوگوں کے ذریعے کچھ خیر بھی لوگوں کو دکھی ہوگی کہ جو مسلمان ہوتا ہے وہ بہت اچھا رشتہ دار بن جاتا ہے بہت اچھی بیوی اور بہت اچھے یہ لیکن یاد رکھیے کہ ایک دم یہ ٹائٹل نہیں ملتا مثلا آپ کہیں کہ اچھا میں مسلمان ہوئی تو میرے شوہر مجھے مسلمان سے مراد یہ کہ شعوری اسلام میرے اندر آ گیا تو میرے میاں مجھے کہیں گے تم بہت اچھی ہو تو یہاں بھی ایک اصول لکھ لیں جب بگڑے ہوئے معاشرے میں آپ خود سنبھرتی ہیں نا تو شروع میں آپ کو قطع رحمی کا اور رشتے نہ نبھانے کا الزام ملے گا بات سمجھیے گا پھر میں دوبارہ بولتی ہوں شاید آپ نے غور نہیں کیا ہو ہم سوچتے ہیں کہ دین پہ عمل کر رہے ہیں ہم قرآن پہ آ گئے اور اچھے ہو گئے تو بس اب میاں صاحب تو ایک کارڈ دے دیں گے کہ تم تو پہلے سے بہت اچھی ہو گئی ہو اور بچے کہیں گے ماما آپ تو پہلے سے بہت اچھی ہو گئی ہیں ایسا نہیں ہوگا وجہ کیا ہے وہ بھی بگڑے ہوئے ہیں آپ ٹھیک ہیں آپ بلکہ ان کو کیا لگنا ہے آپ کچھ زیادہ کریٹک نہیں ہوتی جا رہی یا آپ ہر وقت ٹوکتی نہیں رہتی اور مرد بھی کہیں گے تمہیں کیا ہو گیا میں کتنے سال سے ایسا تھا پڑھنے جاتی ہوں نا تو اب تمہاری زبان کھل رہی ہے تو ہمیشہ ہر نبی کے دور میں اور خاص طور پہ آپ سیرت میں دیکھیں گے کہ جب بھی بگڑے ہوئے معاشرے میں کچھ لوگ اصلاح کر کے اپنی دوسروں کی اصلاح کی فکر کرتے نا تو پہلا الزام ان پر یہ لگتا ہے کہ یہ رشتے ناتے نہیں نبھا رہے یہ سسرال کو نہیں پوچھ رہے یہ ساس کو نہیں پوچھتے یہ میاں کو گھر چھوڑ کے چلی جاتی یہ بچوں کی پرواہ نہیں کرتی تو یہ شروع میں ہوگا کیونکہ ابھی وہ آپ کے اس مزاج کے نہیں بنے لیکن بہرحال یہ ہے کہ تھوڑی سی جب وسعت ہوئی تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سورۃ الشورا کی ایک آیت آتی ہے
وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ تعملون
کہ اپنے قریب کے رشتہ داروں کو ڈرائیں، پھر جو ایمان لے آئیں اور آپ کے پیروکار بن جائیں ان کے لیے اپنا بازو جھکائے رکھیں، اور جو آپ کی بات نہ مانیں ان سے اپنی لا تعلقی کا اعلان کر دیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ سورۃ شعراء کی آیت 214 ہے، یہ نازل ہو گئی۔ اس پہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل واضح حکم تھا کہ اپنی فیملی کو کال کیجئے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ آپ نے اپنے سب رشتہ داروں کو جمع کیا، بنو ہاشم ان کا قبیلہ تھا جو، ان کو اکٹھا کیا، کچھ لوگ بنو مطلب کے بھی اس میں آ گئے۔ اب جب سب جمع، آپ ابھی اپنے اوپر لے، کچھ سال ہو گئے آپ کو دین کی سمجھ بوجھ تھوڑی آ گئی ہے، بات کرنا آ گیا، اب آپ اپنی فیملی کی ایک دعوت کریں، گیٹ ٹوگیدر ہے، سب کو بلا لے، میکے کو بھی، سسرال کو بھی، کر کرا کے اب آپ سوچ لیں کہ آپ کے گھر کے ڈرائنگ روم میں آپ کے سب رشتے دار جمع ہیں۔ اللہ کے نبی نے ان کو بہترین کھانا کھلایا، جو بھی آپ کی حیثیت تھی یا اس دور کا جو رواج تھا، جب سب بیٹھ چکے، سب باتیں اچھی طرح سے ہو گئیں، تو اس کے بعد پھر آپ نے لوگوں کو کہا کہ میں نے آج آپ سے ایک بات کرنی ہے، اور وہ کیا، آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کی بات کی، پھر بہت اچھے انداز میں آپ نے لوگوں سے اپنے اخلاص کی بات کی کہ دیکھو کبھی میں نے تم سے کچھ مانگا، میرے بارے میں تم کیا سوچتے ہو، پھر لوگوں نے اس وقت کہا کہ آپ تو صادق اور امین ہیں، یعنی گویا کہ آپ نے ہلکی پھلکی سے ان سے باتیں کی۔ جب سب نے گواہی دی، ایک بہت خوبصورت ماحول بن گیا جس میں لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ جو بات ہو رہی ہے، تو پھر اس پہ آپ نے کہا کہ میں قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، کیا، کہ انی رسول اللہ علیکم جمیع، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، اور تم اس طرح مرنے کے بعد دوبارہ اٹھو گے جیسے روز سونے کے بعد زندہ کیے جاتے اٹھتے ہو، اور اس دن تم سے تمہارے اعمال کا حساب ہوگا، جس نے اچھے کام کیے ہوں گے ان سے اس کے اچھے بدلے ملیں گے، اور جو برے کام کرے گا اس کے لیے یا تو ہمیشہ کی جنت ہے یا جہنم ہے۔ اب آپ سوچئے، ساری باتیں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جو ہی بات آئی کہ انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، اور پہلے بات ہوگی لا الہ الا اللہ، اور تیسری بات ہوگی مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے، یعنی تین بنیادی عقائد رٹ لیں آج سے۔ آپ نے انشاءاللہ مکی صورتیں پڑھنی ہیں، ساری مکی صورتیں، اور زیادہ صورتیں ہی مکی ہیں قرآن میں، 2/3 حصہ قرآن کا مکی صورتوں پر مبنی ہے، اس میں یہی تین ٹاپک آپ پڑھیں گے۔ تین سبجیکٹ تھے مکہ کے، توحید، رسالہ، آخرہ، اور آپ نے، میں نے بھی، نئے لوگوں سے جب بھی دین کی بات کرنی ہے انہی تین موضوعات پہ بات کرنی ہے، کوئی فقہی، کوئی دوسری بات، کوئی سود کی اور رشوت کی اور گانے بجانے کی بات کرنی نہیں ہے، جب تک ان کو یہ تین باتیں سمجھ نہ آ جائیں کہ اللہ کون ہے، اس کا کیا حق ہے، اس کی کیا نعمتیں ہیں، ہم اس کی کتنی نعمتوں کو لیتے استعمال کرتے ہیں، رسول کی اطاعت، اس کی محبت، اس کے تقاضے، اور مرنے کے بعد جیا جائے گا۔ اب آپ دیکھیے، آپ نے بڑے پیار سے یہ بات کر دی، آپ کی باتیں سن کر سب نے نرمی سے بات سن لی، لیکن ابو لہب جو آپ کا چچا بھی تھا، ہمسایہ بھی بنا بعد میں، کھڑا ہوا، کہنے لگا کہ اس کا ہاتھ پکڑ لو اس سے پہلے کہ عرب اس کے خلاف اکٹھے ہوں، ورنہ اس وقت اگر اس کو ان کے حوالے کرو گے تو ذلت اٹھاؤ گے، اور اگر اسے بچانا چاہو گے تو مارے جاؤ گے۔ یعنی ابو لہب پہلا شخص تھا جس نے آپ کے خلاف زبان کھولی، کہنے لگا اس کو روک لو، یہ کیا باتیں کرنے لگا ہے، عقل مندی ہوگا، تبھی اس کو سوچ گئی تھی نا کہ یہ جادو چڑھے گا سر پہ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں چلو کوئی نہیں، قرآن ہی پڑھ رہے ہیں نا لوگ، چلو یہ قرآن ہی پڑھ رہی ہیں نا عورتیں، پڑھنے دو۔ کچھ جو ہوتے ہیں نا ذرا زیادہ ہی دور جاتے ہو، کہتے ہیں نہیں نہیں روک لو ابھی ان کو قرآن سے، کیوں، پھر یہ قرآن پڑھیں گی تو ان پہ تنقید کریں گی، قرآن پڑھیں گی تو ان کو ہماری برائیاں دکھیں گی۔ لیکن ابو طالب بھی تو رشتے داری تھے نا، وہ بھی تو چچا تھے اور ابو لہب کے بھائی تھے، ان کو روکا، کہا نہیں، آپ خاموش رہے، اور اللہ کے نبی سے کہا آپ کو جو حکم دیا گیا کرتے رہیے اور درگزر کریں، اور میں آپ کی حفاظت بھی کروں گا، آپ کا بچاؤ بھی کروں گا، لیکن میں خود ابھی ذہنی طور پہ تیار نہیں ہوں۔ کس بات کے لیے؟ کہ میں اپنے باپ عبد المطلب کا دین چھوڑ دوں۔ اب یہاں نوٹ کیجئے، میرے اور آپ کے عمل کی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، دل ڈر رہا ہے میرا یہ بات کہتے ہوئے بھی۔ ابو طالب، چلے دونوں کو الگ لے لیتے ہیں، ابو لہب کیسی شخصیت ہے، سراسر دین کی مخالف، مدد تو چھوڑ دیجئے، دین کی مخالفت کرنے والا، بلا نہیں رہا بلکہ روک رہا ہے، ٹھیک ہے، ابو طالب کون ہے، دین کے کام کر رہے ہیں، دین کو فائدہ دے رہے ہیں، دین کے اوپر وقت بھی لگا رہے ہیں، مال بھی لگا رہے ہیں، لیکن خود جہنم میں جائیں گے۔ سوچئے، جب تک میری اپنی ذات پہ میری کہی ہوئی باتوں کا اثر نہیں ہے نا، آپ سارے لوگ میری بات سن کے عمل کرنے لگ جائیں نا، تو میرا حال اس شمع کی طرح ہے
جو خود تو جل جل کے ختم ہوتی ہے اور دوسروں کو روشنی دیتی ہے. یہاں میرے لیے عمل کی بات کیا ہے, خوف کی بات کیا ہے کہ اگر اللہ مجھے توفیق دے رہا ہے دین کے کام کرنے کی, دین کی مدد کی, دین کے اوپر اپنا وقت مال ایفرٹس لگانے کی, تو ساتھ مجھے اپنے اوپر عمل کی بھی فکر کرنی ہے. میں سارا دن جہاں آپ کی خدمت کرتی رہوں نا, خود وقت پہ نماز بھی نہ پڑھوں, تو مجھے آپ کی یہ خدمت فائدہ نہیں دے گی. اگر میرے پیٹ میں حرام کے لکمے ہیں تو میں آپ کو سارا دن پڑھاتی رہوں, آپ کو فائدہ ہو جائے گا. یہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ دوسروں کو فائدہ دے دیتے ہیں دین کے نام پہ, خود کو نہیں دے پاتے. تو اللہم لا تجعلنا منہم, کتنی بڑی مثال آنکھیں کھولنے کی ہے. آج آپ دین کے نام پہ بہت سارے نام سنتے ہیں نا, مت سوچئے کہ ہر دیندار نیک بھی ہوتا ہے. کچھ لوگ دوسروں کو فائدہ دے رہے, ان کی باتیں سن کر دوسرے نمازیں بھی شروع کر لیں گے, سود بھی چھوڑ دیں گے, لیکن اگر ان کے اندر کوئی عقائد میں یا ان کے اعمال میں کوئی ایسی خرابی ہے جو ایک دیندار کے اندر نہیں ہونی چاہیے, تو کل کم از کم جواب دہی ضرور ہوگی. بات سمجھے؟ یعنی دین کی بات, دین کا کام, دین کی خدمت ایک بہت بڑی آنر ہے, لیکن معیار بڑا سخت ہے. ایک چھلنی ایسی اللہ نے لگا دی ہے, اس میں سے چھنیں گے تو پھر خود بچیں گے. دوسروں کو فائدہ دے دیتا ہے بندہ. فرعون نے بھی لوگوں کو جمع کر لیا تھا کہ آؤ اور موسیٰ کی بات سنو, لیکن خود نہیں مان سکا. تو اللہ سے ہمیشہ مدد مانگتے رہیں, اپنا محاسبہ کریں کہ اللہ تعالیٰ اگر آج دنیا میں ہم تیرے نام کے نام سے پہچانے جاتے ہیں, لوگ ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہم تیرے دین کی بہت خدمت کر رہے ہیں, تو پلیز ہمیں خود کو بھی توفیق دے کہ ہم خود بھی اپنے لیے اس کام کو لے سکے. تو بہرحال یہ اسی ختم ہو گئی, ادھر کچھ معاملہ بگڑا نہیں. ایک اور حکم اتر گیا قرآن پاک کی ایک اور آیت میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا, بس آپ کو جس بات کا حکم دیا جاتا ہے اس کو کھلم کھلا بیان کریں اور مشرکوں سے منہ پھیر لیں. وعارضن المشرکین. اب جب یہ حکم اترا تو اب اللہ کے نبی کو یہ خاموش اشارے تھے کہ ایک اور اٹیمپٹ کیجیے, اور کوشش کیجیے. ہم ہوتے ہم کہتے نہیں, اللہ کے نبی دیکھے اسی میں نے دعوت کی, لوگوں کو بلایا, کھلایا پلایا, بعد میں اتنی بدمزگی ہو گئی, دیکھو ذرا میرے رشتے دار مجھ سے ناراض ہوئے. جیسے ہم کبھی سوچ لیتے نہیں نہیں آئندہ میں نہیں جی ان سے بات کروں گی, میری نہیں سنتے. نہیں, حکم دوبارہ آ گیا, آپ نے دوبارہ لوگوں کو بلایا. اس دفعہ آپ نے گھر پہ نہیں بلایا, صفا پہاڑ پہ گئے, وہاں پر تشریف لے گئے, سب سے اونچے پتھر پر چڑھ کر آپ نے آواز لگائی, یا سباحہ یا سباحہ. آپ کو بتائیے کس بات کی علامت تھی. اب اس دور میں مائک اور پیجر اور نیٹ سسٹم تو تھا نہیں ہے, نہ مائکروفون تھے بڑے بڑے. کسی بندے نے کسی کو کوئی خاص خبر دینی ہوتی تھی نا, امپورٹنٹ نیوز یا کوئی بریکنگ نیوز ہے, تو وہ پہاڑ پہ چڑھ کے تو اوپر جا کے یا سباحہ کے الفاظ بولتا تھا. مطلب یہ تھا کہ جلدی آؤ جلدی آؤ, بریکنگ نیوز بریکنگ نیوز. یا کسی دشمن نے کوئی حملہ کیا ہوتا تھا یا کوئی اور برا برا ہو گیا. اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ سے یہ بات سنی تو سب جمع ہونا شروع ہو گئے. ایک قسم کی کال تھی, کمن کمن لب تھی. جب سارے جمع ہو گئے تو آپ نے بلکہ اپنے خاندان کے لوگوں کے نام لیے, یا بنی فہر, یا بنو قریش, یا بنو فلاں فلاں, یا بنی فہر, بنی عدی, بنی فلاں, سب کو بلاتے رہے. اب جب سننے لگے تو لوگ دوڑے کہ اللہ خیر کرے کہ اس شخص کے پاس اب کیا بات ہے. کہتے ہیں اگر کوئی خود نہ آ سکا اس پکار پہ تو اس نے کسی اور کو بھیجا, جاؤ سنو کیا مسئلہ ہے. جیسے لوگ دیکھتے ہیں کہ بھی کیا ہو رہا ہے. جب سب اکٹھے ہو گئے اس وقت پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ بتاؤ, اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کی فوج ہے اور وہ تم پر حملہ کرنا چاہتی ہے تو تم مانو گے؟ اچھا, یہ بات اس دور کے اعتبار سے بالکل امپاسیبل تھی. اس پہاڑ کی لوکیشن ایسی تھی کہ پیچھے سے کوئی آ ہی نہیں سکتا, یعنی امپاسیبل بات تھی. لیکن لوگوں نے آپ کی یہ بات سن کر کہا ہاں ہم آپ کی اس بات کو مانیں گے, کیونکہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا اور بامانت پایا. یعنی یہاں سے آپ دیکھیے کہ آپ کی زبان سے ایک ناممکن بات کو ممکن ہوتا دیکھ رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود آپ نے کہا اچھا تم میرے اوپر اتنا اعتبار کرتے ہو, تو آؤ پھر میں تمہیں اللہ کے ایک ایسے عذاب سے ڈرا دوں جس کے لیے میں بھیجا گیا ہوں. اور تمہاری اور میری مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے دشمن کو دیکھ لیا اور جھٹ پٹ دوڑا کہ گھر والوں کی حفاظت کا بندوبست کرے, لیکن اس نے خطرہ محسوس کیا دشمن اس سے پہلے ان کو آدھا بوچے گا, بس وہ زور زور سے پکارنے لگے یا سباحہ یا سباحہ. یعنی آپ نے لوگوں کو تسلی دی کہ دیکھو میں نے جو بات تم سے کہی ہے تمہیں ابھی میری بات سمجھ نہیں آ رہی, لیکن مان جاؤ اللہ ایک ہے. پھر آپ نے لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دی, محمد رسول اللہ کا اقرار کرنے کی بات کی, یعنی ہلکی پھلکی سی تبلیغ کی, اور کہا کہ اگر تم اپنے باپ دادا کے طور طریقوں پہ جمے رہو گے, میری بات پر ایمان نہیں لاؤ گے, تو پھر پھر میں بھی رسول ہونے کے باوجود عذاب سے نہیں بچا سکوں گا. اور یہ بات آپ نے ایک ایک کا نام لے کر پڑھی. اگر آپ کتاب میں سے اگلی لائنوں کو پڑھیں یقین کریں دل کانپتا ہے. یہ بالکل ایسے ہی جیسے ہم اپنے خاندان کے ایک ایک بندے کا نام لیں. اے قریش کے لوگوں, جہنم سے نجات کے بدلے میں اللہ سے اپنی جانوں کا سودا کر لو, کیونکہ میں تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں اور نہ تمہیں اللہ سے بچانے کے لیے کچھ کام آ سکتا ہوں. اے بنی کعب بن لوی, اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ. اے بنی مرہ بن کعب, اے بنی قصی, اے بنی عبد شمس, اے بنی عبد مناف, اے بنی ہاشم, اے عبد المطلب, اے عباس بن عبد المطلب, اے رسول کی پھپھی صفیہ بنت عبد المطلب, اے رسول کی بیٹی فاطمہ, اور اے وہ لوگوں جن سے نسب اور قرابت کا رشتہ ہے. ہر ایک کو دیکھے پکار کر ملتے جلتے الفاظ سے آپ نے یہی کہا کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو, میں کل نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں, آگ سے بچا لو, تم اپنے آپ کو فائدے میں دے لو, اپنی رشتہ داری پہ مان نہ کرنا. اے میری بیٹی, جو چاہو مانگ لو آج میرے مال میں سے, مگر اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ, میں تمہیں کچھ بھی بچانے والا نہیں ہوں, تمہیں کچھ فائدہ نہیں دوں گا. اور تم لوگوں سے نسب اور قرابت کا تو تعلق ہے, میں تمہارا رشتہ دار ہوں, یعنی سید ہو تم سارے, تو ٹھیک ہے, لیکن جس کی طریق کے مطابق تر کروں گا یعنی حق کے رشتہ داری نبھاؤں گا. اب آپ دیکھیے کہ یہ باتیں ذرا آپ لکھیے, یہ سارے جملے لکھیں اور اس کے بعد کسی بھی نعت کے وہ جملے لکھیں جس میں اللہ کے نبی کو مختار کل کر کے دکھایا جاتا ہے. اللہ کے پکڑے کو چھڑائے محمد, محمد کے چھڑائے کو کوئی بچا نہیں سکتا, نعوذ باللہ. یہ جملہ اور اس جملے کو پڑھیے, میں نے وقت کی کمی کے لیے آپ کو سارے نہیں پڑھ کے سنائے نا. اپنے آپ کو بچاؤ, اپنے آپ کو خود بچاؤ, میں نہیں کر سکتا, میری آس پہ نہ رہنا. آج یہاں پر میں کتنی خوش فہمیوں سے کہتے ہیں لو جی ہم نبی کے ہیں, اور نعوذ باللہ ایسی ایسی لوگوں کو لوریاں سناتے ہیں لوگ نعتوں میں قصوں میں, نعوذ باللہ. ایک ایسی یعنی جاہل ہی کہوں گی, ہم مولوی کا نام لینا نہیں چاہیے, لیکن کہ ایک مولوی صاحب خطبے میں لوگوں کو کہہ رہے تھے قیامت کا دن ہوگا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے, اللہ کو حکا پیش کریں گے اور باتوں میں لگائیں گے, تو نیچے سے لوگوں کو کہیں گے آندے جاؤ تے لنگ دے جاؤ, آندے جاؤ تے لنگ دے جاؤ, یعنی میں نے اللہ کو ذرا بزی کر لیا, تم نظر بچا کے نکل جاؤ. اللہ اکبر. اللہ کہتا ہے یا علم ما بین ایدیہم وما خلفہم, آگے کی بھی جانتا ہے پیچھے کی جانتا ہے, پتہ نہیں گرتا ایسا جس کا اللہ کو نہ پتا ہو, تو کیا نعوذ باللہ وہاں یہ ڈرامے بازی ہونی ہے؟ عقیدہ درست کرے. دیکھیں سیرت پڑھ کے آپ کا عقیدہ انشاءاللہ آدھا پہلے ہی ٹھیک ہو جانا ہے, پھر قرآن آپ کو دلیل ملے گی اس بات کی کہ نبی نے کیا میسج دیا. آج لوگوں کو سیرت نہیں پڑھائی ہم نے, ان کے نام پہ نعتیں سنائی ہیں, حدیثیں نہیں سکھاتے لوگوں کو نبی کے نام کی اور آپ کے الفاظ اور ہم آپ کے قصے اور زلفوں کے قصے اور گفتگو. وہ اچھا ہے اگر علم کی حد کے اندر ہو, لیکن صرف ایک بڑی بڑی باتیں کر لینا یہ بات درست ہے. کہتے ہیں کہ جب یہ ساری باتیں اللہ کے نبی نے کہی تب اس کے بعد لوگوں نے سنا, تھوڑا کچھ ڈر گئے ہوں گے, کچھ بول پڑے. ابو لہب نے اس موقع پہ بھی تھوڑی سی باتیں کی, کہا کہ محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے, نعوذ باللہ. اس پر پھر تبت یدا ابی لہب سورۃ چوتھی وہ نازل ہوئی, اور اس میں جب ان کی بیوی کو پتا چلا کہ وہ امراتہ حمالت الخطب فی جیدہا حبل من مسد, تو اس کو لوگوں نے بتایا تجھے پتا کہ قرآن میں تیری حج بیان کی گئی ہے, تو کہتے اس کے گلے میں نا موٹی چین پہنتی سونے کی اور لوگوں کو دکھاتی تھی, کہتی یہ بیچ کے نا اس محمد کے خلاف استعمال کروں گی. اتنا بغض تھا اس عورت کے دل میں, اور جب خاص طور پہ قرآن میں یہ آیتیں نازل ہو گئی پھر تو آ کے اللہ کے نبی سے لڑنے لگ گئی کہ تو میرے اور میرے شوہر کے نام کے اوپر یہ بات کرتا ہے, اور واحد یہ شخص اور اس کی بیوی ہے جس کا نام لے کے قرآن میں بات ہوئی ہے, کسی اور ابو جہل تک کا نام نہیں ہے قرآن میں. تو یہاں سے آپ دیکھیے کہ اس طرح کے حالات تھے میرے نبی کے ساتھ. ایسی باتیں سن کے کچھ لوگوں نے سوچا, کچھ گھروں میں گئے, کسی کو فکر ہوا, کچھ کسی کو کچھ. آپ دیکھیے کہ بات ایک ہی ہوتی ہے نا, یہ ایسی جیسے آپ ایک درد سن کے گئے بہت دل کو ہلا دینے والا, تو اس درد کو سننے کے بعد ہر بندہ پھر کچھ نہ کچھ تو سوچتا ہے نا. کوئی کہنے لگا اچھا جی یہ ابو کبشہ کا بیٹا ہے, یہ رسول بن گیا ہے, باتیں بڑی کرتا ہے. اچھا کوئی کہتا ہے یہ قریش کا دین چھوڑ کے نصرانی بن گیا ہے, کوئی کہتا ہے جی یہ تو نیا دین لے کے چل پڑا. یعنی جتنی باتیں تھی اتنی باتیں تھی, لیکن یہ وہ حالات تھے کہ اب ایسے لگا وہی کا سلسلہ شروع ہو گیا, تابڑ توڑ وہی آ رہی ہے. ادھر سے راتوں کو انسٹرکشنز ملتی ہیں نبی کو, اور ادھر سے اللہ کے نبی صبح اٹھ کے بازاروں میں اعلانیہ تبلیغ ہوئی. سب سے پہلے ہم نے دیکھا قرابت داروں کو اللہ کے نبی نے دعوت دی, اور آپ کو میں چند روایات سناتی ہوں کہ آپ حیران ہوں گے اور پھر آپ کا دل ٹھنڈا ہوگا कि हम लोगों को कहते हैं सुनते नहीं, बातें करते हैं। मेरे नबी के साथ क्या हुआ, ये तिर्मिजी की रिवायत है जो मैं आपसे शेयर करूंगी। थोड़ी साइड पे लिखना चाहें तो लिख लें, 3186 नंबर की रिवायत है। हजरत अशरी कहते हैं कि जब ये आयत वंज रशीर अतकल अकरबीन सूरह शोरा 214 ये नाजिल हुई तो अल्लाह के नबी ने अपने दोनों कानों में उंगलियां डाल ली और आवाज को बुलंद करके फरमाया, ए अब्द मनाफ की औलाद, अल्लाह के अजाब से डरो। फिर इसी तरह बाजारों और मजमों में जाके आप कैसे तबलीग करते थे। सहाबी कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह को दो बार देखा, एक बार हिजाज के बाजार में सामान रखकर बैठा बेच रहा था मैं, और रसूलुल्लाह ने सुरहुल्ला पहन रखा था और आप बुलंद आवाज से लोगों को पुकार रहे थे, ए लोगो ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो तो फलाह पा जाओगे। एक आदमी आपके पीछे पत्थर लेकर चल पड़ा, सोचिए पत्थर लेकर, जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टखने और एड़ियां खून आलूद कर दिए। वो कहता था लोगों इसकी बात ना मानना, ये कज़्ज़ाब है। मैंने कहा ये आदमी कौन है? उन्होंने कहा ये बनी अब्दुल मुत्तलिब का गुलाम है। मैंने कहा इसके पीछे पीछे कौन चल रहा है? कहा ये इसका चचा अब्दुल उज्जा यानी अबू लहब है। आप सोचिए जरा, आपके चचा ने कभी अपने मुलाजमों के हाथ में पत्थर पकड़ाए हों कि मारो इसके सर पे, ये मुझे दीन की बात कहती है। अब ये वक्त तो कभी नहीं देखा, ये इतना प्यारा दीन पत्थर खा के अल्लाह के नबी ने दिया। अगर आप अपनी जात को बचा रहे होते, अपनी इज्जत और अपने रिश्तों को बचा रहे होते, कहते अल्लाह जी मुझसे नहीं होता, मैं और 50 नफल पढ़ लेता हूँ रात को, मैं 4 सपारे और घर बैठ के पढ़ लेता हूँ, मुझसे ये काम ना कराएं। आपको तो अभी इसका शायद पूरा अंदाजा हुआ कि नहीं कि आपका रास्ता नबियों वाला रास्ता है। पत्थर खाते थे वो लोग, हमें तो लोग फूल भेजते हैं। इसी तरह एक और रावी हैं, हजरत रबिया बिन इवाद कहते हैं कि मैंने हिजरत मदीना से पहले अल्लाह के नबी को जिल मजाज नामी बाजार में लोगों के सामने इस्लाम की दावत पेश करते हुए देखा। नबी सल्लम के पीछे एक भेंगा आदमी भी था जो कह रहा था, ये शख्स तुम्हें तुम्हारे और तुम्हारे बाप दादा के दीन से दूर ना कर दे। और ये भेंगा भी अबू लहब था। अपने मुखालफत करेंगे, पीछे लगे, जिधर नबी सल्लम जाते तबलीग करने ये उधर जाके दूसरों से बातें करते। प्रोपेगंडा, आप लोगों को अपना एक फ्लायर देंगे, लोग 4 फ्लायर अपने भी पकड़ा देंगे। आप लोगों को एक कॉल देते हैं, वो कहते हैं अकेले में इधर आओ, आप तुम बताएं इनकी बात पे ना जाना। इस किस्म के हालात थे अल्लाह के नबी के साथ कि आप सोच सकते हैं कि क्या हालात होंगे। और अगली हदीस तो मैं कहती हूँ आंखों में आंसू भर जाते हैं सुनते वक्त। सही अल अल्बानी की रिवायत है, हजरत हारिस कहते हैं कि मैंने अपने वालिद से कहा कि ये मजमा कौन सा है? उन्होंने कहा ये लोग अपनी कौम के एक साबी के गिर जमा है। साबी आ गया लफ्ज हदीस में, यानी नबी सल्लम कहते हैं। हम फिर वहां गए तो देखा कि रसूलुल्लाह लोगों को अल्लाह की तौहीद और उस पर ईमान लाने की दावत दे रहे थे और लोग आपको झुटला रहे थे, आपको अजियत पहुंचा रहे थे। यहां तक कि आधा दिन गुजर गया और रसूलुल्लाह आपसे हट गए। एक औरत आपके पास आई जिसके सामने से दुपट्टा हटा हुआ था, इसने एक प्याला रुमाल उठा रखा था, आपने वो प्याला ले लिया और इससे पिया और वुजू किया और अपना सर उठाया और फरमाया, ए मेरी बेटी अपना दुपट्टा दुरुस्त कर लो, अपनी गर्दन ढांप लो और अपने बाप के मुतल्लिक खौफजदा ना हो। हमने कहा ये औरत कौन है? लोगों ने कहा कि यह आपकी बेटी ज़ैनब रज़ी अल्लाहु अन्हा है। बेटियां आके पानी देती थी और अल्लाह के नबी के जख्मों को धोती थी इस दीन के लिए, और इतने जख्मी होने के बावजूद आपको अपनी बेटी का सीना खुला हुआ अच्छा नहीं लगा। का बेटी दुपट्टा ठीक कर लो, अभी सूरह नूर तो कहीं 14-15 साल बाद नाजिल होनी थी, अभी कोई नहीं थी हुई। ये फितरत की पुकार थी कि बेटियों के सरों से और गरेबानों से दुपट्टे उतरे देकर बाप उनको कहते हैं सही कर लो। और चंद दिन पहले मुझसे किसी ने कहा कि पता नहीं मेरी बेटी ने कहां से पूछा है, वो कहती है नहीं महरम रिश्तेदारों के सामने दुपट्टा लेना कोई जरूरी नहीं है, मुझे दलील दें कहां है। ये दलील है, देखिये जब हया खत्म हो जाती है ना तो इसी किस्म के काम होते हैं। हजरत रबिया से रिवायत है कि मैंने उकास के मेले में अबू लहब को नबी सल्लम का पीछा करते हुए और ये कहते हुए सुना, लोगों ये आदमी भटक गया है, कहीं तुम्हें हमारे बाप दादा के माबूदों से गुमराह न कर दे। नबी सल्लम इससे बचते थे और वो आपके पीछे पीछे होता। ना देखिए अमल की बात, रिएक्शन नहीं करना। अल्लाह के नबी अपने आप को साइड पे करते थे, इग्नोर ग्रेसफुली, लेकिन वो जान के आपके सर होता था। सच्चा दीनदार कभी लोगों को चिढ़ नहीं चढ़ाता उनके दीन के ऊपर, लेकिन आप देखिए कि इस किस्म के हालात हो जाते थे कि लोग खुद ब खुद आपके पीछे पड़े रहते थे। इतने में क्या हुआ, हज का मौसम आ गया, हज गुजर गया, आगे क्या होता है। अब आपकी बात चूंकि फैली, कोई आता अच्छी बात करता, कोई कहता किधर है, अब कुरैश वालों को समझ आ गई कि भाई ये शख्स जो है ये कुछ करके रहेगा। बैठो मशवरे करो, मुकाबले की मुख्तलिफ तदबीरें सोचने लगे। कल तक तो वो सोच रहे थे ये चंद थोड़े से लोगों की बातें हैं लिहाजा हम इनको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन अब उनको लगा नहीं अब हमें कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ये बोल बोला तो हमारे सामने तो लोग आएंगे और बात नहीं सुनेंगे। किस किस तरीके से इस्लाम की दावत को रोकना चाहा, अब जरा इसको एक एक हाईलाइट करते हुए देखते जाइए कि तदबीरें क्या थी। एक तरीका क्या इख्तियार किया कि इस्लाम की हंसी उड़ाते हैं, तहकीर और इस्तेहजा की रविश अपनाना, यानी जो इस्लाम कबूल करे उसका मजाक उड़ाओ, फन बनाओ, हाय तुम क्या मासी लग रही हो, हाय स्कार्फ ले लिया तुमने, हाय तुम डांस नहीं करोगी, हाय तुम ऐसे, ताकि जो मुसलमान हो भी उसका मजाक उड़ाएं, पीछे हो जाए। मुझे किसी बच्ची ने बताया कि एक बच्ची ने इस रमजान में मुतासिर हुई कुछ, तो उसने सोचा कि कम अज कम अब स्कूल में मैं अबाया तो पहनूंगी, तो उसने बड़ा अच्छा सा कोई लॉन्ग ड्रेस सा खरीदा और पहन के पहले ही दिन स्कूल गई है, तो लड़कियों ने कहा ये तुम क्या सोमाली बन गई हो, कहती बस इस जुमले से उस्ताजा, उसने फिर छोड़ दिया। देखिए ये है इस्तेहजा। आप अकेले में 10 दफा निकाब पहन के फिरेंगे, लेकिन आप बाहर पता क्यों नहीं पहनते, कि लोग मजाक उड़ाएंगे, लोग फन बनाएंगे। ये जरूरत नहीं होती शुरू में ना, तो बंदा पीछे हो जाता है, लेकिन उन्होंने हौसले तोड़ने चाहे, कभी आपको कहते जादूगर, कभी शायर, पागल, काहिन। एक मशहूर कर दी थी बात बारे में कि आपके पास शैतान आता है और वो आपको अजीबोगरीब बातें सुनाता है और आप जाके लोगों को सुनाते हैं। यानी आप देखिए कौन सी बातें थी जो इस्लाम के रास्ते में उन्होंने नहीं छेड़ी। किसी को आपके पास जरा आता जाता देखते ना, कहते देखना भी मुतासिर हो गए, तो फिर उसके पास अकेले में जाते और उसको कहते, ये उस शख्स के पास जाते हो ना जो तुम्हारे खुदाओं को बुरा कहता है। कमजोर साहबा को देखते तो कहते ये लो जी तुम्हारे पास जमीन के बादशाह आ गए, अरे यही है जिन पर अल्लाह ने हम सबको छोड़कर एहसान किया। यानी मुराद ये कि क्या ये कल का बंदा आपको पढ़ाएगा, हमारे पास इतने बड़े बड़े आलिम है, हमारे पास इतने बड़े बड़े लोग मौजूद हैं। यानी लोगों को यूं कर दिया, और आप देखें कि इसके ऊपर अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरत मुतफ़फ़ीन के आखिर में आता है ना कि मुजरिम ईमान लाने वालों की हंसी उड़ाते थे, जब इनके पास से गुजरते थे तो आंखें मारते थे, और जब अपने घरों को पलटते तो मजे लेते हुए पलटते, और जब इनको देखते तो कहते कि यही लोग हैं जो गुमराह हैं, हालांकि इन्हें इनके ऊपर कोई निगरान बनाकर नहीं भेजा गया था। आंखें मारते, कभी इशारे करते, मजाक उड़ाते, कहते ये देखो ये बड़े मुल्ला हैं। सूरत मुतफ़फ़ीन की आखिरी आयत है, आप इसको पढ़ लीजिएगा जाके, इन अल्लज़ीन अजरमू कानू मिन अल्लज़ीन आमनू यदहकून से लेकर हल सुविबल कुफ्फारु मा कानू यफ़लून। अल्लाह कहते कल क्यामत के दिन इन लोगों को तख्तों पे बिठा के पूछवाऊंगा कि बताओ फिर जरा तुम्हारे साथ जो मामला हुआ वो ठीक हुआ कि नहीं। अब आप अपने ऊपर ले, फिर आपको अल्लाह के नबी का ये दर्द समझ आएगा। आप ओस्लो के शहर में रहती हैं, पिछले 10-12 साल से थी, बड़े आपके प्यार करने आपकी दोस्तें सहेलियां दावतें जाती हैं, अब आपके साथ क्या हालात हो, सिर्फ इसलिए आपके ऊपर लेके कर रही हूं कि आपको नबी का दर्द समझ आए। आप जिधर जाएं कोई आपको देखे आंख मार के बस ऐसे ये है वो आपकी नजर पड़ जाए। आप बड़े प्यार तपाक से शादी में गई कि भाई शादी है मैं जा रही हूँ, औरतों में बैठी हैं आप बहुत पहनी ओढ़ी, एकदम आपको वहां से कोई अच्छा जी आप भी कपड़े पहनती हैं अच्छे। किस्सा मुख्तसर कि आप शहर में जहां जाए वहां से कोई एक कड़वी बात सुन के आए तो आप क्या सोचेंगी, दिल खुटेगा ना। इंसान थे अल्लाह के नबी, उनका भी दिल खटता था, इसलिए सूरह हिजर की आयत नंबर 97 में अल्लाह ताला ने कहा
وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ।
हम बताए कि इनकी बातों से आपका सीना तंग हो रहा है, सीना घुटता था, करो क्या इस वक्त में।
فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ।
तुम अपने परवरदिगार की हम के साथ इसकी तस्बीह करो और सजदा करने वालों में से हो जाओ और अपने रब की इबादत करते रहो यहाँ तक के मौत आ जाए। सूरत हिजरी की 97-99। और इसी से आगे अल्लाह के नबी को अपनी फिक्र नहीं थी, फिक्र ये थी कि अगर मुझे कुछ हो गया और अगर मेरे खिलाफ इतना जो प्रोपेगंडा हुआ तो ये दीन का जो काम है ये मुतासिर हो जाएगा, ये तो काम चलने से पहले रुक जाएगा और इस्लाम की بات خراب ہوگی، تو لہٰذا آپ غم کھاتے تھے۔ جب آپ پڑھیں گے نا انشاءاللہ قرآن میں، تو آپ دیکھیے گا کہ جہاں ایسی آیتیں آئیں گی تو سمجھ جائیں گے کہ یہ مکہ کے بیچ کے دور کی ہیں جو ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں، کہ اچھا اتنا ری ایکشن، اتنی باتیں ہوتی تھیں، لیکن کرو کیا، اور اللہ سے قریب، نفل پڑھو، سجدے کرو، اپنے آپ کو جماؤ، استقامت اختیار کرو۔ پھر سورہ ہجر کی آیت 95-96 میں اللہ تعالیٰ نے تسلی دی،
الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون۔
ہم آپ کو مذاق اڑانے والوں سے کافی ہو جائیں گے، جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو معبود ٹھہراتے ہیں، ان کو جلد نتیجہ معلوم ہو جائے گا۔ ایک طرف مخالفتیں تھی اور آسمان سے تسلیاں تھی، اس طرح سے مذاق اڑایا۔ میں اور آپ اس پہ اپنے عمل کی بات کیا لکھیں؟ کبھی اسلام کے لیے کوئی آپ کا مذاق اڑائے نا، خوشی محسوس کریں، واللہ جتنے حالات تنگ ہو نا آپ اتنا پیچھے چلیں۔ مجھے اتفاق ہوا، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا پچھلے رمضان سے بعد، مجھے ایک ایسی جگہ جانا پڑا جس کے بارے میں اس وقت گلوبلی کنٹروورسی چل رہی ہے نکاب کی۔ میرے پاس بہت ساری چوائسیز تھی، لیکن میں نے کہا کہ اللہ تیرا دین، میں بھی تیری، تیرا دین، جو میرا حال حلیہ آپ کے ساتھ ہے نا، میں نے وہی حلیہ رکھا۔ اور میں ہلکے رنگ کا نکاب لے سکتی تھی، میں چادر سے رہتی، میں کچھ نہ کرتی کہ انہیں فتنہ نہ ہو۔ وہ ان کفینا کل مستاذ، اور اللہ کی شان دیکھیے، میں حیران ہوں کہ اللہ اپنے کام کیسے کراتا ہے۔ میں جس پروگرام میں گئی تھی وہ ایک ذرا بڑے لیول کا پروگرام تھا، 14 اگست کے نام پہ ایک پروگرام تھا جس میں سارا میڈیا آیا ہوا۔ آپ آج بھی جا کے ویب سائٹ پہ جا کے دیکھیں تو میری ساری نقاب میں تصویریں، سب بغیر دوپٹوں کے، آپ کو کوئی دیکھے گا کوئی گلے میں، تو میں وہاں بھی پورے نقاب میں تھی۔ میں نے کہا اللہ تو یہ قیامت کے دن یہ فلم چلا دینا گواہیوں کی، کہ اس زمین پہ جہاں لوگ غم ہے، اور میں نے جان کے پورے 5 درس ہوئے ماشاء اللہ 3 دن میں ہمارے، اور میں نے جان کے ان بچیوں، اور جو اتنا وہاں ذوق اور شوق، میں تو دنگ رہ گئی۔ ایسا رسپانس کبھی پہلی دفعہ کسی شہر میں نہیں دیکھا جو مجھے اس شہر میں ملا۔ میں تو کہہ رہی تھی ایک وہ بلانے والی اور ایک دو ہماری اسٹوڈنٹ ہے، وہ 4 لوگ بیٹھے ہوں گے، وہاں تو مجمع تھے، کلاس شروع ہو گئی وہاں۔ آپ سوچ سکتے ہیں اتنی جلدی زمین ہری ہوئی۔ میں نے کہا اللہ کو شاید کوئی یہ ادا اچھی لگ گئی ہے کہ جہاں مصلحت کی گنجائش تھی فتنوں سے ڈرنا، اور بائی روڈ بھی سفر اور بائی ایئر بھی سفر، اور ان کی پبلک پلیسز پہ بھی گئے اور پولیس کے پاس سے گزرے، اللہ کا حکم اللہ آگے بچا کے رکھے، کوئی بڑی بات نہیں، نہ تکبر نہ فخر نہ کوئی بڑا مان، لیکن جب اللہ نبی کو بچا سکتا ہے تو ہم اور آپ کیا؟ لوگ تو آپ سے ڈرتے ہیں جب آپ کے اندر استقامت آتی ہے۔ تو بہرحال اللہ نبی کو تسلیاں دیتا رہا، تو یہ ان کا پروپیگنڈا کام نہ آیا۔ ایک دوسرا طریقہ انہوں نے اختیار کیا اسلام کی دعوت سے لوگوں کو روکنے کا، اور وہ تھا کہ لوگوں کو آپ کی بات سننے سے روکنا۔ اس کو آپ اپنی زبان کے لیے ساتھ ہی لکھ لیجئے، نیگیٹو پروپیگنڈا۔ یہ وہابی ہیں، ان کا عقیدہ خراب ہے، یہ آپ کو باپ دادا کے طریقوں سے پیچھے کر دیں گے، یہ وہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے۔ جہاں دیکھتے اللہ کے نبی کی دعوت سے کوئی متاثر ہو رہا ہے، وہاں جا کے آپ کی برائیاں شروع کر دیتے۔ اچھا لوگ نبی کی برائی نہیں کرتے تھے کیونکہ ان کو پتہ لوگ مانیں گے نہیں، جا کے بات کیسے شروع کرتے ہوں گے، نہیں نہیں بہت اچھی بات کرتا ہے، بہت اچھا ہے، ہم جانتے ہیں اس کو شروع سے، لیکن تمہیں پتہ کہ اندر سے اس کے خیالات بڑے خراب ہیں، یہ فلاں کا ایجنٹ ہے۔ اور شکر اللہ کے نبی امریکہ سے نہیں آئے تھے، کہ امریکہ کا ایجنٹ نہ کر دیا جاتا، یہ کہیں سے آیا، ان کو پیچھے کوئی سپورٹ کرتا ہے، کسی کو یہ کرتا ہے، ان کو پروموٹ کون کرتا ہے؟ اور ہمیں تو پہلے ہی پتا تھا کہ یہ کر دیں گے، یہ وہ کر دیں گے، اور یہ تمہیں یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ یعنی ایسی ایسی باتیں اللہ کے نبی کے بارے میں لوگوں میں کرتے کہ لوگوں کا دل خراب ہو جائے، اس طرح سے آپ کو روکتے۔ کہتے ہیں کہ 5 نبوی جب ہوئی، نبوت کا 5واں سال تھا، تو پہلی دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کھلے مجمع میں قرآن کی تلاوت کا موقع ملا۔ اب آپ سوچیے، آج کی بات نہ لیجیے، ہم تو یہ بند کمروں میں پڑھا رہے ہیں نا، اور عربی سے اردو پڑھائیں گے، عربوں کی تو زبان عربی تھی۔ ابھی تک اللہ کے نبی کی دعوت صرف ان لوگوں نے سنی تھی جو آتے تھے یا جہاں پہنچتے تھے، لیکن اللہ پھر ایک ایسا وقت لاتا ہے کہ میڈیا کے ذریعے بات چل پڑتی ہے، جہاں ہر ایک کے کانوں میں پڑتی ہے۔ 5 نبوی کا جب دور تھا، تو آپ کو اللہ نے ایک ایسا موقع دیا کہ کھلے عام حرم تھا، چاروں طرف جو بھی اس دور کے مشرکین تھے، تو آپ نے سورۃ نجم کی تلاوت کی۔ میں اگر ابھی بھی روک کے سنواؤں نا، تو آپ کے اوپر بھی وجہ تاری ہو سکتا ہے، اتنا سوتی حسن ہے۔ اس طرح سے سورت نجم کی تلاوت ہوئی، اس کے اندر کے لوگ جو تھے وہ تو حیران ہو گئے، مبہوت ہو گئے، بلکہ اس میں آپ کو ہوتا ہے کہ آگے جا کے ایک آیت سجدہ آتی ہے، جب اللہ کے نبی نے سجدہ کیا سب نے سجدہ کر دیا، جب سجدہ کیا ایک دم خبر پھیل گئی کہ سارے مکہ والے مسلمان ہو گئے، اچھا سارے ہو گئے، تو کچھ لوگ حبشہ ہجرت کر کے گئے ہوئے تھے، آگے سناؤں گی ترتیب سے چل رہے ہیں اس لیے یہ واقعہ آگے آنا ہے، جب لوگوں کو خبر ملی کہ وہ جی مکہ والے تو سارے ہی مسلمان ہو گئے تو واپس آؤ، سارے خوشی خوشی وقت واپس آئے، جب یہاں آئے تو پتہ چلا خبر جھوٹی تھی، پھر ان پہ جو ظلم اور ستم ہوئے اللہ کی پناہ کہ کچھ تو پھر دوبارہ ہجرت کر کے گئے۔ اس قسم کے حالات میں یہ دین آتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو تہجد میں تلاوت کرتے تھے، جن کو قرآن پڑھنا ہوتا تھا وہ راتوں میں چھپ چھپ کے قرآن پڑھا کرتے تھے، اور بعض لوگ تو نعوذ باللہ اس کتاب قرآن کو جب نبی کی زبان سے سنتے نا تو اللہ کو گالیاں دینا شروع کرتے۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت 110 میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تھوڑا سا ایک منظر کھینچا،
ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا،
اپنی نماز نہ تو زیادہ اونچی آواز سے پڑھو نہ بالکل دھیمی آواز سے، بلکہ بیچ کا راستہ اپناؤ، یعنی کہ ذرا درمیانی بات کیا کرو۔ اب ہوا کیا کہ لوگ متاثر ہو رہے تھے، اور یاد رکھے حق کی ایک پہچان ہے، آپ کا دل اس کی طرف کھینچتا ہے، جو لوگ روک دیے جاتے ہیں یا نہیں پاتے دل ان کا بھی کھچ رہا ہوتا ہے، چھپ چھپ کے راتوں کو سنتے تھے، کہتے تھے دوسروں کو کہ نہ سن لیکن سنتے تھے۔ ایک بڑا معروف واقعہ آپ جب تفسیر پڑھیں گے تو آپ کو کہیں سناؤں گی آیتوں کے ساتھ، کہ بڑے بڑے تین سردار تھے ان کے مکہ کے، تو جب یہ قرآن کی باتیں سنتے تھے ان کو بڑا مزہ آتا تھا، بعد میں ایک دوسرے سے شیئر کرتے، تو ایک دن بیٹھ کے سب کہتے ہیں کہ دیکھو اس شخص کی آواز نہ سنا کرو، اس کی باتیں سنتے ہیں نا تو واقعی دل کو لگتا ہے کہ یہ سچ کہتا ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کہا کیوں؟ اس لیے کہ دیکھو اگر ہم سردار یا ہم بڑے لوگ سننے لگ گئے تو عام لوگوں کو منع کیسے کریں گے، ٹھیک ہے جی آج کے بعد ہم سنیں گے بھی نہیں، ختم ہوگی بات۔ رات ہوئی، ایک کے دل میں شوق ابھرا، نبی تو نہیں مانتے تھے خیر، لیکن کہتے تھے کہ یہ حرم میں تلاوت کرتا ہے جا کے، چلو جا کے ہم بھی سنتے ہیں۔ کہا اچھا دوسرے، میں نہیں بتاؤں گا ان کو، چپ کے گیا اللہ کے نبی کی بات سننے۔ دوسرے اور تیسرے کے دل میں بھی یہی گمان اٹھا، اور تینوں گئے، تینوں پکڑے گئے آپس میں، بھائی تم کدھر کا، تم کدھر کا، تم کدھر، پھر ایک دوسرے کو ڈانٹا، خبردار آئندہ یہ حرکت نہ کرنا ورنہ ہمارے عام لوگ تمہارے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ تو کچھ سامنے آ کے نہیں سنتے تو پیچھے سنتے ہیں، تو اقرار کرنے میں کیا حرج ہے؟ دیکھیے اعتراف تو بندے کو بہت زیادہ فائدہ دے دیتا ہے، اور جس کو پیغام مل جائے اس کو کیا ہوگا۔ ایک اور جو چال انہوں نے چلی وہ تو آج کے دور کو آپ خوبصورت طریقے سے دیکھیں گے، اور آپ کو اس سے پتہ بھی چلے گا کہ آج قرآن کی دعوت کے مقابلے میں لوگوں نے کیا قیام کیا ہوا ہے جو آج لوگوں کو اس کتاب کی طرف نہیں آنے دے رہا۔ اور وہ کیا تھا؟ ایک شخص تھا نظر بن حارث، اس کا نام تھا، ہیرا اور شام شہروں کے نے فکشن خریدا، ناول، افسانے، رستم، اسفندیار، اس دور کے بڑے بڑے پہلوان اور لوگ تھے، ان کے قصے کہانی لایا، کہنے لگا کہ لوگ جو بھی اس کی دعوت پہ جاتے ہیں بڑے سیریس ہو جاتے ہیں، قرآن میں ان کو مزہ آ رہا ہے، کتاب مزہ آ رہا ہے، چلو اس کے جگہ ان کو فکشن دیتے ہیں۔ اب اس نے کیا کیا، پتا چلتا نا کہ کوئی بندہ اللہ کے نبی کی دعوت سے متاثر ہے تو اس کو کوئی ایک سٹوری بک دے دیتا، ذرا اس کو پڑھنا، کسی کو ایک ڈرامے پہ بلا لیتا، کسی کو رات کو کچھ گانے بجانے لی عورتیں لے آیا، ان کے کنسرٹس اور ان کے مجرے اور ان کی راتوں کی باتیں کر کرا کے لونڈیاں لائے، اپنی سب سے خوبصورت اور جو لونڈی ہوتی تھی نا ڈریکشن والی، اس کو اس شخص پہ مسلط کر دیتا جو زیادہ دین پہ جا رہا ہے، کہتا اس کو کھلا پلا شراب پلا پلا تاکہ یہ بندہ جو ہے اس دین سے واپس آئے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان کی آیت 6 میں
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ۔
بعض لوگ کھیل کی بات خریدتے تاکہ علم کے بغیر اللہ کی راہ سے رخ کر دیں اور اسے مذاق بنائیں، ایسے لوگوں کے لیے رسوا کو عذاب ہے۔ یہ بتائیے کہ کیا آج کے دور میں بھی یہ چیز ہے؟ مجھے تو جو دل کی تکلیف کے ساتھ کہنا چاہوں گی کہ دل کی گھٹن سے کہوں گی کہ آج بہت سارے مسلمان جو دین کی طرف نہیں آتے نا، اس کی وجہ استہزاء، مذاق اور وہ سب نہیں ہے، ٹارچر بھی نہیں ہے، آج کے مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہے، میڈیا، فلمیں، گانے، آدھی آدھی رات کی محفلیں، مہندی، اپٹن، پارٹی، ارادہ کر کے سوتے ہیں کہ بس اب کورس شروع، اب قرآن کی کلاس شروع، اب پڑھنے جانا ہے، سیکھنے جانا ہے. ایک شادی آ جاتی اللہ کی پناہ میں، کہتی کیا برکتیں ان شادیوں میں کہ جس میں جو آپ اللہ کو ناراض کرتے ہیں وہ تو جو ہونا ہے سو ہونا ہے، لیکن آپ کو وہ قرآن سے دور کر دیتا ہے. میں جن لوگوں کو جانتی ہوں نا، جو میرا اچھا گمان ہے ان کے بارے میں، آپ کے پورے شہر اور جہاں جہاں بھی کلاسز ہوتی ہیں، یقین کرے آنا بہت لوگ چاہتے ہیں، اور کوئی نہیں، سب کو کوئی روک رہا، ایسا کوئی فارغ نہیں ہے لوگوں کو منع کرے. کرتے ہوں گے، کچے کمزور ایمان والے رک جاتے ہیں، لیکن جو اکثر لوگ نہیں آ پا رہے نا، اس کی وجہ یہ قصے کہانی ہے. تین چار چیزیں اللہ کے نبی رمضان میں بالکل کم کر دیتے تھے، جس میں ایک سوشلائزنگ تھی، کھانا بھی کم، سونا بھی کم، اور لوگوں سے کم ملے. آپ اگر اپنی زندگی سے یہ پارٹیاں اور فنکشن اور سیلیبریشنز اور برتھ ڈیز اور مہندی، اوپٹن، گانے بجانے نکال دینا، آپ دیکھیں کہ آپ اگر جاز کی سپیڈ سے اللہ کی طرف آ رہے ہیں نا، تو آپ انشاءاللہ 70-80-90 کی سے آئیں گے. ایک ویکینڈ گزار کے آتے ہیں نا، منڈے کو دل ہی نہیں لگتا کلاس میں، وہ رات کی پھدکتی ہوئی تصویریں نظر آ رہی ہوتی ہیں. اور قرآن جو ہے نا، یہ خالی برتن میں آتا ہے. اگر آپ نے ارادے کیے نا کہ قرآن پڑھنے، آہستہ آہستہ اپنے آپ کو تھوڑا سا آئسولیٹ کریں. قرآن سمجھ ہی تب آتا ہے جب دل خالی ہو جاتا ہے. بہرحال قصہ مختصر یہ کہ یہ سب کچھ ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مارے میں لوگوں کو روکا. ایک اور طریقہ اختیار کیا، بحث اور کٹ حجتیوں کا. آ کے بحث شروع ہو جاتے تھے، یہ بتائیں نا یہ کیسے ہے، اچھا جی پھر کیا غوث اعظم کچھ نہیں ہے، اچھا جی وہ قضاء عمری کیوں نہیں جی، اچھا جی یہ وہ، یعنی اس قسم کی باتیں کرتے تھے کہ آپ کی باتیں ہم نے کبھی پہلے نہیں سنی. اچھا کیا پھر باقی مسجدوں والے عالم نہیں ہیں، اچھا جی وہ تو یہ مناتے ہیں آپ تو اس سے روکتے ہیں. تو میں نے کہا ہم تو کبھی نہیں روکتے، قرآن جو ہے وہ سنا رہے ہیں، حدیث جو ہے. آ کے حجتیں کرتے، مثلا ایک موقع پہ ایک حجت کی تھی، آپ قرآن میں سورہ یاسین میں پڑھیں گے کہ ایک شخص تھا، تو وہ ایک ہڈی پرانی نکال کے لے آیا، کہنے لگا ہے محمد بتا میں یحیی العظام وہی رمیم، بتاؤ یہ پرانی گلی سڑی ہڈی کو کون زندہ کرے گا. اگلی آیت میں اس کا جواب ہے قل یحیی الذی انشاہ بہ اول مرہ، اے نبی ان کو بتا دیں اس کو وہی زندہ کرے گا جس نے اس کو پہلی دفعہ زندہ کیا. چلو آج ہڈی تو ہے نا، چاہے سوکھی سڑی ہے، کل تو یہ پانی تھا. اس طرح کی آیتیں آپ کو قرآن میں جہاں دکھیں تو سمجھ لیں کہ وہاں ان لوگوں کی بحثوں کا جواب دیا گیا. کبھی کہتے لو جی مر کے مٹی ہوئے، کب زندہ ہوں گے، ہمارے باپ دادا کبھی زندہ ہوئے کہ نہیں ہوئے، جس طرح سے اس طرح کی باتیں، یعنی ایسے حالات پیدا کرتا رہا. اس کے اوپر ایک حدیث ہے مسند احمد کی 7160، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، کہتے کہ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ان کی نظر آسمان پر پڑی، انہوں نے دیکھا کہ ایک فرشتہ اتر رہا ہے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، اب اس کو آپ غور سے سنیے گا، یہ فرشتہ جب سے پیدا ہوا ہے اس وقت سے لے کر اب تک، اس وقت سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا. جب وہ نیچے اتر کر آیا تو کہنے لگا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ کے رب نے آپ کی طرف یہ پیغام دے کر بھیجا ہے. پروٹوکول دیکھیے کتنا ہے، یعنی پہلی دفعہ وہ فرشتہ اترا اور آ کے اللہ کے نبی کو میسج دیتا ہے کہ اللہ نے مجھے آپ کی طرف پیغام بھی دیا، کیا کہ وہ آپ کو بادشاہ بنا کر نبوت عطا کر دے یا اپنا بندہ بنا کر رسالت عطا کرے، یعنی چوز کرے. کیونکہ یہ بھی بڑی کٹ حجتی تھی کہ اللہ کے نبی غریب کیوں ہیں، ان کا گھر کیوں ٹوٹا ہوا، ان کے بچے کیوں نہیں بچتے، ان کے بچے کیوں نہیں ہیں، بیٹے کیوں نہیں ہیں. تو اللہ نے پوچھوایا کہ نبی بننا چاہتے ہو کہ بادشاہ. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کے سامنے تواضع اختیار کیجئے. اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، بلکہ مجھے بندہ بنا کر رسالت عطا کر دے. مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ کسی کو دین کی طرف آتا دیکھ کر پھر کوئی آپشن آئے، یہ کورس کرنا ہے، یہ آپ کو 50,000 کرون مہینے کی جاب لینی ہے، یہ ایک مقابلہ، ایسی لگ رہا ہے نا کہ کیا چوز کرنا ہے، بولیے آپ کو دولت چاہیے یا دین چاہیے یا آپ کو کوئی اور عہدہ چاہیے، ہم آپ کو صدارت وزارت دے دیتے ہیں، خدا کے لیے کورس چھوڑ دیں. ہم اس وقت کیا چوز کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اگلے سال کورس کر لیں گے. جنہوں نے پچھلے سال کہا تھا ابھی تک میں نے نہیں دیکھا ان کو آتے ہوئے، ہر دن تو مشکل ہو جائے گا نا. تو کبھی آپ کے بھی سامنے یہ چیزیں آئیں گی تو پھر آپ نے ان باتوں کو یاد رکھنا ہے کہ اللہ کے کو بھی تو یہ چوائسیز دی گئی تھی، لیکن آپ نے اس وقت اس نبوت اور رسالت کو مانا. اور اس وقت دیکھیے رسالت میں کیا تھا آپ کے لیے, کچھ نہیں پتا کل کیا ہونا ہے. یہ بھی ایک نقطہ غور کرنے کا ہے. مکہ تو کہیں فتح ہوا ہے, غلبہ تو ملا کوئی 10 سال 13 سال کے بعد, اس وقت تو پتھر تھے, پھر بھی کیوں آپ نے اس کو چوز کیا؟ کیونکہ دین کا کام کرنے سے ایک خوشی اور ایک سکون اور اطمینان اور اپنے جینے کا ایک مقصد جو دکھتا ہے بندہ وہ نہیں چھوڑ سکتا. کئی ساتھ ہیں مجبوریوں میں جاتے ہیں ادھر ادھر, لیکن روتے ہیں, دل ان کا ادھر ہی اٹکا رہتا ہے. مجبور ہیں, کیا کریں, پریشانی ہے, وقتی ہے, ابھی نہیں صبح نہیں شام کو, صبح شام نہیں ویکینڈ کر کے وہ گلٹ کو دور کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے ہی رہتے ہیں, اللہ ان کو پھر لے آتا ہے. تو یاد رکھے کہ اس کتاب کی قیمت پہ جو چیز بھی ملے گی نا, دولت مل سکتی ہے, عہدے مل سکتے ہیں, جاب مل سکتی ہے, لیکن سکون نہیں ملے گا, خوشی نہیں ملے گی. اور اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کوئی کبھی بھی اس سے محروم ہو جائے. تو بہرحال آپ اس بک میں پڑھ سکتے ہیں, اس میں کئی آیات ایسی موجود ہیں کہ جو ایسے موقع پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی رہیں اور آپ کو تسلیاں ملتی گئیں. کافی لمبا ٹاپک ہے, اس کو آپ خود بک میں پڑھیے گا. میں نے آپ کو صرف ایک خلاصہ دے دیا اس کا کہ آپ کے لیے کس طرح سے بحثیں اور حجتیں ان لوگوں نے کی, اور کبھی کچھ کہتے کبھی کچھ کہتے, تو اللہ تعالیٰ ان کو تسلیاں دیتا رہا. پیج نمبر 66 سے لے کر آپ لوگ تقریباً اگلے 3-4 صفحے پڑھ لیجئے, اس میں آپ کو قرآن کے سارے ریفرنسز ملیں گے کہ اس دور میں جو آیتیں نازل ہو رہی تھیں اس کا مقصد لوگوں کو پروک کرنا تھا. افنجعل المسلمین کالمجرمین, کیا مطلب ہے کہ جرم کرنے والے غلط کام کرنے والوں کو اللہ مسلمانوں جیسا کر دے گا؟ کیا ہو گیا تمہیں, کیسے حکم دیتے ہو؟ ان تسلیاں دیے کہ اٹھو کام کرو, کورس کرنے والا اور نہ کرنے والا کیا برابر ہوں گے؟ دین کی خدمت کرنے اور نہ کرنے والا کیا برابر ہوگا؟ ساری آیتیں اس قسم کی تھی, اور خاص طور پہ لوگوں کو اس میں دھمکیاں بھی دی جا رہی تھی کہ تم اللہ کے مقابلے میں بڑے بنتے ہو, جب اللہ پکڑنا چاہے گا تو تمہیں کیسے پکڑ لے گا. ایک اور بڑی حجت بازی کرتے تھے کہ یہ رسول کھاتا پیتا کیوں ہے, بازاروں میں جاتا ہے, کاروبار کرتا ہے, اس کے گھر میں یعنی وہ سارے جو کہ بشر کے گھر میں ہوتے ہیں. تو اس پہ سورہ فرقان کی آیتیں آپ پڑھیں گے, سورہ قاف کی آیتیں آپ کے ریفرنس میں لکھی ہوئی ہیں بک میں, آپ لوگ خود اس کو پڑھ کے دیکھیے کہ ان کا یہ عذر بھی اللہ تعالیٰ نے دور کیا کہ یہ نبی, ایک اور بہت بڑا حجت تھی اللہ کے نبی کے خلاف کہ یہ انسان کیوں, فرشتے کیوں نہیں, تو اس پہ پچھلے انبیاء کرام کے انسان ہونے کی بات کر دی گئی. پھر اسی طرح ایک اور چیز تھی جس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی, اور وہ کیا تھی کہ معجزے مانگتے تھے, کرامتیں دکھاؤ, کچھ کرو, کچھ دکھاؤ, احد پہاڑ کو سونے کا کر دو, ایسی ایسی باتیں پیش کرواتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو جس کی کوئی تک ہی نہیں تھی. کبھی کہتے اچھا جی مکہ اور طائف کے کسی بڑے آدمی کو نبی کیوں نہیں بنایا گیا, یہ بےچارا یتیم اور اس کو نبی بنا دیا گیا. کبھی اس طرح کی باتیں کرتے کہ اچھا جی اگر یہ نبی ہے تو ہم نہیں مانتے, فرشتہ ہوتا تو مان جاتے. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان آیت 7 اور 8 کو ادھر پیش کر دیا کہ دیکھو اگر فرشتے آتے تو پھر انسانی شکل میں ہی تو آنے تھے نا. تو بہرحال آپ یہ پورا ٹاپک جو تھا اینڈ تک پڑھیے گا پیج نمبر 82 پہ, کہ جس میں آپ کو ان لوگوں کی یہ باتیں جو ہیں وہ دکھیں گی. اور خاص طور پہ اس میں جو چیز ان کو بہت تکلیف دیتی تھی نا, سب سے زیادہ اللہ کے نبی کی جس تعلیم پہ یہ لوگ پریشان ہوتے, کہتے تھے ہمارے بزرگوں کو برا نہ کہیں, جن کی قبروں پہ جن کے استھان اور جن کے جو آستانے تھے نا وہاں جا کے یہ دعائیں مانگتے تھے. یہاں تھوڑی سی بات سمجھ لیں تو پھر آپ انشاءاللہ یہاں سے کچھ 73 پیج سے آگے پڑھیے گا تو آپ کو اور زیادہ سمجھ آئے گا. ایک بہت بڑا اللہ کے نبی پہ الزام تھا, اور وہ کیا تھا کہ یہ ہمارے بزرگوں کی توہین کرتے ہیں. ان کے بزرگ کون تھے؟ لات, منات, عزا, یعوق, یعوس, نصر. یہ پرانے دور کے حضرت نوح کے دور سے یہ بت چل رہے تھے. 300 کے قریب بت حرم کے اندر موجود تھے اس وقت بھی. وہ گھر جس کو کعبہ کو حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے اللہ کے لیے بنایا تھا نا, اس گھر کے اندر انہوں نے اتنے بت رکھ دیے تھے. اور جب کوئی بات کرتا اس کے خلاف, کہتا دیکھا دیکھا یہ ہمارے بزرگوں کی توہین کرتے ہیں, اولیاء کرام کی برائیاں کرتے ہیں, اس طرح کی باتوں کو بنیاد بنا کے بہت سارے لوگوں کو پیچھے ہٹاتے تھے. تو آپ اس پہ آپ دیکھیے گا نا, تو سورت سواد کی آیت نمبر 5 سے 7 اور اس سے اگلی کچھ چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کا رد کیا کہ اللہ کے بندوں بزرگوں کو بزرگ سمجھو. بزرگ بزرگ ہے ٹھیک ہے, لیکن بزرگ کو جب خدائی میں دعوے دار یا خدائی کے اندر حصے دار بناؤ گے تو شرک ہے. دیکھیے اس کو یوں سمجھیں, صرف بات سمجھانا چاہوں گی کہ ایک مرد ہے, آپ ہتھیلی کے اندر آپ لکھیے اس طرح دیکھ لیجئے کہ جیسے ایک مرد ہے, ایک عورت اس کی ماں ہے, एक बहन है, एक बेटी है, एक बीवी है और एक कोई और फूफो लगा ले मिसाल है, ये पांच औरतों से मोहब्बत करता है, हर एक का एक अलग मुकाम है ना। माँ से प्यार, उसका इजहार फर्क है ना, बीवी से प्यार मोहब्बत उसका इजहार फर्क है, इसी तरह की रिश्तों की लिमिट्स है। अब ये मर्द अपनी माँ से मोहब्बत के इजहार में माँ से बीवी वाला कुछ तकाजा कर दे तो सही है? अस्तग़फ़िरुल्लाह, भी माँ को बीवी बनाते हो, या कोई बीवी को कह दे तू आज से मेरी माँ है। समझ आ गई है ना, हर एक एक मुकाम है। जो नेक लोग अल्लाह के हिक्म से अच्छे काम करते थे, करके गए, उनका मुकाम है वो ऐसे ही थे जैसे आज के दौर के नेक लोग हैं, आज के दौर के आए मस्जिदों में काम करने वाले लोग हैं, अपने वक्त में खिदमत करते हैं। इन लोगों ने उनके मुकाम में को समझने में गलती कर दी कि उनको मुसीबतें डालने वाला, बिगड़ियां बनाने वाला और इस तरह की कुछ अल्लाह की चीजों में शरीकेकार समझ लिया कि शिर्क आ गया उसमें। बस इस पे जब अल्लाह के नबी बात करते थे तो सबसे ज्यादा नाराज से होते थे, कहते देखो हमने कहा था ना ये तुम्हें सहाबी और वहाबी बना देंगे, ये बुजुर्गों को नहीं मानते। क्या नहीं मानते? हम बुजुर्गों को नहीं मानते, यानी खुदा नहीं मानते या खुदाई में नहीं मानते। और मुशरिकीन का जितना शिर्क था ना, सबसे बड़ा शिर्क शिर्क फिर दुआ था। इनकी कब्रों पे जाके दुआ मांगे तो कबूल होती है, इनका नाम लेके इनके वसीले और इनके तुफैल से दुआ मांगे तो कबूल होती है, इनके उर्स में आए और वहां दुआ मांगे कबूल करते, ये सब उनके मिथ थे। जब इस पे अल्लाह के नबी बात करते थे ना तो सबसे ज्यादा मुशरिकीन को मौका मिलता था आपके ऊपर तनकीद का, देखा आप हमारे बुतों को बुरा भला कहते हैं। तो अल्लाह ताला ने इस पे पूरी सूरत अलनाम आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह, सूरत बनी इसराइल पढ़ेंगे, सूरत नहल पढ़ेंगे, सब दूध का दूध और पानी का पानी आपके सामने आ जाएगा। लेकिन सबसे मुश्किल लोगों को यही चीज लगती थी कि लोग हमारे बुजुर्गों और हमारे बुतों और बड़ों को ना करें, तो ये आप इंशाल्लाह इसमें पढ़ेंगे। तो यहां से आप देखिए कि इस सारे हालात से निबड़ने का तरीका अल्लाह के नबी को क्या सिखाया कि आप सब्र कीजिए, क्योंकि अभी आपके पास अथॉरिटी नहीं है। तकवा इख्तियार कीजिए, अपने आप को अच्छी तरह से रखिए, इस तरह से काम कीजिए कि बस अपने काम से काम के छिड़ ना चढ़ाए। यहां से आपको इस्लाम का मिजाज, बल्कि अगले हिस्से में भी हम जाएंगे तो आप देखेंगे कि इससे हमें आज के दौर में कितनी गाइडलाइन मिलती है। खुद ही आप एल मुझे मार वाली कैफियत ना रखो, खुद ही सांप के बिल में अपनी उंगलियां ना दे दो कि भाई तुम हमें मारो और हम मरने को तैयार हैं, बल्कि सुकून लो, थोड़ा अच्छा काम करो, अच्छे तरीके से बात करो और अल्लाह ताला तुम्हारी मदद कर देगा। इन्हीं दिनों में अल्लाह के नबी ने एक दफा अबू जहल को दावत दी, सुनाती हूँ आपको हदीस ताकि हमें भी तबलीग करना आ जाए कि अब इतने सख्त हालात है तो क्या फिर हम तबलीग ना करें। मुगीरा बिन शोबा कहते हैं कि सबसे पहले मुझे रसूलुल्लाह के बारे में इस दिन मालूम हुआ जिस दिन मैं और अबू जहल बिन हशाम मक्का की किसी एक गली में चल रहे थे कि हमारी मुलाकात रसूल करीम से हो गई। आपने अबू जहल से फरमाया, अब सुनिए अबू जहल दुश्मन है और आप क्या कह रहे हैं, ए अबुल हकम। ये अपने आप को क्या कहलाता था, हिकमत का बाप, हकम हुकम उसी की तरफ इशारा है। अल्लाह और उसके रसूल की तरफ आ जाओ जो तुम्हें अल्लाह की तरफ बुलाते हैं। अबू जहल ने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तुम हमारे माबूदों को बुरा भला कहने से बाज नहीं आओगे? क्या तुम ये चाहते हो कि हम गवाही दें कि तुमने अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया, तो हम गवाही देते हैं कि आपने वाकई तबलीग कर दी। ये कौन कह रहा है? अबू जहल कह रहा है, अल्लाह की कसम अगर मुझे ये इल्म भी हो जाए कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं वो हक है, भी मैं आपकी पैरवी नहीं करूंगा। पता है इसको, कह रहे आप सच्चे हैं, आपने पैगाम भी दे दिया है, लेकिन मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए तो वो मेरी तरफ मुतवज्जे हुआ। अब ये मुगीरा से बात करता है वो अबू जहल, और इसने कहा, अल्लाह की कसम मैं जानता हूँ ये जो कुछ कहते हैं वो हक है। निजी महफिलों में अकेले में बैठ के कहते थे ये बंदा सच्चा है, लेकिन बनी कुसई ने कहा कि हमें हिजाबा का ओहदा हासिल है, यानी हज के उमूर के मुतालिक हमारी जिम्मेदारियां हैं जो शर्फ और इज्जत की बात थी, हमने कहा तस्लीम है। उन्होंने कहा कि मुशावरत की नुमाइंदगी हमारे पास है, हमने कहा मान लिया। यानी यहाँ देखिए तासुब आ रहा है जमात का नाम अपने फिरके का, कि असल बात यह है कि मैं क्यों नहीं इस मोहम्मद को मानूंगा कि लोग क्या कहेंगे کہ اس دوسری جماعت کے بندے کی بات مان لی. یہ مراد ہے, پورا کہیں تو میں پڑھ دیتی ہوں. انہوں نے کہا کہ علم برداری کا عہدہ بھی ہمیں حاصل ہے, ہم نے کہا مان لیا. انہوں نے کہا ہمیں حاجیوں کو پانی پلانے کا عہدہ حاصل, ہم نے کہا ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ لوگوں کو کھانے کھلاتے تھے تو ہم بھی کھانے کھلاتے تھے. جب یہ دونوں قافلے یعنی گروہ مقابلے میں برابر ہو گئے, یعنی کہ دو, یہ تقابل کی بات کر رہا ہے, گروہ کی بات ہے کہ یہ شخص چونکہ ہمارے گروہ سے نہیں ہے تو ہمارا تو بھائی اس گروہ سے بڑا مقابلہ رہتا ہے. جو کام یہ کرتے ہم بھی کرتے, ہم بھی کرتے یہ بھی کرتے. جب ہر چیز میں ہم برابر ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے اندر نبی بھی ہے. اس پر ابو جہل نے کہا کہ اللہ کی قسم میں مان کے نہیں دوں گا, یعنی بنی قصی کی ساری باتیں تسلیم ہیں مگر میں ان کے نبی کو نہیں مانتا. آپ کے لیے بس ابھی اتنی بات کافی ہے کہ ابو جہل فرقہ واریت کی وجہ سے مسلمان نہیں ہوا. کہنے لگا کہ یہ شخص میرے فرقے سے چونکہ نہیں ہے نہیں مانوں گا, اگر میں مان گیا تو یہ میری بے عزتی ہے کہ میں نے دوسری جماعت کے بندے کو مان لیا. تو یہاں سے حالات آپ کے سامنے ہیں, کس طرح سے مسلمانوں کو جھنجھوڑا جا رہا تھا اور اس طرح کے حالات ہیں. ہم ان ساری باتوں پہ اگر نظر رکھے تو ہمیں اپنے لیے بہت ساری عملی رہنمائیاں مل سکتی ہیں. اور آپ کو ان ساری باتوں کو سنتے یقیناً احساس ہو رہا ہوگا کہ مسلمان ان دنوں میں کن حالات میں تھے.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. یہ تھا ہمارا وہ پارٹ جو بندے کی آنکھوں میں آنسو لے آتا ہے, ہے نا, کہ کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. ایک ایسے معاشرے میں کہ جہاں ہر قسم کی برائی عام تھی, مجھے ایسا لگتا ہے جیسے آج کل کا دور دیکھ لیجئے, بالکل سیم ویسا ہی نہیں ہے. جو کچھ ہو سکتا ہے وہ سب کچھ بالکل کھلے عام بائی لا لائک امپلیمنٹیشن ہے. کسی پہ کوئی سزا نہیں ہے, کسی برائی کو برائی ماننے کی ضرورت نہیں. لائک آپ جو دل چاہے وہ کرو, وہ والا حال جو آج سے 1500 سال پہلے تھا وہی 1500 سال بعد بھی ہم وہی دیکھ رہے ہیں جو ہمارے ارد گرد بکھرا ہوا ہے. سبحان اللہ. اب اپنے آپ کو اس جگہ رکھنا ہے ہم نے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہم کیسے لیں گے. کیونکہ بار بار استاذہ جی کیا کہہ رہی تھی, دیکھیے کہ ہمیں تو اس کا اشیر بھی تکلیف نہیں پہنچتی, ہمیں تو ذرا سا کوئی ایک جملہ کہہ دے اور ہمارے وہیں سے آنسو ٹپکنے شروع ہو جاتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی مشکلات میں ہمارے اتنے آنسو نہیں ٹپکتے جتنا اپنی ذات پر ایک جملہ سن کے ہمارے ٹپ ٹپ آنسو ٹپکنے شروع ہو جاتے ہیں. ہے یہ بات کہ نہیں؟ لیکن ہم نے اپنی انا کا بت اتنا بڑا بنا رکھا ہے کہ کوئی ہمیں کچھ نہ کہے. اور اسلام کا جو حشر ہو رہا ہے آج سب کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. تو ہم نے اور آپ نے آج سے یہ کوشش کرنی ہے, کیونکہ ہم پر بینگ علم حاصل کرنے کے بعد اب یہ بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ اصل میں اسلام کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ جو دہشت گردیاں ہیں اور یہ جو سب چیزیں ہیں یہ اسلام ہمیں نہیں سکھاتا ہے. کیونکہ ہم جو ہے کوئی بھی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو ہم ایک دم سے اپنے آپ کو قصوروار سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ اوہ اگین کوئی انسیڈنٹ ہوا, اگین پھر کوئی مسلمان کا نام آ گیا اور اب پھر مسلمانوں پر سختی آنی شروع ہو گئی. نہیں کیوں بھائی, ہم اگر کوئی شخص کچھ ایسا کام کر رہا ہے آپ کو کیا پتا وہ اصل میں مسلمان ہے بھی کہ نہیں. جو اسلام کی تعلیمات ہیں اس کو سامنے لانے کی ضرورت ہے, اور جو کچھ ہم تعلیمات لے رہے ہیں ہمارے عمل میں وہ چیز آئے گی تو غیر مسلموں کو پتہ چلے گا نا کہ اصل میں اسلام کیا ہے. ابھی ریسنٹلی بھی میں کچھ سن رہی تھی تو اس میں کسی کا جو کامنٹ تھا وہ کیا تھا, بالکل سیم یہی تھا کہ آل دو اسلام فوبیا جو ہے ان لوگوں کو تھوڑا سا ڈر, تھوڑا کیا بہت ڈر ان کے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ کسی مسلمان سے بات کرتے ہوئے بھی, اور اسپیشلی اگر کوئی داڑھی والا ہے یا نقاب والی ہے تو اس سے تو یہ لوگ تھوڑا بچ بچ کے ہی رہتے ہیں. لیکن پھر بھی کوئی ایسی کانفرنس ہوتی ہے, کوئی ایسی چیز سامنے آتی ہے تو اس کا کامنٹ یہ تھا کہ میرا دل ہوا کہ آخر میں دیکھوں تو یہ کیا چیز ہے, واٹ از قرآن, واٹ از دس بک. اور وہ کہتی ہے کہ جب میں نے اس کو پڑھا اور جب میں نے اس کو سنا تو میرے دل میں سکونت اتری, لائک کہ یہ ہے ان کی کتاب, اتنی پیاری کتاب ان کے پاس ہے. تو That means کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ اسلام نہیں ہے. اسلام تو بہت پرسکون, اسلام کا تو مطلب ہی پیس ہے, امن ہے. تو ہم نے دوسروں کو اپنی طرف سے امن اور سکون, سلامتی کا پیغام دینا ہے. ہمارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے. اب یہ جو ہم تبلیغ کا یہ سارا کچھ پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مشکلات میں پہلے خود سے قرآن پڑھ کے جو وحی آتی تھی اس کی تلاوت کرتے تھے, جا کے حرم شریف میں قرآن پڑھتے تھے, اپنی عبادت کرتے تھے, رائٹ. اور پیچھے ہم دیکھ چکے کہ کس طرح سے آپ کو کتنی کتنی مشکلات سے گزرنا پڑتا تھا, رائٹ. اور ابھی تو صرف یہ پیغام آیا نا کہ اٹھو اور پیغام دو اپنے رشتہ داروں کو, رائٹ. جب اور مزید آگے بڑھتے ہیں تو انشاءاللہ ہم وہ دیکھیں گے کہ کس طرح کی اور کیسی کیسی سزائیں مسلمانوں نے نہیں جھیلی, لیکن وہ جو ایک کلمہ انہوں نے سچے دل سے پڑھ لیا تھا نا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو اس کو انہوں نے ایسے سمجھ لیا کہ اس سے ایک قدم پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہوئے, چاہے ان کی جانیں اس راہ میں چلی گئی. ہمارا ایمان تو اتنا مضبوط نہیں ہے, ہمارا ایمان دل میں اتنا جڑیں پکڑا ہوا نہیں ہے کہ ہم اپنی جانیں دے دیں. ہم تو اپنی کوئی آسانی, کوئی آسائش, کوئی آرام بھی اسلام کی راہ میں چھوڑنے تیار نہیں ہوتے. تو ہم سب کو ضرورت ہے کہ اس پر کام کرنا ہے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. اور یہ جو اتنے پیارے پیارے دن ہماری زندگیوں میں آئے ہیں نا, تو اللہ سے دعا کرنی ہے اپنے ایمان کی پختگی کے لیے, اپنے ایمان کی عافیت کے لیے کہ یا رب تو ہمیں اپنی عافیت میں رکھ, ٹھیک ہے. اور یہ جو آفات آئی ہوئی ہیں کچھ ایریاز میں, اللہ سبحانہ تعالیٰ خاص طور پہ وہاں پہ اتنے زیادہ مسلمان ہیں, اللہ تعالیٰ ان سب کو محفوظ رکھ. اور آپ دیکھیے کہ جب کبھی ایسی آفات آتی ہیں نا, اس وقت بھی آپ دیکھیے کہ مسلمان ہی سب سے زیادہ مدد کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں. جتنی اور آپ کی آرگنائزیشن آگے بڑھتی ہیں اس میں مسلمانوں کی بھی کتنی آرگنائزیشن آگے آتی ہیں کام کرنے کے لیے, مدد دینے کے لیے, اور ان کی مدد بھی بہت لوگوں کو فائدہ دیتی ہے اسلام کی طرف رغبت کے لیے, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ اپنی جس طرح بھی ہو سکے, جس حد تک ممکن ہو, اپنی طرف سے اچھا خوبصورت اسلام دوسروں کو پیش کرنا ہے, ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلیے آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ اپنے بخاری کے سیشن کی طرف. آج انشاءاللہ ہمارا بخاری کا سیشن تھوڑا مختصر سا ہوگا کیونکہ ماشاءاللہ سیرہ کا چیپٹر تھوڑا بڑا تھا, بٹ الحمدللہ اٹ ڈزنٹ میٹر, ایز لانگ ایز جو کچھ ہم پڑھیں بس وہ ہمیں عمل میں آ جائے, بس اور کچھ نہیں چاہیے ہمیں, ٹھیک ہے. تھوڑا ہو لیکن عمل میں ڈھل جائے وہ ہمارے لیے زیادہ فائدہ مند ہے, ٹھیک. چلیے انشاءاللہ اپنی بخاری کی بک اوپن کر لیجئے. آج انشاءاللہ ہم حدیث نمبر 426 سے دیکھیں گے, ٹھیک ہے. یا ہم لوگوں نے 425 تک کیا تھا, انشاءاللہ حدیث نمبر 4, بالکل الحمدللہ 426 انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں. میرے پاس ہے پیج نمبر 307. آپ لوگوں کے پاس جو بھی ہے انشاءاللہ حدیث کے حوالے سے نکال لیجئے. آج ہم نے پڑھنا ہے وضول یدی الیمنا علی الیسرا, یعنی نماز میں دایا ہاتھ بائیں پر رکھنا. ٹھیک ہے, چلیے انشاءاللہ بہت محبت کے ساتھ درود شریف پڑھتے ہوئے سٹارٹ کرتے ہیں اپنا سیشن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
ونصلی علی رسوله الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے صحیح بخاری کا اگلا سیشن شروع کریں گے. ہمارا آج کا سیشن بھی کتاب الاذان کی کنٹینیویشن ہے. حدیث نمبر 426 سے, حدیث نمبر 426 کچھ دعاؤں کا ذکر آ رہا ہے ہماری اگلی حدیث میں. اس میں ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ پتہ چلے گا کہ حدیث پڑھنے کے دوران بہت ساری دعائیں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے یاد ہو جاتی ہیں. ود الید الیمنا علی الیسرا, نماز میں دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھنا. عن سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ قال کان الناس یومرون ان ید الرجل الید الیمنا علی ذراعہ الیسرا فی الصلاۃ. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ لوگوں کو یہ حکم دیا جاتا تھا کہ نماز میں آدمی اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کی کلائی پر رکھ لے. تو آپ دیکھیے کہ نماز میں ہاتھ باندھنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے, اور ابن حزیمہ کی روایت میں آتا ہے کہ دونوں ہاتھ سینے پہ باندھے جائیں گے اور دایاں ہاتھ یعنی رائٹ ہینڈ جو ہے وہ اوپر ہوتا ہے بایاں, اور کہاں ہوگا ہاتھ کی کلائی پر, جہاں عموماً گھڑی باندھی جاتی ہے اس جگہ پہ آپ کی دونوں کلائیاں ملیں گی. ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھنا, اور بالکل دونوں کونیوں کو پکڑنے کی صورت میں ہاتھ جمع بھی نہیں کرنے, اور اسی طرح سے بالکل ناف کے پاس بھی نیچے ہاتھ رکھنے کی بات نہیں ہے. ہاتھ سینے پہ باندھا جائیں گے, یہ عاجزی کی علامت ہوتی ہے, اور نماز میں جو غلط خیالات آتے ہیں بیکار باتیں اس سے بھی دل قابو میں رہتا ہے. قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھو, تو یہ چیز مفسرین کے نزدیک متفق ہے. کسی بھی خوف اور دل کی دھڑکن کی تیزی کے وقت زور سے اپنے ہاتھوں کو سینے پہ رکھا جائے تو اس سے دل قابو میں رہتا ہے. اور ویسے بھی تو قرآن میں آتا ہے نا فصلی لربی کا بنہر, نماز پڑھیے اور اپنے سینے پر ہاتھ باندھیے. جہاں نہر کا معنی قربانی کے لیے آتا ہے تو وہاں سینے پر ہاتھ باندھنے میں بھی آتا ہے. اور آپ دیکھیے دیکھنے میں کتنا پیارا لگتا ہے, ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک عاجز مسکین بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہے. تو آج کے بعد آپ اپنے نماز کے پوسچر کو بھی دیکھیں گے. بعض دفعہ ہم کھڑے بھی ہو جاتے ہیں ساری چیزوں میں, لیکن چونکہ وہ دل میں فیلنگس نہیں آ رہی ہوتی تو پھر ہمارے اندر وہ خشوع اور خضوع نظر نہیں آتا. اگلی حدیث دیکھتے ہیں. باب ما یقول بعد تکبیری, نماز تکبیر تحریمہ کے بعد کیا پڑھے. عن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکر و عمر رضی اللہ عنہما کانوا یفتتحون الصلاۃ, کس سے؟ الحمد للہ رب العالمین. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز میں قرأت الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتے تھے. تو کیا پتہ چلا کہ بسم اللہ پڑھی جائے گی, وہ پڑھیں گے لیکن آہستہ پڑھیں گے, کیونکہ سورت فاتحہ کا حصہ ہے بسم اللہ. تو سورت فاتحہ سے شروع کرنے سے یہ مراد نہیں ہے کہ بسم اللہ نہیں ہوگی, دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں. بسم اللہ اونچی بھی پڑھیں گے, آہستہ بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن بالکل نہ پڑھنا یہ درست نہیں ہوگا. اگلی روایت. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسکت بین تکبیری وبین القراتی. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے, انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ یعنی شروع میں جو اللہ اکبر کہا جاتا ہے اور قرت, کون سی قرت؟ جو کہ سورت فاتحہ کی صورت میں ہوتی ہے, اس کے درمیان کچھ سکوت فرماتے تھے, خاموش ہو رہتے تھے. اس کا یعنی خاموشی تھی. فقلتو, تو میں نے پوچھا بی ابی و امی, میرے ماں باپ آپ پر قربان, یا رسول اللہ, اللہ کے رسول, اس کاتو کا بین تکبیری والقرات ما تقولو، آپ خاموش رہتے ہیں تکبیر اور قرت کے بیچ میں، تو آپ کیا پڑھتے ہیں؟ قالا، آپ نے فرمایا، اب یہاں سے حدیث کے الفاظ ہیں، اقولو میں کہتا ہوں، یہ ہے وہ خوبصورت دعا جو اکثر ہم لوگ پڑھتے بھی ہیں اور بہت سارے لوگ نہیں بھی پڑھتے، کیا؟ اللہم باعد بینی و بین خطایا یا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اے اللہ مجھ سے میرے گناہ اتنے دور کر دے جتنا تو نے مشرق اور مغرب میں فاصلہ رکھا، اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اور اللہ مجھے گناہوں سے ایسا پاک کر دے جیسے سفید کپڑا میل کچیل سے پاک ہوتا ہے، اللہم اغسل خطایا یا بالماء، اللہ میرے گناہ پانی برف اور اولوں سے دھو دے، اس کو دعائے استفتاح کہتے ہیں، فتح کرنے والی یعنی افتتاح کے موقع پہ پڑھی جانے والی دعا یعنی نماز کے آغاز میں، تھوڑے بہت لفظوں کے فرق سے اور بھی دعائیں ہیں لیکن یہ الفاظ بہترین ہیں، اور اسی طرح اس کی جگہ سبحانک اللہم و بحمدی کا جو اکثر لوگ پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یہاں سے یہ پتہ چلا کہ اس دعا کو آہستہ پڑھیں گے، اونچی اگر آپ پڑھ رہے ہوتے تو پھر ابو ہریرہ آپ سے کیوں پوچھتے، یعنی پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھنے کی ضرورت نہ پڑتی، پھر اسی طرح یہ پتہ چلا کہ خاموشی اس کو اسکات کہتے ہیں اور آہستہ قیرت کرنا دونوں میں فرق نہیں ہے، یعنی بالکل خاموش رہنا یا آہستہ قیرت کرنا یہ دو مختلف چیزیں ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر آگے دیکھتے ہیں، انسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما حدیث الکسوف وقت تقدم، حضرت اسما بنت ابی بکر کی ایک حدیث پیچھے 86 نمبر کی گزر چکی ہے جو صلاۃ الکسوف کی تھی، وفی خاص روایت قالت قالا، اب اسی روایت میں کچھ اور باتیں ہیں حضرت اسما سے جو روایت ہے، قالا فرمایا قد دنت من الجنت، آپ نے فرمایا جنت میرے اتنے قریب ہو گئی حتی یہاں تک کہ لوج ترحت علیہا، یعنی اگر میں تھوڑی سی کوشش کرتا تو اس کو لے لیتا، لجیتکم بقطاف من قطافہا، اور لے آتا تمہارے پاس اس کے گوشوں میں سے کوئی ایک گوشہ، یہ قطوفہا دانیہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے، وہی لفظ ہے، اصل میں نوچنے کو کہتے ہیں قطف، قطف بالوں کے نوچنے کو بھی آتا ہے نا، یعنی میں اس کے گوشوں میں سے ایک گوشہ توڑ کے لے آتا، ودنت من نارو، اور قریب کی گئی میرے آگ، حت تقلتو یہاں تک کہ میں نے کہا اے ربی او انا ماہم، میں کہنے لگا اے مالک، اب یہ مالک کون ہے؟ جو جہنم کا داروغہ ہے، کیا میں بھی ان لوگوں کے ساتھ رکھا جاؤں گا؟ فائزہ امراتون، اتنے میں ایک عورت دیکھی، حسب تو جس نے روک رکھا تھا، انہ قالا تحدشوہا حرتن، فرمایا اس نے روک رکھا تھا بلی کے بچے کو، یعنی ایک عورت دیکھی، اور رب کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ یہ عورت کون تھی جس کو جہنم میں دیکھا، کل تو ما شان حاضی ہی، میں نے پوچھا اس کا کیا معاملہ ہے، قالو فرمایا حبستھا حتی مات جوعن، اس نے اس کو روک رکھا تھا یہاں تک کہ مری وہ بھوک کی وجہ سے، لا اطعمتھا نہ اس نے اس کو خود کھانا دیا، ولا ارسلتھا تاکل نہ اس کو کھلا چھوڑا کہ وہ خود کھا لیتی، حبستو انہ قالا من خشیش او خشاش الارضی، اور نہ تو وہ خود کھا سکتی تھی کہ وہ حشرات الارض سے پیٹ بھر لے، مراد کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض دفعہ ایسے معاملات دکھائے جاتے تھے جو کہ آپ کے نبی ہونے کی دلیل بن جاتے تھے، تو اس میں یہ واقعہ بھی ہے، ایک عورت کو دیکھا کہ جو بلی کو بھوکا رکھنے کی وجہ سے جہنم میں چلی گئی، تو کیا پتہ چلا کہ انسانوں کی طرح جانوروں کو تکلیف دینا بھی جائز نہیں ہے، اگر کوئی آج ایسا کرے گا تو قیامت کے دن اس کی پکڑ ہوگی۔ اگلی حدیث دیکھتے ہیں، رفع البصری الی الامام فی الصلاۃ، نماز میں امام کی طرف دیکھنا، ان خباب رضی اللہ عنہ قیل له اکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الظہر والعصر، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کے بیچ میں بھی کچھ پڑھتے تھے؟ قال نعم، فرمایا ہاں، قیل له، پھر آپ سے پوچھا گا، بما کن تعرفون ذاک، تمہیں کیسے پتا چلتا تھا، یعنی تمہیں کیسے پتا چلتا تھا کہ آپ ظہر اور عصر کے بیچ میں کچھ پڑھتے تھے؟ قالا، تو اس پہ حضرت حباب نے کہا، بِدْتِرَابِ لِحْيَتِهِ، آپ کی داڑھی کے ہلنے سے معلوم ہوتا تھا، اب داڑھی کو دیکھا تو پتا چلا نا، تو کیا پتا چلا کہ امام کو چاہیے کہ اپنی نظریں سجدے کی طرف رکھے، مقتدی کے لیے بھی عام حال پہ اشارہ پتہ چلے کہ امام صاحب اس وقت رکوع میں ہیں، سجدے میں ہیں یا کوئی اور ضرورت ہے، تو پھر امام کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا جا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی اکیلا نماز پڑھے تو پھر اس کا حکم امام جیسا ہے۔ پھر نماز میں ادھر ادھر دیکھنا جائز نہیں. اور دیکھیے اسی لیے تو کہا وستعین بالصبر والصلاه, یعنی نماز کے اندر صبر بہت لازمی ہے, اور صبر آتا ہی نماز ادا کرنے سے. آگے دیکھتے ہیں, رفع البصر الی السماء فی الصلاۃ, نماز میں آسمان کی طرف دیکھنا. عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا, قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ما بال اقوام, نوٹ کیجئے گا اللہ کے نبی کا انداز, ڈائریکٹ ہٹ نہیں کرتے تھے جب کسی کو کوئی غلط کام کرتے دیکھتے, تو بجائے اس کے کہ یہ کہتے تم نے یہ کیا آپ کی یہ خرابی, بلکہ کیا کہتے, ما بال اقوام, کیا ہو گیا قوم کو, لوگوں کو کیا ہوا, یعنی یہ قسم کی ڈانٹ کا انداز تھا. یرفعون ابصارہم الی السماء فی صلاتی, وہ اپنی نظروں کو اٹھاتے ہیں آسمان کی طرف نماز کے دوران. فاشتد قوله فی ذلک, پھر آپ نے شدی اپنے اس قول میں, حتی قال, پھر فرمایا, لینتہن عن ذلک او لتخطفن ابصارہم, فرمایا لوگوں کو اس سے باز آ جانا چاہیے یا پھر ان کی بینائی کو اچک لیا جائے گا. تو کیا پتا چلا, نماز کے دوران آسمان کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے. کوئی پوچھ سکتا کیوں, کیوں کی ضرورت ہی نہیں, اللہ کے نبی نے کہہ دیا. حکمت معلوم کریں, ذرا آپ اپنے سامنے بچے کو کھڑا کریں اور وہ اوپر ایسے آنکھیں کھول کے دیدے گھما کے دیکھے, آپ کو کیسا لگے گا, عاجزی نہیں ہوگی نا, بڑا پن ہوگا, ہم کہیں گے ہمیں آنکھیں دکھا رہا ہے. اس کے برعکس جو بالکل پوزیشن ہے نماز میں کھڑے ہونے کی, ذرا اس طرح اپنے بچے کو سامنے کھڑا کر کے دیکھیں, آپ کو خود ہی اس پہ پیار آ جائے گا. تو انسان جب نماز میں ہوتا ہے تو وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے, تو جس حد تک اپنے اوپر ہم خشوع اور خضوع کو طاری کر سکیں وہ کرنے کی ضرورت ہے. آگے دیکھتے ہیں, التفات فی الصلاۃ, نماز میں ادھر ادھر دیکھنا کیا اس کا حکم ہے. عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت, سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الالتفات فی الصلاۃ, حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے پوچھا کہ کیا نماز میں ادھر ادھر دیکھا جا سکتا ہے. یہ لفظ ہم اردو میں بھی بولتے ہیں نا, التفات, ادھر ادھر دیکھنا. فقال, آپ نے فرمایا, خوب اختلاس یختلسہ شیطان من صلاۃ العبد, آپ نے فرمایا یہ تو دست برد ہے جو شیطان بندے کی نماز میں کرتا. دست برد کیا ہوتی ہے, ہاتھوں سے کوئی چیز کھینچنا, چھینا چپٹی کہہ لے اردو میں, مطلب یہ کہ شیطان نماز میں سے کچھ حصہ چراتا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ نماز میں التفات ہم کیسے کر سکتے ہیں, تو عموماً اس کی تین صورتیں ہوں گی. پہلی بات یہ کہ ضرورت کے بغیر دائیں یا بائیں منہ کرنا, یعنی نماز پڑھتے ہوئے سامنے دیکھنے کے بجائے منہ ادھر کر کے کبھی دائیں طرف دیکھ لیا کبھی بائیں کی طرف دیکھا, لیکن سینہ قبلے کی طرف ہی رہے گا. یہ فعل مکروہ بھی ہے حرام بھی ہے, بلا وجہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. دوسری اس کی صورت یہ کہ آنکھوں کے کناروں سے دیکھنا, یعنی ادھر آپ کھڑے ہیں منہ بھی نہیں سائڈ پہ کرتے لیکن بس آنکھیں گھما کے دیکھی, تو یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے, ضرورتاً یہ جائز ہے. لیکن تیسری صورت کیا ہے کہ دائیں بائیں اس طرح دیکھنا, سینہ بھی مڑ جائے, قبلہ رخ سے چہرہ ہٹ کے دوسری طرف ہو جائے, سینہ بھی ہو جائے, تو اس سے پھر نماز باطل ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں خشوع و خضوع دے اور ہم نماز کو پورے خشوع کے ساتھ ادا کریں. آگے دیکھیں گے باب کیا ہے, وجوب القراۃ الامام والمعموم فی الصلوات کلیہا, امام اور مقتدی کے لیے تمام نمازوں میں قرآن پڑھنا واجب ہے. عن جابر ابن سمرہ رضی اللہ عنہ, حضرت جابر بن سمرہ سے روایت ہے, انہ قالا, انہوں نے فرمایا, شکا اہل الکوفتی سعدن رضی اللہ عنہ الى عمر رضی اللہ عنہ, شکایت کی کوفہ والوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے, ہوا کیا, فازلہ واستعمل علیہم امارا, حضرت عمر نے ان کو معزول کیا, عزلہ یعنی معزول کر دینا, ہٹا دینا, برطرف کرنا, اور ان کی جگہ پہ عمار بن جاسر کو ان کا حاکم بنا دیا. فشکو حت ذکرو انہ لا یحسن یصلی, الغرض کیا ہوا کہ ان لوگوں نے حضرت سعد کی بہت سی شکایتیں بھی کیں اور یہ تک کہہ دیا کہ وہ اچھی نماز نہیں پڑھتے. خیر, فرسل الیہ فقال, اس پہ حضرت عمر نے ان کو بلوایا, یا ابا اسحاق, اے ابو اسحاق, یہ کیا تھی, کنیت تھی ان کی, ان ہؤلاء یزعمون انک لا تحسن تصلی, کہتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کا یہ گمان ہے کہ تم اچھی طرح نماز نہیں پڑھتے. قالا, اب فرماتے ہیں یہ, اما انا واللہ فانی کنت اصلی بہم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اخرم عنہا, انہوں نے کہا سنیے اللہ کی قسم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھاتا ہوں اور اس میں ذرا سی بھی کوتاہی نہیں کرتا. کیسے کرتا ہوں؟ اصلی صلاۃ العشاء, میں عشاء کی نماز پڑھاتا ہوں. فارکدو فی الاولین, تو میں طویل کرتا ہوں یعنی لمبی کرتا ہوں پہلی دو رکعتیں. واخفو فی الاخریین, اور میں تخفیف کرتا ہوں چھوٹی پڑھتا ہوں آخری دو رکعتیں, یعنی پہلی دو رکعتیں زیادہ دیر لگا کے پڑھاتا ہوں اور آخری دو رکعتیں چھوٹی پڑھاتا ہوں. اب یہ عمل اگر اچھا ہے برا ہے کیا ہے اس کو دیکھ لیں. قال ذاک ظن بک یا ابا اسحاق, تو حضرت عمر اس بات پہ خوش ہو گئے کہ ابو اسحاق آپ کے بارے میں میرا یہی گمان تھا. فرسل ماہ رجلن, پھر آپ نے ان کے ساتھ کسی شخص کو بھیجا, اور رجالن یا زیادہ لوگوں کو بھیجا, الی الکوفتی کوفہ میں. فسأل عنہ اہل الکوفتی, پھر اہل کوفہ سے حضرت سعد کے بارے میں تحقیقات کی, پوچھا بتاؤ وہ کیا کرتے ہیں, یعنی جیسے کہ کسی کو نامینیٹ کر کے چھوڑ نہیں دیا بلکہ بعد میں ان کے بارے میں رپورٹنگ بھی کی. ولم یدا مسجد اللہ سأل عنہ, فرمایا انہوں نے کوئی مسجد نہ چھوڑی مگر ہر جگہ جا کر حال پوچھا کہ بتاؤ سعد کیسے ہیں. ویسنون علیہ معروفاً, اور سب لوگوں کی تعریف کی. حت دخل مسجداً لبنی عبسن, یہاں تک کہ وہ داخل ہو گئے بنی عبس کی مسجد میں. فقام رجل منہم, تو کھڑا ہو گیا ایک شخص وہاں. یقال له اسامہ بن قتادہ, جس کو اسامہ بن قتادہ کہا جاتا ہے. یکنی ابا سعادتن, وہ بولا تم نے ہمیں قسم دلائی ہے ابو سعد. فقال اما اذ نشتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. اللہ اکبر, کتنے شکوے تھے ان کو. اب اس شخص نے جا کر کیا کہا, شکایتیں لگانی شروع کر دی. نام تھا اس کو اسامہ بن قتادہ. وہ بولا جب تم نے میں قسم دلائی ہے تو سنو کہ سعد جہاد میں لشکر کے ساتھ خود بھی نہیں جاتے, نہ ہی مال غنیمت برابر تقسیم کرتے ہیں, اور نہ ہی مقدمات میں انصاف سے فیصلہ کرتے ہیں. قال سعد, اب حضرت سعد کے دل پہ کیا گزرے گی سوچئے. خیر, حضرت سعد نے یہ بات سنی اور کہا اما واللہ لعد اون بسلاسن, میں البتہ بد دعا دوں گا تجھے تین, یعنی میں اللہ کو پکاروں گا تیرے معاملے میں تین طرح کی دعاؤں سے. یعنی اس شخص نے جھوٹ بولا تھا, تو حضرت سعد نے پھر اللہ تعالیٰ سے تین دعائیں مانگی تھی, اور وہ کیا, اللہم ان کان عبدک ھذا کاذبن, اے اللہ اگر تیرا یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے. قام ریان وسومتن, ریاکاری اور دکھاوے کے لیے کھڑا ہے. فاتل عمرہ, تو عمر کر دے اس کی طویل. واتل فقرہ, اور زیادہ کر دے اس کا فقر. وارردہ بالفتن, اور اس کو فتنوں میں ڈال دے. وکان بعد اذا سئل یقول شیخ قبیر مفتون, پھر ایسا ہی ہوا جو کہ انہوں نے کہا تھا, اور لوگ اس کو بوڑا مفتون کہتے تھے. اصابت نداوتن, اس کو یہ بد دعا لگ گئی, یعنی حضرت سعد نے جو اس کے بارے میں بد دعا کہی تھی وہ لگ گئی. قال الراوی عن جابرن, اور جابر کہتے ہیں. فَأَنَّا رَائِتُهُ بَعْدُ, پھر میں نے اس کے بعد دیکھا اس کو. قَدْ سَقَتَ حَاجِبَاهُ عَلَىٰ عَيْنَيْهِ مِنَ الْكِبَرِ وَإِنَّهُ لَيَتَعَرَّدُ لِلْجَوَارِ فِي الطَّرِيقِ يَغْمِزُهُنَّ. اللہ اکبر. تو ایک اور شخص گواہی دیتے ہیں کہ واقعی پھر میں نے دیکھا کہ یہ بوڑھا بھی ہوا, اور اس کے ساتھ ایسے ہی بات, جب اس سے اس کا حال پوچھا جاتا تو اپنے بارے میں کیا کہتا کہ میں بوڑھا ہوں, آفت سدا ہوں, دراز عمر والا ہوں, اور مجھے سعد کی بد دعا لگ گئی. اور حضرت جابر اسے جو بیان کرتا ہے راوی, وہ کہتے ہیں میں نے بھی اسے دیکھا کہ بڑھاپے کی حالت میں اس کے دونوں ابرو آنکھوں پر گرنے کے باوجود وہ راستے میں چلتی لڑکیوں یعنی چھوکریوں کو چھیڑتا اور ان پر دست درازی کرتا. یعنی آپ دیکھیں کہ کبھی بھی کسی کے اوپر ایسی غلط بات نہیں کرنی چاہیے, کسی بھی اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر سکتا ہے. اور یہ جو سعد بن ابی وقاص کو بھیجا گیا تھا حضرت عمر کے دور میں, تو اصل میں یہ کوفہ کے گورنر تھے, اور اس دور میں جو سیاستدان ہوتے تھے یا لیڈرز ہوتے تھے وہ امامت بھی کراتے تھے. اور اہل کوفہ کی طرف سے جب شکایت آئی تو حضرت عمر نے پھر اس کی ریسرچ کرائی, وضاحت کرائی, اور وہ اس بات میں سچے ثابت ہوئے. دعا کیجئے کہ آج بھی ہمیں ایسے ہی حکمران نصیب ہوں کہ جو اپنے دامن پہ لگے ہوئے دھبوں کو دور کر سکیں. پچھلی روایات میں ہم نے دیکھا کہ صحابہ کرام اپنے نومینیٹڈ لوگوں کے چھوٹے چھوٹے اعمال کو نظر میں رکھتے تھے, اور اس کے بعد پھر جب کوئی ان کے بارے میں کچھ کہتا تو وہ اس کا پورا ایکشن لیتے. اب دیکھیں گے حدیث نمبر 435 سے. عن عبادت ابن سامت رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جس شخص نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہوئی. اللہ اکبر. تو کیا پتہ چلا کہ امام ہو یا مقتدی ہو سورۃ فاتحہ پڑھنا لازمی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام صاحب چونکہ پڑھ رہے ہیں تو پیچھے دوسروں کے پڑھنے کی ضرورت نہیں, تو یہ درست نہیں ہے. کیونکہ اتنی کلیئر لفظ ہے لا صلاۃ, اور لا جب شروع میں آ جائے تو بالکل ہی اس میں نگیشن ہوتی ہے. پھر بعض روایت میں یہ تک آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے بعد صحابہ سے پوچھا کہ شاید تم امام کے پیچھے کچھ پڑھتے ہو, تو انہوں نے عرض کیا جی ہاں, تو آپ نے فرمایا کہ سورۃ فاتحہ کے علاوہ اور کچھ نہ پڑھا کرو. یہ عون الباری میں موجود ہے, آپ اس کا ریفرنس نوٹ کر سکتے ہیں. تو کیا پتہ چلا کہ ہر نماز وہ فرض ہے, سنت ہے, نفل ہے, صلاۃ الاستسقاء, صلاۃ الکسوف ہے, استخارے کی نماز ہے, کوئی بھی نماز ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ کو لازم قرار دیا. اگلی روایت عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى فسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرد. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے, اتنے میں ایک آدمی آیا اور اس نے نماز پڑھی, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا. آپ نے اس کے سلام دینے کا جواب دینے کے بعد کیا کیا؟ وقال ارجی فصلی, فرمایا جاؤ نماز پڑھو, کیونکہ تم نے فن قلم تو سلی, تم نے نماز نہیں پڑھی. فرجع فیصلی کما صلا, پھر وہ پلٹ گیا اور اس نے ویسے ہی نماز پڑھی جیسے کہ پہلے پڑھی تھی. ثم جا, پھر آیا. فسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, پھر سلام بھیجا آپ پر. فقال, پھر فرمایا ارجی فصلی فن قلم تو سلی, آپ نے فرمایا لوٹ جاؤ تم نے نماز نہیں پڑھی. یعنی تیسرا موقع یہ ہو گیا. سلاسن, تین بار جب یہ بات ہو گئی. فقال والذی بعثک بالحق, پھر اس پر وہ شخص کہنے لگا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے, ما احسن غیرہ, میں اس سے اچھا نہیں پڑھ سکتا, یعنی اس سے بہتر نہیں پڑھوں گا. اور آپ خود بھی اندازہ لگائیے کہ ایک شخص کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ میری نماز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم واچ کر رہے ہیں تو کتنی اچھی پڑھتے ہوں گے. اس کے باوجود بھی آپ نے ان کی نماز کو ویریفائی نہیں کیا, اور انہوں نے پھر آگے کیا کہا, فعلمنی, پس مجھ کو سکھائیے. یہ ہے عاجزی, جو نہیں پتا وہ ہمیں سکھا دیجئے. فعلمنی, ہمیں سکھا دے. فقال, فرمایا, اذا قمت الى الصلاه فكبر, فرمایا جب کھڑے ہو جاؤ نماز کے لیے تو اللہ اکبر, ثم اقرا ما تيسر معك من القران, پھر قرأت کرو جو حصہ تمہیں قرآن کا یاد ہو, جو تمہارے پاس ہو, تمہیں آسان لگے. سمر کا, پھر رکوع کرو. حتی تطمئن راکیان, پھر یہاں تک کہ تم اطمینان سے کرو رکوع, یعنی سیدھے ہو جاؤ رکوع کرو اطمینان کے ساتھ. سم ارفع حتی تعتدل قائمن, پھر اس کے بعد بلند کرو یہاں تک کہ تم بالکل اطمینان سے بیٹھ جاؤ. سم مسجد حتی تطمئن ساجدن, پھر سجدہ کرو یہاں تک کہ سجدے کے درمیان اطمینان سے بیٹھ جاؤ. سم ارفع حتی تطمئن جالسن, پھر بلند کرو اپنے آپ کو یہاں تک اطمینان سے تم بیٹھ جاؤ. وفل ذالک فی صلاتک کلھا, اور اپنی پوری نماز اسی طرح مکمل ادا کیا کرو. کیا پتہ چلا کہ اس ساری بات سے ہمیں یہ اندازہ ہو گیا کہ نماز میں جب ایک چیز بعد دوسری چیز کو مکمل طور پہ ادا نہ کر لیا جائے تو وہ نماز ایسے ہی ہے جیسے کہ ادا ہی نہیں کی. پھر اسی طرح ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے کہ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھو. اس حدیث پر امام ابن حبان نے یہ عنوان دیا کہ نمازی کے لیے ہر رکعت میں فاتحہ پڑھنا ضروری ہے, اور اس حدیث سے پھر دو سجدوں کے درمیان میں بیٹھنا اور رکوع اور سجدوں کو اطمینان سے کرنا بھی ثابت ہوتا ہے. کیا پتہ چلا کہ دوسرے سجدے کے بعد جلسہ استراحت بھی ضروری ہے اس روایت سے. تو کیا پتہ چلا اس ساری بات سے کہ نماز اطمینان سے پڑھنی چاہیے, بھاگ دوڑ میں نہیں پڑھنی چاہیے. پھر آگے دیکھیے, القراءت فی الظهر, نماز ظہر میں قرأت. عن ابی قتادۃ رضی اللہ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الرکعتین الاولیین من صلاۃ الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين. حضرت ابو قتادہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر کی پہلی دو رکعتوں میں سورت فاتحہ اور دو سورتیں پڑھتے تھے، پھر کیا کرتے؟ پہلی رکعت کو لمبا کرتے، یطول فی الاولی، طویل کرتے پہلی کو، ویقصر فی الثانیتی، اور چھوٹا کر لیتے دوسری کو، ویسمی الآیت احیانا، اور کبھی کبھی کوئی ایک آیت سنا بھی دیتے تھے، یعنی تھوڑی سی اونچی آواز سے پڑھتے تھے. وکان یقرأ فی العصر بفاتحة الکتاب وسورتین، اور نماز عصر میں سورت فاتحہ کے علاوہ دو سورتیں بھی تلاوت فرماتے تھے. وکان یطول فی الاولی، پھر وہ طویل کرتے تھے پہلی رکعت کو، وقصر فی الثانیہ، اور چھوٹا کر لیتے تھے دوسری کو. وکان، اور تھے وہ، یطول فی رکعت الاولی من صلاۃ الصبح، طویل کر لیتے صبح کی نماز کی پہلی رکعت کو، ویقصر فی الثانیتی، اور مختصر کرتے دوسری کو. تو کیا پتہ چلا؟ ایک تو بات بڑی اپیرنٹ ہے ادھر کہ پہلی رکعت دوسری سے لمبی ہونی چاہیے، اور دوسری بات ادھر کیا پتہ چلی ہمیں کہ امام سری نمازوں میں بھی کبھی کسی آیت کو اونچی آواز سے پڑھ لے تو یہ جائز ہے. اور بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ آپ چاہے جماعت میں پڑھیں یا اکیلے میں پڑھیں، آپ کو جہری نمازوں میں تھوڑی سی آواز کے ساتھ ہی پڑھنا چاہیے. تو بہرحال اللہ کے نبی کی یہ باتیں پڑھ کر ہمیں شرح صدر ہو جاتا ہے کہ جو بھی کام کرتے ہیں اس کو دلیل کی بنیاد پہ کرنا ہے. پھر آگے دیکھیے گا، القراۃ فی المغربی، نماز مغرب میں قرأت. عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، ان ام الفضل سمعتہ، یعنی ام فضل جو تھی انہوں نے سنا ان کو، وہو یقرأ، اور وہ پڑھ رہے تھے، والمرسلات عرفا، سورت مرسلات عرفا، یعنی سورت مرسلات. فقالت، تو انہوں نے کہا، یا بنیا، میرے بیٹے، واللہ لقد زدنی بقراءتک فی ہذہ السورۃ النحل لآخر ما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ بها فی المغرب، کہ یہ صورتیں پڑھ کر تو نے مجھے یاد دلا دیا کہ یہی وہ آخری صورت ہے جو میں نے رسول اللہ سے سنی تھی اور آپ نماز مغرب پڑھ رہے تھے. یہاں دیکھیں اس دور کی ماؤں کا ذوق کیا تھا، بچوں کو کس چیز کے قریب کرتی تھی اور کس طرح سے ان کو یہ باتیں سکھائی جاتی تھی. اگلی روایت دیکھیں گے، عن زید بن ثابت رضی اللہ عنہ قال، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی المغرب بطولا طولیین. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب میں دو بڑی صورتوں میں سے زیادہ بڑی صورت پڑھتے ہوئے سنا ہے. تو یہاں بھی پتہ چلا کہ جب اونچی پڑھتے تھے تبھی وہ سنتی تھی. مغرب کی نماز کا وقت چونکہ تھوڑا ہوتا ہے تو عموماً چھوٹی صورتیں ہوتی ہیں، لیکن کیا پتہ چلا کہ کبھی کبھی کوئی طویل صورت بھی پڑھنی چاہیے، اور یہ مسنون طریقہ ہے. پھر اس میں آپ دیکھیے کہ یہ چیز بھی سمجھ آ گئی ہمیں کہ جب بھی کوئی صحابہ میں سے ایسی بات پیش کرے تو اس کو کان لگا کے سننا چاہیے. ہم بعض دفعہ سوچتے ہیں کہ اچھا جی یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ تو ہمیں پتہ ہی، جو مرضی پڑھ لو، کیا فرق پڑتا ہے، کیا حرج ہوتا ہے. حرج یہی ہے کہ جب کوئی کام آپ نے نہیں کیا تو ہم بھی اس کو نہیں کر سکتے. پھر اگلی روایت دیکھیں گے، نماز مغرب میں باواز بلند قرأت کرنا. عن جبیر بن معتمر رضی اللہ عنہ قال، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی المغرب بالطور. حضرت جبیر بن معتمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ کو نماز مغرب میں سورت طور پڑھتے ہوئے سنا ہے. اور آپ دیکھیں کہ سورت طور اچھی خاصی سورت ہے، ہم جیسوں نے کب کبھی پڑھی ہوگی مغرب کی نماز میں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. پھر نماز عشاء میں سجدے والی سورت پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، صلیت خلف ابی القاسم. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ ابو القاسم، مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے پیچھے نماز عشاء ادا کی. العتمہ، العتمہ کس کو کہتے ہیں؟ پیچھے پڑھ چکے عشاء کی نماز کو، کیوں؟ لیٹ کر کے پڑھی جانے والی نماز. فقرأ، تو آپ نے فرمایا، اذا السماء انشقت، جب سورج پھٹ جائیں گے. فسجدہ، پھر آپ نے سجدہ کیا. فلا ازال اسجد بها حتى القاه، اور لہٰذا میں اس ہمیشہ اس صورت میں سجدہ کرتا رہوں گا یہاں تک کہ آپ سے مل جاؤں. یعنی اتباع سنت کا اتنا شوق ہے کہ ایسی وقت میں آپ کی زبان سے جو بات سنی تھی اس کو پھر وہ پیچھے نہیں رکھنا چاہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جس طرح صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا شوق تھا, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی طرح آپ کی سنتوں پہ عمل کرنے والا بنا دے. اور یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں زندگی میں پھر رنگ بھرتی ہیں اور انسان کی پوری زندگی عبادت کی زندگی بنتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو اسی کے مطابق ڈھال دے. آج کے لیے اتنا کافی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نصیب پہ راضی دے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. آج جو ہم نے خوبصورت خوبصورت احادیث نماز کے حوالے سے پڑھی, I'm pretty sure کہ سب کچھ اس میں کلیئر ہوگا, کیونکہ موسٹلی ہم نے کیا دیکھا کہ کس طرح کی قرآت کی جائے گی نماز کے اندر, رائٹ right? ہم نے پورے اس میں یہی دیکھا. اور جو چیز مجھے کلک کر رہی تھی کہ ہم ایون جو حفظ کرتے ہیں تو ہمارا دل ہوتا ہے نا کہ ہم نمازوں میں زیادہ سے زیادہ پڑھیں, رائٹ right? لیکن کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ مولانا صاحب جو ہیں لائک باجماعت نماز پڑھا رہے ہوں, اور مغرب میں اسپیشلی جیسے ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ طور پڑھتے تھے, رائٹ right? یا سورہ مرسلات پڑھتے تھے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو ہوتا ہے کہ مختصر نماز پڑھانی چاہیے, لائک اپنی طرف سے وہ فتوے دیتے ہیں. کیوں فتوے دیتے ہیں؟ لائل میں کی بنا پہ, ہے نا؟ ورنہ جس کو اس چیز کا شوق, اور ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق بھی دی کہ مسجد میں جا کے اور باجماعت نماز ادا کرے, تو وہ شوق ان کو کس چیز کا کھینچ کے لائے؟ تو باجماعت نماز پڑھنے کا اجر, دوسرا جو جہری تلاوت ہوتی ہے اس کو اس وقت کھڑے ہو کے تھکن کے بعد جب آ کے کھڑے ہوتے ہیں تو اس کا اپنا سرور اور اپنا سکون اپنے اندر اترتا ہے, رائٹ right? لیکن بعض دفعہ ہم جو ہے اس پہ بھی شکایت کرتے ہیں کہ نماز جو ہے لمبی کر دی, کبھی مغرب میں لمبی تلاوت ہو جائے یا عشاء میں لمبی تلاوت ہو جائے. خاص طور پہ گرمیوں کے دنوں میں دیکھیں عشاء کتنی لیٹ ہوتی ہے, رائٹ right? لیکن ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الانشقاق پڑھی اور اس میں سجدہ بھی کیا, ٹھیک ہے؟ تو اللہ سبحان تعالیٰ ہمیں بیسیکلی ان سب چیزوں کی محبت عطا کرے, قرآن کی, حدیث کی, اور زیادہ سے زیادہ اتباع سنہ کی ہمارے اندر محبت ہو, کیونکہ یہی چیز ہے کہ جو ہمیں اللہ کی محبت بھی عطا کرتی ہے, ہے نا؟ کیونکہ ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو, اللہ تم سے محبت کرے گا. سبحان اللہ, آسان میں ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو بشرط زندگی اگلے سیشن میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ. بہت خوبصورت دن ہوگا تھرسڈے عرفہ کا دن, اور آئی ایم پریٹی شیور کہ کسی کو یہ بہت گراں تو نہیں گزرے گا اگر ہم تھرسڈے کو کلاس کریں گے. تو دیٹ مائٹ چوائس کہ میں میرا دل تھا کہ ہم اس دن کو بھی اتنا ہی خوبصورت گزاریں, ٹھیک ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. ٹھیک ہے, چلیے پھر انشاءاللہ تھرسڈے کو ملاقات ہوتی ہے مزید اور خوبصورت آیات اور مزید اور خوبصورت احادیث کے ساتھ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. امين اللهم امين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.